صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سي عم سب الحمد لله، اللہ کا لاکھ احسان نا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں ایک نیا دن دیا کہ ہم اپنی نیکیوں کے پلڑے کو بڑھا سکیں اتنے زبردست مہینے میں نا. الحمدللہ اللہ کا لاکھ احسان، میں بالکل خیریت سے ہوں. ایسے کرتے ہیں کہ آج آپ کی پہلے اٹینڈنس لے لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالی ہم ریکیپ کریں گے کل کا، ٹھیک ہے؟ جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
انشاءاللہ ہم ایسا کرتے ہیں کہ پہلے اپنی اٹینڈنس کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ آج ہماری کلاس ذرا جلدی اسٹارٹ ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ، تو ہم پہلے اٹینڈنس کر لیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. عتیقہ مبین محمد، حمیرہ تبسم، ایمان کھوکر، نازیہ بلال، امینہ زمرد، تسلیم امجد، ثنا ناصر، قمل عمران، نبیلہ عامر، عالیہ حبیب، ساجدہ پروین، فرحانہ قریشی، نوشین محمد، نادیہ علی، شمع ناز، حمیرہ احمد، فاطمہ لطیف، سمیع اختر، انیس فاطمہ، فرحت بلوانی، امیمہ احمد، تنویر جہان، اینی سلیم، سمیرہ جیوا، امینہ تبسم، رخسانہ مجید، عفت فاطمہ، عظمہ پرویز، فوزی عزیز، سائمہ الفراز، آمنہ فردوسیہ، عارفہ مامون، محمد باری، ثنا کیسر، ربیہ محمود، شمیم شیخ، ارم عمران، سائمہ ظہور، کومل امجد، انیلا عمر، وجیحہ اختر، ماریا عمر، سرینا شمائل، شمائلہ ارشد، تسلیم فاطمہ، انیلا عمر، کمل ریاض، ارم ممتاز، ساجدہ پروین، فرزانہ سیلوت، ام ردا، بشرا خان، تسنیم قاصر، نور شیخہ، طلعت رحمت اللہ، حمیرہ اسحاق، شاہین پٹھان، زینب تنویر، سائمہ خان، کہکشاں محمود، حلیمہ جاوید، شبانہ بشیر، فرحت باری، سمینہ اقبال، شبستان ممانی، مائدہ رفیق، راحیلہ احمد، نمرہ سلمان، نائمہ احمد، معزہ ظفر، فائزہ اشرف، سائمہ نسیم، سنیہ سلمان، نادیہ ناز، بشرا احمد، زکیہ احمد، سبیحہ خان، پلوشہ خان، شیراز افغانی، فرحت علی، ارشیا بیگم، حمیرہ صدیقی، حمیرہ فیصل، ساغرہ اظہر، شاہین پٹھان، رفت یاس، ربیہ اکبر، ارشیا بیگم، سائمہ خان، شہناز، نفیسہ خاتون، ارم عثمان، فرزانہ قاسم، رضوانہ محمود، صدیقہ محی الدین، زرینہ آصف، مریم سید، فائزہ خلیل، طرت رحمت اللہ، نغمانہ اختر، زیبا حسیب، جبین نبی والا، افرین سلطانہ، تبسم فاطمہ، ہرا ارشد، سنیا سلمان، ساجدہ پروین، ناجلہ ایم، ہما غنی، ربیہ نذیر، حاجرہ آصف، سلطانہ ناز، مریم نیازی، شازیہ اظہر، صبا نجی، فرحانہ وسیم، سلمہ خان، مدیحہ کاشف، رخشندہ عزیز، فاطمہ کفور، عزا علی، سمیہ اختر، مہر سلطانہ، ارمان، فاطمہ خالد، کیسر پروین، منہاج منصور، حمیرہ ناصر، گلریز حبیب اللہ، جاہدہ بائلہ، عائشہ فاطمہ، شازیہ عامر، صبا پرویز، شبینہ چودھری، فائزہ مہر، زرینہ محمد، رضوانہ خلیل، حمینہ خانم، سبینہ ارشاد، مریم احمد، ربیہ شیخ، کوثر خورشید، جویریہ غزنفر، امینہ بتول، نزد شاہ، سعدیہ وقار، شیرین منصور، سمرین عامر، رضیہ امت الکریم، سمینہ امجد، شہلا نثار، رقیہ شیخ، ہرا مجید، ارم ارسلان، ہارا عمران، افشاں اشرف، عائشہ بیبی، بلقیس حمید، نازشتہ احمد، اسرا گل، نزد شاہ، ثنا لودھی، عظمہ فضل، صبیحہ جاوید، حلیمہ جاوید، ملیحہ عزیز، سعدیہ چیمہ، صفیہ امرین، صدف بٹ، ایان خان، غزالہ ابراہیم، ہادیہ ولی، سمن بختاور، ادیب عظیم، سمرہ خلیل، مزنہ ہارون، مبشرہ جبار، آسیہ سرفراز، طاہرہ بابر، لبنہ فہیم، رضیہ جمال، نصرت مرزا، عظمہ پروین، ارم احمد، ارم عثمان، رضیہ سلطانہ، فائزہ طارق، حاجرہ آصف، ایوا زمل، افریقہ احمد، زینب عمر، عائشہ ایوب، صفا بتول، امیرہ انجم، صبوحی اسلم، فردوس اثر، آصفیہ نسرین، ربیہ انور، صالحہ بیگم، عرفانہ منظور، بسرا تبسم، جی شفیہ اشتیاق، مصباح احمد، خالدہ مرزا، رانا محمد، سلمہ حافظ، وحیدہ گگرو، فرحانہ یاسمین، رحیمہ چودھری، تنویر سلطانہ، امرین موسانی، شمیم موسانی، نگہت محمد رفیق، صدف جلال، حسنہ فاقیہ، رضیہ تنویر، اقرا اجمل، شازیہ رانا، سنوبر مسعود، ازرا نسرین، مجیبہ طاہرہ، لبنہ واسی، سائمہ سعید، انیرہ صادق، افشاں شیخ، سیدہ بھٹی، آمنہ عرشیہ، خدیجہ اجمل، سمرین ملک، عالیہ شہزادی، کلثوم احرار، مبینہ احمد، سمیہ، اسما کوثر، صبیحہ فرحات، سمینہ شیرین، بشرا اعظم، مصباح تسیم، ملک النساء رحمان، جویریہ غزنفر، صدرہ الدین، نگہت ممتاز، سیدہ علی، نسیم احمد، غزالہ شاہد، نرگس ناہید، آفتاب روبینہ، ناظمہ عبد الکریم، نورین فیصل، فریدہ محی الدین، نوشین سلطانہ، شمع قاضی، شبینہ خالد، افشاں ترنم، آمنہ رضوی، سائمہ فاروق، فضا رفیق، خديجة أحمد صفية، رفعت صديقي زيب عرفان، سمينة نبيد، أزرا نسرين، أنم خليل، أنيلا أختر، فائقة أحمد، زيب عزيز، أبيا شبير، بشرى أحمد، فوزي إقبال، أزرا حسين، بشرى أحمد، سائمة خاور، فايندا بخت، فرحة مهوين، ربيع مقصود، سعدية أسلم، ربيع أختر، سورا ياسر، أرشد مريم، نادية نعيم، فرزانة غازي، أزرا غل، صالحة بيغم، أزرا نسرين، جی عذرا نسرین، زرینہ جمال، آفرین فاطمہ سید، شنیلہ عمرانی، عثمہ خان، ایمان سیدہ، ارم، امینہ آصف، فرح حبیب، ہما راشد، سوہا جے، شمیم شہناز، نسیم احمد، سبانہ مرزا، فاطمہ کنیز، حمیدہ خانم، روبینہ محمود، محمد ایاز، نجمہ مان، یاسمین اقبال، فرحانہ وسیم، شازیہ سلیم، ماہرخ حضور، سیما خالد، عذرا جعفری، تہمینہ جلیل، شفا چودھری، سمیہ صدیقی، ثنا عرفان، سومی خان، روبی جمیل، اے یاسمین صدیقی، سدرا رمیز، مہنال اسلام، رضیہ چودھری، کرن چودھری، منیبہ خنی، صغرا یاسر، طلعت شفیع، مسعودہ فاطمہ حسین، مدیحہ باجد، سائمہ فاروق، شہناز محمد، صبا محمدی، پروین نظام، یاسمین شمیم، سمرہ منظور، صبا واسط، فریدہ احمد، سمیہ خان، افشین وحید، ارشیہ بیگم، ربیہ جاوید، فرزانہ شیخ، عائشہ قریشی، نسرین اختر، نورین شمس، ربینہ محمود، آفرین بیگم، فائزہ ایاز، تہمینہ زبیر، فرح طاہر، منزہ حنیف، ام آمنہ، بٹ محسن، تنجینہ بیگم، ابیر یعقوب، عائشہ افغان، نجمہ خان، عظمہ طاہر، تانیہ خان، کبرا خانم، زوبی سید، نازر نصرت، طوبہ اکبر، مریم بیوی، روما ندیم، زرین رزاق، حنیفہ پارکر، مقصود شاہین، طاہرہ تاج، شمائلہ اقبال، مریم افضل، آدرش احمد، شاہینہ مسعود، فائزہ ایاز، نزت عبدالغنی، مہم احمد، عزرا خان، ماریہ دار، زاہدہ احمد، ربیہ کلثوم، بینش فاطمہ، شبانہ نعیم، مائدہ نسیم، محمدی بیگم، شاہینہ مسعود، بدر شاہد، ایف زیدی، کلثوم جگارتا، عزرا شاہین، کرن اجاز، نگہت طلت، عامر حمزہ، ماریہ خان، عامر حمزہ، صبا واسط، انشاءاللہ یہ اس کو مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا، سہر پٹیل، بدر شاہد، سائمہ دانش، فردوس ارشد، شہبان امیر، اندلیب فیض، بشرا صدیقی، تہمینہ مکری، شعا خان، جمال احمد، فضا سید، ہنا پروین، روحانی اختر، مریم ہاشمی، سعدیہ درانی، فرزانہ امرین، سعدیہ بھنڈاری، ساجدہ رحمان، نسرین زاہد، صبا شجا، شیخ جنت اور سنبل نشا، فرزانہ روزی، نادیہ ثاقب، فریدہ توکیل، عائشہ جبار، زاہدہ عارف، رخسانہ احمد، محمد عمران خان، روبینہ ناصر، روبینہ شہباز، شہلا بازد، فضا فرحان، شاہدہ میر، ام عمار، ارم امرین، فسیمہ خان، جی فائزہ احمد، اقصی جمین، شیرین صدیقی، فرزانہ چودھری، نصرت کریم، رضوانہ قمر، سونیا ناز، زیب النسا، ماریہ خان، اقصی احمد، فرزانہ وسیم، نبت سلطانہ علی اور ممتاز ملک، شہزانہ میمن، سبحان اللہ، کسی کی اٹینڈنس مس ہوئی ہے یا پھر کوئی گروپس آپ کے دے رہے ہیں جو تو آپ یہاں مارک کر دیجیے انشاءاللہ. جزاکم اللہ خیر کثیر، السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین، تو انشاءاللہ اب یہ کہ جی الحمدللہ ہم لوگ انشاءاللہ اپنا ریکیپ سٹارٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے. رب اشرح لي صدري ويسر لي عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. کسی کا بھی نام وغیرہ مس ہے تو آپ یہاں پر نام انشاءاللہ لکھتے ہیں، اور اگر آپ نے جیسے کل یا پرسوں اس طرح سے ابھی ریسنٹلی ہی آپ نے اپنی رجسٹریشن کرائی ہے تو ہو سکتا ہے پھر ایک دو دن لگ جاتے ہیں، تو انشاءاللہ جلدی اس سے آپ کا نام ایڈ کر دیں گے، ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ سٹارٹ کرتے ہیں اپنے ریکیپ کو، اور پار نمبر 18 سورۃ النور انشاءاللہ آئے نمبر 1 سے سٹارٹ کریں گے. ماشاء اللہ سورۃ النور، نور سے مطلب یعنی کہ روشنی، اور سورۃ النور سے یعنی اس کے نام سے ہمیں کیا میسج ملتا ہے، جو بھی ہم احکامات یا جو بھی ہم چیزیں سورہ کے اندر پڑھنے جا رہے ہیں تو اس سب سے پھر ہمیں کیا مطلب کیا میسج ملتا ہے اس نام کے مطابق. لائٹ، جی تو لائٹ کیسے لائٹ، یعنی کہ جو بھی احکامات ہمیں سورہ میں دیے جا رہے ہیں وہ ہمارے لیے روشنی کا کام کریں گے، وہ ہمارے اپنی ذات کے اندر بھی روشنی دیں گے، یعنی کہ ہدایت کا نور ملے گا، اور ہمارے ارد گرد بھی اطمینان اور سکون ہوگا. بالکل، ہدایت نور ہے، پیوریفائی، بالکل صحیح، بالکل ٹھیک، الحمدللہ. پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں آئے نمبر 1 کے اندر اس سورہ کے سٹارٹ میں ہی کیا بتایا گیا کہ اس سورہ کی آیات یا اس کے احکامات کا کیا درجہ ہے، یہ بتائیں. جیسے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا سورۃ انزلناها وفرضناها، تو ہمیں کیا پتا چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، بالکل اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور اس کے احکامات فرض کی حیثیت رکھتے ہیں، یعنی کہ دے آر ویری امپورٹنٹ، बहुत अहम बातें इसके अंदर, बिल्कुल। फर्ज ऑन अस टू ओबे अल्लाह सुबहाना ताला की तरफ से, बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। फिर नेक्स्ट आया में देखते हैं हम 2 से लेकर 3 तक की आयात में, यहाँ पर जिना के ऊपर बात की गई। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि जिना के बारे में कोई हदीस या कोई इस्लामिकली हमें क्या गाइडेंस मिलती है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें क्या बताया है, ये बताएं। यानी कि जिना कैसा फेल है, कितनी बुराई है, या इसके बारे में हदीस क्या कहती है, कोई भी बात शेयर करें जो कल के लेसन से आपने सीखी। गुनाहे कबीरा है, बिल्कुल, और आंखों से भी जिना होता है, और जिना करते हुए इंसान का ईमान उससे रुखसत हो जाता है ना, बिल्कुल, वेरी गुड। जब जिना होता है तो ईमान निकल जाता है। अब अगर हम ये देखें कि छोटे जिना जो है, कि जो कि जिना जिनको कहा जाता है, जैसे आंखों से जिना जैसे आपने बताया, इस तरह से हाथों का जिना और पांवों का जिना और नाक का और इसी तरह से हर उस का जिना, तो ये सब भी कितनी बड़ी बात है कि हम कुरान पढ़ें और अपने घर से निकलते हुए खूब परफ्यूम लगा कर जाएं और फिर हम एक रीजन बन जाएं इस गलत काम का ना, दूसरों को हम एक तरह से बुराई की तरफ दावत दे रहे हैं। तो इस चीज से हमें बचना चाहिए, क्योंकि हम कुरान पढ़ के भी फिर अगर अपने दिल में सुकून नहीं पाएंगे तो फिर हमें अपना अमल चेक करना चाहिए। जैसे शिर्क बड़ा गुना है, इसी तरह जिना भी बहुत बड़ा गुना है। बिल्कुल, इट्स ऑल्सो सेम लाइक जिना, इफ यूज खुशबू, बिल्कुल, जिना और नूर दोनों नहीं हो सकते एक इंसान में, बिल्कुल बिल्कुल सही, बिल्कुल ठीक। अच्छा, फिर उसके बाद हम आगे देखते हैं जी, इंशाल्लाह ताला आगे चलते हैं। नेक्स्ट आयात में हम देखते हैं कि मियाँ बीवी के दरमियान में अगर कोई ऐसा मामला हो तो फिर क्या करना चाहिए, अगर मियाँ बीवी को एक दूसरे के ऊपर शक हो कि इस फेल का और उनके पास कोई गवाह ना हो तो फिर क्या करना चाहिए, ये भी हमने पढ़ा इसके अंदर। जी, लियाब के बारे में, यानी कि कस्म खाने का वो एक तरीका कि उस तरीके से फिर इसको, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल साइलेंट एंड पीस। अच्छा, ये मुझे समझ नहीं आया, बहरहाल खुद गवाही देंगे और कसमें खाकर इस तरीके से जो भी बात उसमें बताई गई कहने से फिर ये सारा मामला कंप्लीट होगा, बिल्कुल ठीक। फिर आयत नंबर 11 से लेके 20 तक की आयत में हम देखते हैं कि वाकई इफ के बारे में बात की गई। इस वाकई इफ का बेसिक एक, यानी कि क्या रीजन था जो तला ने यहाँ पर इसको डिस्कस किया, यानी कि क्या बुरा अमल था जो इसमें स्पेशली किया गया। इल्जाम और बोहतान, जी बिल्कुल, सबसे बड़ी चीज ये थी कि इल्जाम लगाया गया ना हक, बिल्कुल ठीक। और दूसरी बात ये कि फिर जब इल्जाम लगाने वालों ने इल्जाम लगाया तो फिर लोगों ने बदगुमानियां भी करी, इंस्टेड ऑफ दिस कि इंसान सोचे कि नहीं मैंने तो देखा नहीं है, मुझे डायरेक्टली नहीं इस चीज का इन्फॉर्मेशन है तो मुझे नहीं यकीन करना चाहिए। जी बिल्कुल ठीक। हमने अपने अमल के लिए क्या क्या इससे पॉइंट्स लिए हैं, आप लोग ये लिखें कि हमने अपने अमल में इससे क्या लेकर आना है, इस वाक्य से हमें क्या समझ में आती है बात।
हमारे रब ने अपनी बीवियों, खावंदों और अपनी औलाद से आंखों की ठंडक अता फरमा और हमें परहेजगारों का इमाम बना। ربنا هب لنا من ازواجنا
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 وذرياتنا قرة
اعين
وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما
وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما
وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما
وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما.
اب اسی مطلب کو سوچتے ہوئے اب میرے ساتھ پڑھیے انشاءاللہ. ربنا هب لنا من ازواجنا ذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما.
بس ختم کریں.
بہت جلدی ہم دورہ قرآن کے اسٹوڈینٹس کی اٹینڈنس لے رہے ہیں. سائمہ رحمان, فرزانہ احمد, سبینہ جاوید, عفت انصاری, رضوان احمد, فرا شیخ, عرفانہ بیگم, نوشین افسر, رضیہ غفور, خالدہ احمد, غزالہ رحمان, طاہرہ افسر, سسٹر شاہینہ, سمیرہ احمد, شادی عباسی. جزاک اللہ خیر.
بسم اللہ من الشیطان الرجیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
کیسے ہیں آپ لوگ؟ شروع کریں ہم لوگ؟ سب کی اجازت ہے؟ کچھ لوگ تو مجھے نہیں لگ رہا کہ ابھی اجازت دے رہے ہیں. چلیے شروع کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے سورۃ شورا سے شروع کریں گے, پارا نمبر 19 اور سورۃ شورا. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم, اما بعد, فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. اگلی سورت پہ چلیں گے, سورۃ شورا. نام سے بھی شورا کا لفظ اردو والوں کے لیے متعارف ہیں آپ لوگ, شاعر کی جمع. اس صورت کی آخری آیتوں میں, آیت نمبر 224 میں شاعروں کے بارے میں کچھ باتیں ملتی ہیں. اس پوری صورت میں بھی ہمیں انبیاء کرام کے قصے پتہ چلتے ہیں, اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ نبی میں اور شاعر میں بہت فرق ہے. یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ صورت شورا کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس بات کا ذکر کر دیا کہ دعوت کا طریقہ اور ہوتا ہے اور شاعری کا طریقہ اور ہوتا ہے. افسوس کی بات ہے کہ کچھ لوگ جب تبلیغ کے اندر اس قسم کی چیزیں شروع کر دیتے ہیں تو کچھ لوگوں کو تو اس میں بہت مزہ آتا ہے, لیکن اس کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ سنجیدہ تعلیم دینے والوں سے لوگوں کی نظریں اٹھ جاتی ہیں. ہمارے کلچر میں یہ بہت معروف ہے, فلاں بہت میلوڈیس بات کرتے ہیں, وہ گا گا کے دعا پڑھتے ہیں, وہ اس طرح سے پڑھتے ہیں. تو دین کے اندر یاد رکھیے کہ ایک چیز جو آپ کے اندر آپ کی بات میں وزن پیدا کرے گی وہ حق ہے, اور دوسری چیز آپ کا عمل. اس ساری سوچ کے ساتھ ہم اس سورت کو کہانی کی صورت میں پڑھیں گے, کیونکہ ہمارے اس اگلے حصے میں اب تقریباً 19 سے لے کے 20 پارے تک سٹوری ٹائم ہے. آپ کو نہ تو کوئی احکامات ملیں گے, نہ کوئی متنی صورت ملے گی. کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو عموماً ذہن پر بوجھ ڈالتی ہے, بلکہ سٹوریز ہیں. اور ایسے لگتا ہے کہ جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ انسان کو یہ میسج دیتے ہیں کہ شاید سن سن کے تم تھک گئے ہو, کیونکہ جب مسلسل آپ روز ایک پارا سنتے ہیں اور اس میں اتنے احکامات ہیں, تو اب کیا ہے کہ سٹوری ٹیلنگ لیکن با مقصد, بیکار نہیں. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ ہمیں بیکار چیزوں سے نکال کر کارآمد چیزوں کا شوق لگا دے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. توسیم میم تلک آیات الکتاب المبین لعلک باخع نفسک الا یکون مؤمنین. توسین میم, یہ کتاب مبین کی آیات ہیں. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, شاید آپ اس غم میں اپنی جان کھو دیں گے کہ یہ لوگ ایمان نہیں لاتے. دوسری بار یہ آیت آ رہی ہے, پہلے سورہ کہف میں آئی تھی. ہم سب چند سیکنڈ کے لیے سوچیں, کیا مجھے بھی یہ غم لگا ہوا ہے کہ لوگ اللہ کی طرف نہیں آتے؟ ہم چاہیں تو آسمان سے ایسی بارش نہ ہم چاہیں تو آسمان سے ایسی نشانی نازل کر سکتے ہیں کہ ان کی گردنیں اس کے آگے جھک جائیں, اور ان لوگوں کے پاس رحمان کی طرف سے جو نصیحت بھی آتی ہے وہ تو اس سے پھر منہ ہی موڑے رکھتے ہیں. سوچیے ذرا, ایک ایک بات ہمارے دماغ پر ہتھوڑے ہیں. جب میرے سامنے قرآن کی قواعد پڑھی جاتی ہے تو کیا میں ادھر ادھر دیکھتی ہوں؟ فقط كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. اب کہ یہ جھٹلا چکے ہیں, ان قریب ان کو اس چیز کی حقیقت مختلف طریقوں سے معلوم ہو جائے گی جس کا کہ یہ لوگ مذاق اڑا رہے تھے. غور و فکر کرو, اب اس میں کائنات پہ غور ہے, اور آپ دیکھیں گے تبلیغ کا یہ خوبصورت نتیجہ خوبصورت طریقہ. 20 پارے کے تو شروع میں آپ کو اتنا زیادہ سمجھ آئے گا, تو سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا بنائی اور کتاب بھی اللہ کی ہے. آپ لوگوں نے لفظ تھیولوجی سنا ہوگا. تھیو کیا ہے؟ عقیدہ. اور لوجی کیا ہے؟ سائنس. تو سائنس آف نیچرل تھنگس, کہ کس طرح سے اس کائنات کے حقائق پہ غور و فکر کرتے ہوئے انسان رب تک پہنچ جائے. تو اب اس سب پہ پڑھتے ہوئے آپ نے, میں نے صرف ترجمہ نہیں سننا, ہم نے غور و فکر بھی کرنا ہے. اولم یروا الی الارض کم انبتنا فیہا من کل زوج کریم, اور کہ انہوں نے کبھی زمین پر نگاہ نہیں ڈالی. اب جہاں لفظ انہوں نے کہا تو آپ اپنے آپ پر رکھ لیں کہ کیا کبھی میں نے زمین پر نگاہ نہیں ڈالی کہ ہم نے کتنی کثیر تعداد میں ہر طرح کی عمدہ نباتات اس میں پیدا کی. کتنا کچھ کھاتے ہیں, اور کبھی اگر سب کہیں کھیتوں کے پاس سے گزرنے کا موقع ملے تو سوچے یہ زمین کون سی ذات ہے جو اس زمین کے سینے میں سے اتنا ڈھیر نکالتی ہے. یقیناً اس میں ایک نشانی ہے مگر ان میں سے اکثر ماننے والے نہیں. ادھر ہی بیٹھ کے گناہ کرتے ہیں اور اپنی ذات پہ اور بعض لوگ زمینوں پہ جھگڑے کرتے ہیں, اللہ کو دیکھتے ہی نہیں. اور حقیقت یہ کہ تیرا رب زبردست اور رحیم بھی ہے. یہ آیت اس میں بار بار آئے گی, بلکہ سورت کے شروع میں یہ جملہ ڈال دیں کہ اس سورت میں وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ, یہ والی آیت بار بار آئے گی. اپنے ہر جگہ اس کو ہائی لائٹ کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ کے زبردست ہونے اور اس کے رحیم ہونے کو پھر بعد میں سوچنا ہے کہ کیسے. کیونکہ آپ دیکھیں زبردست تو مانی ایک تھوڑا, ساتھ ہی رحیم بھی ہے, یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفات جو ہیں وہ بہت کنٹرولڈ ہیں. ہم تو غصے میں آ جائیں تو ہمیں بھول ہی جاتا ہے کہاں کھڑے ہیں, کس کے ساتھ بیٹھے ہیں. محبت میں آتے ہیں تو ہمارا کچھ اور ہی حال ہو جاتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں حضرت موسیٰ کی کہانی سناتے ہیں, قدر تفصیل کے ساتھ ہم یہ قصہ ادھر پڑھیں گے. اور وہ کیا ہے, وہ اس نادا ربک موسیٰ نے القوم الظالمین, اور میں اس وقت کا قصہ سناؤ. تھوڑی مجھے آوازیں ڈسٹرب کر رہی ہیں پیچھے سے, بچوں کو بیبی سٹنگ میں کوئی لے جائے پلیز. انہیں اس وقت کا قصہ سناؤ جبکہ تمہارے رب نے موسیٰ کو پکارا. سوچیے ایک ایک رب بندے کو ایک کہتا ہے کہ بندہ رب کو پکارتا ہے اور ادھر کہ رب نے موسیٰ کو پکارا. چند سیکنڈ کے لیے سوچیے, آج جو میں قرآن میں آج جو میں یہاں پڑھنے آئی ہوں کیا مجھے بھی رب نہیں پکارا تو میں نے ربائی کہی. حقیقت یہ کہ کسی انسان کی خوش قسمتی ہے کہ اللہ اس کو اپنے کام کے لیے پکار لے. چھوٹی سی ایک نیت کریں, جب کبھی مجھے کسی نیکی کے کام کے لیے کال ملے گی تو میں نے اس پہ نو نہیں کہنا. کبھی والنٹیئر کرنے کی بات, کبھی کوئی ذمہ داری دی جانے کی بات, کہیں جانے کی بات, کہیں وہاں جا کے اپنے لیے کچھ ذمہ داریاں نبھانے کی بات, ہر طرح ہم سب کو موقع ملتے رہتے ہیں, کبھی دن کو ملتے ہیں کبھی رات کو. تو جب رب پکار لے تو پھر انسان نہ کرے تو یہ تو محرومی کی بات ہے. ظالم قوم کے پاس جاؤ, فرعون کی قوم کے پاس, کیا وہ نہیں ڈرتے؟ دیکھیے تعارف کیا کیا, کیا نہیں ڈرتے. کس چیز نے فرعون کو فرعون بنایا؟ اس کے رب سے نہ ڈرنے نے. آج بھی انسان فرعون سے بھی بدتر ہو جاتا ہے جب اس کے دل سے اللہ کا خوف ختم ہوتا ہے. قال ربی انی اخاف ان یکذبون, موسیٰ علیہ السلام نے کہا میرے رب مجھے ڈر لگتا ہے کہ وہ مجھے جھٹلا دیں گے. یہاں نوٹ کیجئے گا, موسیٰ کو لگتا ہے کہ یہ ذمہ داری پسند نہیں آئی. تو چھوٹا سا عمل کا نقطہ کہ ضروری نہیں کہ آپ کو جو ذمہ داری ملے آپ کو وہ پسند بھی ہو, لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پتہ ہوتا ہے کس سے کیا کام لینا. بعض دفعہ کوئی فنکشنز ہوتے ہیں, کوئی بڑے ایونٹس ہوتے ہیں, ڈیوٹیز مل جاتی ہیں. اب آپ تو کچھ اور سوچے ہوئے تھے لیکن جو ایڈمن تھی انہوں نے آپ کو کچھ اور دے دی, تو خوشی سے مان جائیے کیونکہ موسیٰ علیہ السلام نے بھی اس پہ زیادہ اعتراض نہیں کیا. اور حقیقت یہ کہ بہت سارے لوگ دنیا میں اس وقت وہ کر رہے ہیں جن کو کرنا نہیں آتا. ہم وہ کام کرتے ہیں جو ہمارے خیال میں اچھا ہوتا ہے, لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ کس بندے سے کیا کام لینا ہے اور اس کے اندر کون سی سوئی ہوئی خوبی ہے جس کو نکالنا ہے. تو خیر موسیٰ علیہ السلام تھوڑے خوف زدہ ہوئے, میرا سینہ گھٹتا ہے. کس وجہ سے؟ خوف کی وجہ سے. جب ہم اپنے حاضرین سے مرعوب ہو جاتے ہیں تو ہماری زبان نہیں کھلتی. جتنے بھی لوگ کہتے ہیں مائک پہ آتے ہیں بات بھول جاتی ہے, اسٹیج پہ آتے ہیں بات بھول جاتی ہے, چار لوگوں میں آتے ہیں رائے نہیں دے سکتے. تو مان لیجئے کہ یہی وجہ ہے کہ ان کے دلوں میں لوگوں کا رعب ہے. ولا ینتلی پلیسانی فارسل الا پھر فارسل الا ہارون, اور میری زبان نہیں چلتی آپ ہارون کی طرف بھیجے, اور مجھ پر ان کے ہاں سے ایک الزام بھی تو ہے. اب دیکھیں کتنے فیکٹرز مل رہے ہیں جو موسیٰ علیہ السلام کی زبان کو کھلنے سے روک رہے ہیں. یہاں سے پتہ چلتا ہے ہمارے بھی کچھ گناہ ہی ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ہم لوگوں کے سامنے دین کی بات نہیں کرتے. خوف تو یہی آتا ہے نا کہ لوگ یہ کہہ دیں گے کہ 900 چوہے کھا کے بلی حج کو گئی. تو موسیٰ علیہ السلام سے چونکہ قتل بھی ہو چکا تھا, ہو سکتا ہے ان کی زبان میں لکنت بھی ہو, اور تیسری بات یہ ہے کہ ان کے دل میں خوف بھی تھا کہ فرعون جس کے گھر میں پلا ہوں، یہ ساری چیزیں تھیں، تو کہا کہ مجھے تو ڈر ہے کہ کہیں مجھے قتل نہ کر دیں. اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اسکل سیٹ. بہت سارے لوگوں کو بہت زیادہ سکلز پر مان ہوتا ہے، اس کے باوجود ساری زندگی وہ کچھ نہیں کر پاتے اپنی طبیعت کی چند بری باتوں کی وجہ سے. لیکن موسیٰ علیہ السلام کے اندر کوئی سکلز بھی نہیں ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ کوئی بات نہیں، آپ چلیے، میں آپ کو آپ کی اصلاح کر دوں گا. قال اللہ، فرمایا ہرگز نہیں، فصحبا، تم دونوں جاؤ، اللہ کا حکم ہے. بیایاتینا انماکم مستمعون، کوئی بات نہیں اگر آپ میں خوبی نہیں ہے، میں آپ کے ساتھ ہوں، ہماری یہ نشانیاں لے جائیے، ہم تمہارے ساتھ سب کچھ سنتے رہیں گے. کیا پتہ چلا کہ جب ایک انسان اپنی کمزوری کو اور اپنی بے بسی کو سامنے رکھتے ہوئے کہ اللہ مجھے تو کچھ نہیں آتا، اللہ میرے پاس تو کوئی طاقت نہیں، اس ڈرتے دل سے صرف ایک اس تڑپ کے ساتھ کہ جس کا ذکر سورت کے شروع میں ہو گیا، تو دوسروں کی طرف جاتا ہے، تو یاد رکھیے کہ اللہ اس کے ساتھ ہوتا ہے، اللہ اس کی پھر مدد کرتا ہے. آج اگر میرے اور آپ کے دل میں لوگوں کی ہدایت کی تڑپ نہیں ہے، تو مان لیجئے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ابھی ہم خود بھی ہدایت پر نہیں آئے. ایک جملہ بولوں گی، شعور سے سنیے اور لکھنا چاہیں تو لکھ لے، کہ دوسروں کی ہدایت کی فکر نہ ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ ابھی خود بھی ہدایت پر پورے نہیں اترے. ورنہ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک انسان خود کوئی چیز چکھ لے اور دوسروں کو بنا دے. ایک شخص خود ڈوب رہا ہے، وہ دوسروں کو کیسے ڈوبتے سے بچائے گا؟ جب تک خود نہیں بچیں گے تو میرا اپنا عمل مجھے دین میں صرف میرے لیے ہی پیچھے نہیں رکھتا، بلکہ میرا عمل پھر دوسروں کے لیے بھی پیچھے، مجھے دوسروں سے پیچھے ڈال دیتا ہے. اور یاد رکھیے کہ دوسروں کی ہدایت کی مصلحتوں میں نہیں پڑتا، پیغام نہیں بدلتا. جس کو دوسروں کی ہدایت کی فکر ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کی ہدایت کو بڑھا دیتا ہے، وہ ٹھک جاتا ہے. سورج کہف میں ہم پڑھ چکے. تو یاد رکھیے کہ ہم نے دوسروں کی فکر تو کرنی ہے، لیکن اتنا ہاتھ نہیں بڑھانا کہ اپنا سہارا چھٹنے لگے. آپ امیجن کیجئے کہ اگر آسمان سے کوئی چھت سے کسی نے کوئی ایک سہارا پکڑا ہوا ہے اوپر جانے کے لیے، پہاڑی پہ سوچ لیجئے. ایک منٹ، اسے میں بات کرتی ہوں. بیٹا آپ اپنے ہی بولیں گے. ہم سب آپ کی وجہ سے خاموش ہیں. اوکے، اب آپ نے نہیں بولنا. ابھی آپ تھوڑی دیر میں یہ بہلے گا نا، تو آپ کہیں اور چلے جائیں، اس کو پیچھے لے جائیں گے ابھی. ٹھیک ہے، آپ دیکھیے کہ امیجن کیجئے کہ کوئی شخص پہاڑ پہ چڑھ رہا تھا اور ایک دم پاؤں پھسلنے لگا، دو تین لوگ جا رہے ہیں، ایک شخص کے ہاتھ میں اوپر سے ایک ایسی چیز آ گئی کہ جس کو پکڑ کے وہ گرنے سے بچ گیا. تھوڑی دیر جب وہ اسٹیبل ہوا تو اس کے دل میں آیا کہ جو نیچے گرنے والے لوگ ہیں میں ان کو بچاؤں. وہ ایک ہاتھ سے اوپر سے وہ کنڈا پکڑ لیتا ہے، دوسرے ہاتھ سے نیچے ہاتھ بڑھاتا ہے. اب اس کی لمٹ کتنی ہے کہ اس حد تک نیچے جائے دوسرے کو پکڑنے کے لیے کہ اس کے اپنے ہاتھ سے وہ کنڈا نہ چھوٹ جائے. جب تک آپ کے اپنے ہاتھ سے ہدایت کا کنڈا نہیں چھوٹتا، آپ دوسروں کو بھی اوپر لے آنے کی کوشش کریں گے. لیکن جہاں یہ محسوس ہو کسی کی وجہ سے کمپرومائز کر کے، اپنی بات چھوڑ کر اس کی بات پہ آ کے میری ہدایت چلی جائے گی، تو یاد رکھیے پھر یہ کبھی نہیں ہوگا. بہت سارے لوگ کہتے ہیں ہم لوگوں کی غلط رسموں میں اس لیے چلے جاتے ہیں کہ پھر وہ ہمارے کہنے پہ اچھے کام کریں، کبھی بھی نہیں آئیں گے. آپ کے تم ان کی بدعت میں شامل ہوتے ہیں، پھر وہ ہماری کلاسوں میں آئیں گے، وہ پھر بھی نہیں آتے. اس لیے ہمیشہ یاد رکھیے کہ ہر بندے کی ایک لمٹ ہوتی ہے. کسی کو ہدایت پر بلانا، ہدایت کی طرف لگ جانا، اس کے لیے کرنا، یہ بات کر دینا، انسان کے سب سے پہلے اس کی خود کو ضرورت ہے. ایک بزرگ کا قول ہے، کہتے کہ اگر آسمان سے یہ آواز بھی آ جائے کہ جھوٹ بولنا بری بات نہیں ہے، تو میرا پھر بھی اس بات کو نہیں مانوں گا. مطلب یہ کہ جب انسان کا اپنی کسی بات پہ دل ٹھک جاتا ہے تو انسان چلتا ہے. اس تڑپ کو لے کے آئیں گے تو انشاءاللہ اللہ کی مدد ہوگی. یہ نبیوں سے کام کرانے والی چیز ہوتی تھی. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں، فرعون کے پاس جاؤ اور اس سے کہو، ہم کو رب العالمین نے اس لیے بھیجا کہ تو بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ جانے دے. سیدھا سادہ تعارف، کوئی لمبے چوڑے سب کے علاقے نہیں، رب العالمین نے ہم کو بھیجا. فرعون نے کہا، کیا ہم نے تجھ کو اپنے ہاں بچہ سا نہ پالا تھا؟ اب دیکھیں چھچوری حرکتیں، تانے دے رہا ہے، اس کو اللہ کے انعام نہیں یاد آئے اور اپنی نعمتیں بہت یاد آ گئیں. تم نے اپنی عمر کے کئی سال ہمارے ہاں گزارے اور اس کے بعد کر گیا جو کہ تو کر چکا، تانوں پہ تانے، طنز، تو بڑا احسان فراموش آدمی ہے. لیکن تو کیا کر رہا ہے فرعون اللہ کے معاملے میں؟ اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ بہت سارے لوگ دوسروں کو جس بات پہ ٹوک رہے ہوتے ہیں، وہ خود ان کے اپنے اندر بھی ہوتی ہے. اور یقین کیجئے یہ ایک بہت بڑا نقطہ ہے. اگر اللہ نے آپ کو کسی جگہ اپنے کام کے لیے چنا ہے، تو جب دوسروں سے کوئی بات کہیں تو آپ خود بھی اس کے اوپر نظر رکھ کے دیکھیں کہ کہیں میرے اپنے اندر تو یہ چیز نہیں ہے. موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، اس وقت وہ کام میں نے نادانستگی میں کر دیا تھا، اس وقت وہ کام میں نے نادانستگی میں کر دیا تھا. یہاں سے پتہ چلتا ہے، کنفیس کر لیجئے، ہو گیا. بعض جب ہم پچھلی زندگی میں کچھ غلط کام کر چکے ہوتے ہیں، اب جب ہم نے قرآن پڑھا، تڑپ آئی، اندر سے ایک آگ لگی، تو ہم نے دوسروں کو بتانا شروع کیا. اب آپ کی خاندان کی کوئی سسٹر آپ کے سامنے، اچھا جی یہ آپ وہی ہیں جو سلیو لیس پہنتی تھی. کہ یس کرتی تھی، لیکن کب کرتی؟ پہنتی تھی، ہاں پہنتی تھی. کب؟ جب میں خود نہ جانتی، انجان تھی، میں جاہل تھی. کیا بڑی بات ہے. لیکن آپ دیکھیے کہ اس کے وہ کریں گے نا تو پھر اگلے اندر سے ہنس رہے ہوں گے. تو اپنی خامیوں کا اظہار اقرار کر لینا چاہیے دوسروں کے سامنے بھی، تاکہ اگلا بندہ پھر اس کو آپ کو اس کے اوپر بار بار تنگ نہ کرے. پھر فرمایا میں تمہارے خوف سے بھاگ گیا. کتنا بڑا سچ ہے، میں تمہارے خوف سے بھاگ گیا. اس کے بعد میرے رب نے مجھ کو حکم عطا کیا اور مجھے رسولوں میں شامل فرما لیا. رہا تیرا احسان جو تو مجھ پر جتا رہا ہے، اس کی حقیقت یہ کہ تو نے بنی اسرائیل کو فرعون غلام بنا لیا تھا. یعنی میں تیرے گھر میں اگر آ تو اس کی وجہ یہی تھی نا کہ تو نے فرعون کو، یعنی پوری قوم کو اپنا غلام بنایا. فرعون نے کہا یہ رب العالمین کیا ہوتا ہے، کیونکہ اس بھی رب دکھتا تھا. تو جو آئینے میں خود کو ہی بڑا بناتے رہے، پھر ان کو واقعی رب یاد نہیں آتا. موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا آسمان اور زمین کا رب اور ان سب چیزوں کا رب جو آسمان اور زمین کے درمیان ہیں، اگر یقین لانے والے ہو. فرعون نے اپنے گرد و پیش کے لوگوں سے کہا سنو، کہا سنتے ہو؟ قال ربکم و رب آبائکم الاولین. اس میں بھی موسیٰ کی بہت ساری حکمت کی باتیں، یعنی جب بھی کبھی یہ ڈائیلاگ آئے تو آپ خود بھی اپنے اوپر لے کے سوچا کرے کہ کسی بھی جگہ تبلیغ کرنا ہو تو اس وقت کس سٹائل سے بات کرنی ہے. بعض دفعہ ہم اچھے خاصے ماحول کو میدان جنگ بنا کے آتے ہیں، حالانکہ آپ دیکھیے موسیٰ علیہ السلام ایک کڑوی بات کرتے دکھ رہے ہیں نا، تو ایک نرم بات بھی کرتے ہوئے دکھتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے کہا آپ کا رب بھی اور آپ کے ان آبا اجداد کا رب بھی جو گزر چکے. فرعون نے حاضرین سے کہا تمہارے یہ رسول صاحب جو تمہاری طرف بھیجے گئے بالکل ہی پاگل معلوم ہوتے ہیں. ہم کسی کو درس دینے جائیں، پیچھے سے آواز لگے پاگل ہیں آپ، تو پھر دیکھیں ذرا دل کا کیا حال ہوتا ہے. موسیٰ نہیں بولے اس پہ، کوئی بات نہیں، ڈونٹ وری، مجھے کہہ دیا پاگل تو خیر ہے، میں تمہیں کچھ اور بتاتا ہوں. موسیٰ نے کہا مشرق و مغرب اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کا رب، اگر آپ لوگ کچھ عقل رکھتے. فرعون نے کہا اگر تو نے میرے سوا کسی اور کو معبود مانا تو تجھے بھی ان لوگوں میں شامل کر دوں گا. کون لوگ؟ جو قید خانوں میں پڑے سڑ رہے ہیں. تھریٹننگ، ہم تمہیں یہ کر دیں گے، ہمیں تم جیل میں ڈال دیں گے. کہا بڑی بات نہیں. قالا ولو جیت کبھی شہیم مبین. موسیٰ علیہ السلام نے کہا اگرچہ میں لے آؤں تیرے سامنے ایک صریح چیز بھی، مراد یہ کہ کیا پھر بھی جیل میں ڈالو گے؟ فرعون نے کہا اچھا تو لے اگر تو سچا ہے. اس کی زبان سے یہ بات نکلتی موسیٰ نے اپنا سا پھینکا اور یکایک وہ ایک ازدہا تھا صریح، یعنی بہت بڑا کوبرا بن گیا. پھر اس نے اپنا ہاتھ بغل سے کھینچا، پھر انہوں نے اپنا ہاتھ بغل سے کھینچا اور وہ سب دیکھنے والوں کے سامنے چمک رہا تھا. یہ ہے ایمان بین الخوف والرجا. موسیٰ علیہ السلام کے دو معجزے کیا تھے؟ ایک کو دیکھ کر خوف آتا تھا، ایک کو دیکھ کر رغبت آتی تھی. یہاں سے تبلیغ کا ایک نقطہ نوٹ کیجیے کہ لوگوں کو صرف ڈرا کے ان کا خون نہ خوش کریں. جب آپ کو ان کے چہروں مہروں سے لگے کہ یہ بھی چھلکے کے چھلکے، تو اس کے بعد پھر ان کو ایک تسلی والی بات دیں، ان کو ایک نرم بات بھی بتایا کریں. تو جب دونوں میں بیلنس ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر انسانوں کے دلوں میں یقیناً نرمی پیدا کرتا ہے. قال للملائکۃ حولہ انھا لساحر علیم. اب آپ دیکھیں کہ نشست میں فرعون کتنے مختلف الزام لگا رہا ہے موسیٰ پہ، اسے پتا چلتا ہے کہ اس کو خود نہیں سمجھ آ رہا کہ موسیٰ کون ہے. فرعون اپنے گرد و پیش کے سرداروں سے بولا یہ شخص یقیناً ایک ماہر جادوگر ہے، چاہتا یہ کہ اپنے جادو کے زور سے تم کو تمہارے ملک سے نکال دے. اب بتاؤ تم کیا حکم دیتے ہو؟ انہوں نے کہا اسے اور اس کے بھائی کو روک لیجئے اور شہروں میں ہر کارے بھیج دیجئے اور ہر سیانے جادوگر کو وہ آپ کے پاس لے آئے. اب اللہ دیکھیے کیسے شر میں خیر ڈال رہا ہے. یہ تو حضرت موسیٰ اور ان کے بھائی کو جیل کا قیدی بنا رہے ہیں نا، تھریٹ کر رہے ہیں، لیکن اللہ ان سے وہ کام لینے والا ہے کہ جو اس وقت حضرت موسیٰ خود بھی نہیں کر سکتے تھے. تو کبھی اسلام پہ کوئی سخت وقت آئے، کبھی اسلام پہ مسلمانوں پہ کوئی تکلیف کا وقت آئے، تو کبھی گھبرایا نہ کریں، اس کے پیچھے خیر ہوتی ہے. اللہ ان کو اس لیے بھکلاتا ہے، ان کو بھکلواتا ہے کہ تاکہ لوگوں پہ ان کی بھکلاہٹیں کھلیں. اور بعض دفعہ اللہ ظلم بھی اسی لیے لوگوں سے کراتا ہے کہ مسلمان تو مسلمان غیر مسلم بھی کہنے لگیں کہ یہ ظلم ہے، تو اس کے بعد پھر ان کے دن گنے جاتے ہیں. اصل بات کرنے کی کیا ہوتی ہے؟ کہ انسان اپنا اللہ کے ساتھ تعلق ڈھونڈے کہ میں کہاں کھڑا ہوں. فجومی السحرت المیقات یوم معلوم. چنانچہ ایک روز مقرر وقت پر جادوگر اکٹھے کر لیے گئے اور لوگوں سے کہا گیا تم اجتماع میں چلو گے، شاید کہ ہم جادوگروں کے دین پر آج رہ جائیں اگر وہ غالب رہے. یہ کیا سوچ کے لوگوں کو بلا رہے تھے کہ لوگ ہماری بات سنیں گے، لیکن اللہ کا فیصلہ تو کچھ اور ہی تھا. وہ جب جادوگر میدان میں آئے اور انہوں نے فرعون سے کہا کہ ہمیں انعام تو ملے گا نا، اگر ہم غالب رہے. یہاں سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ایک انسان جب دنیا دار ہوتا ہے تو اس کو دنیا ہی کے فائدے چاہیے ہوتے ہیں. جب جادوگر میدان میں آئے تو انہوں نے فرعون سے کہا ہمیں انعام تو ملے گا اگر ہم غالب رہے. قال نعم فإنكم إذا لمن المقربين. اس نے کہا ہاں اور تم تو اس وقت مقربین میں شامل ہو جاؤ گے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا پھینکو جو تمہیں پھینکنا ہے. یہ موسیٰ کا کانفیڈنس ہے. آپ کو اگر اپنی بات پہ یقین ہے آپ کہتے ہیں مجھے جب مرضی ٹرن دے دو میں تیار ہوں. انہوں نے فوراً اپنی رسیاں اور لاٹھیاں پھینک دی اور بولے فرعون کے اقبال سے. یہ فرعون کے اقبال سے کہ جس کو آج کے دور میں لوگ کیا کہتے ہیں زندہ باد فرعون زندہ باد. یعنی یہ قسم کا شرک تھا جو ان لوگوں سے سرزد ہو رہا تھا. اِنَّ لَنَحْنُ الْغَالِبُونَ. ہم ہی غالب رہیں گے. پھر موسیٰ نے اپنا عصا پھینکا تو یک یک وہ ان کے جھوٹے کرشموں کو ہڑپ کرتا چلا جا رہا تھا. اس پر سارے جادوگر بے اختیار سجدے میں گر پڑے اور بول اٹھے کہ مان گئے ہم رب العالمین کو موسیٰ اور ہارون کے رب کو. یہ ہوتا ہے اچانک فیصلہ. بعض دفعہ ہم برسوں پلاننگ کرتے رہتے ہیں بس میں نے پردہ کرنا ہے بس اب میں نے نمازیں شروع کرنی ہے اور ہماری موت کا فرشتہ ہمارے سامنے آ جاتا ہے اور ہم وہ کام نہیں کر پاتے. لیکن حقیقت یہ کہ جب ایک انسان سچے دل سے اللہ کی بات سنتا ہے تو پھر دیر نہیں لگتی. بعض لوگ ہوتے اتنی جلدی عمل کرنے والے بن جاتے ہیں کہ انسان حیران ہوتا ہے خوف آ جاتا ہے کہ اتنی جلدی انہوں نے یہ بات سوچ لی کیا اب یہ اس پہ قائم بھی رہ سکیں گے کہ نہیں. تو ہم سب کی بات ہے اور محاسبے کا بھی نقطہ ہے. عمل کی بات یہ کہ جب کوئی بات سمجھ آ گئی آپ کا دل ٹھک گیا کہ یہ بات کرنی ہے تو پھر دیر از نو ادر تھاٹ نو سیکنڈ تھاٹ کر لیجئے. جو سیکوینسز ہوں گے جو آپ کے افیکٹس ہوں گے وہ بعد کی بات ہے. آپ ایک طرف یہ کام کر کے دیکھیں گے آپ نوٹ کریں گے کہ اس کے فوراً بعد آپ کے لیے آسانیاں شروع ہوں گی. لیکن جب کسی بات پہ دل ٹھک جائے اللہ کی یہ بات ہے اللہ یہ چاہتا ہے پھر نہ کریں تو یاد رکھیں پھر تاویلات کھلتی ہیں پھر انسان کے دل میں خوف پیدا ہوتا ہے اور پھر وہ یہ سوچا اچھا کرا کہ نہیں کرا کیا کروں. میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتی ہوں کہ آپ کہیں جا رہے ہیں سامنے ایک اتنا چوڑا سا نالا آ گیا ہے کہ آپ سوچ میں پڑ گئے ہیں کہ میں اس کو کیسے کراس کروں. سوچ میں پڑتے ہیں اچھا میں اس کو ایک دفعہ پھلانگ لیتی ہوں. وہ ہے اتنا کہ آپ پھلانگ سکتے ہیں لیکن اگر تو آپ بے خطر فوراً کٹ کر کے ادھر چلے جائیں گے نا تو چلے جائیں گے. اور اگر آپ سوچ میں پڑ گئے یہ گہرا نہ ہو میں گر نہ پڑوں شاید میری چھلانگ اتنی لمبی نہ ہو تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ سمندر کے کنارے پہ کھڑے کھڑے رہتے ہیں پاؤں نہیں ڈبوتے کہ پتہ نہیں ہم کدھر نہیں جائیں گے. تو ایک جملہ نوٹ کیجئے گا کہ دین پر عمل کرنا شریعت کو ماننا بہادر لوگوں کا کام ہے. دل مل یقین والے ڈھیلے ڈھالے لوگ نہیں ہوتے. اور بعض دفعہ بس نکل جاتی ہے اور ہم سوچ میں ہی رہتے ہیں کہ ہم نے اس بس پہ سوار ہونا تھا. ہدایت کی بس ہمیشہ ہمارے پاس نہیں رہے گی. یہ چند سیکنڈ کے لیے ہمارے دل کے پلیٹ فارم پہ آتی ہے اور جب ہم دروازہ کھلنے کے بعد اندر نہیں قدم رکھتے تو چند سیکنڈ کے اندر وہ روانہ بھی ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں وہ تڑپ دے جو ہمیں عمل والا بنائے. اور عمل نہ ہوا دیکھیے جب دروازہ کھلا اگر اس وقت نہ بیٹھے تو دوبارہ کب بیٹھیں گے. رمضان میں دل کھلے ہوتے ہیں دل کے دروازے کھلتے ہیں. اس وقت اپنے پوری پچھلی زندگی کے کفارے کرتے ہوئے گناہوں کو چھوڑنے اور نیکیوں کو کرنے کی نیت کریں گے اللہ سبحانہ وتعالیٰ مدد فرمائیں گے. پھر موسیٰ علیہ جی سوری فرعون نے کہا تم موسیٰ کی بات مان گئے قبل اس کے کہ میں تمہیں اجازت دیتا. ضرور یہ تمہارا بڑا ہے جس نے تمہیں جادو سکھایا. اچھا بھی تمہیں معلوم ہو جاتا ہے کیا کہ میں تمہارے ہاتھ پاؤں مخالف سمتوں سے کٹاؤں گا اور تم سب کو سولی چڑھا دوں گا. یاد رکھیے دنیا کے جو جابر گزرے ہیں نا وہ دلیل کے میدان میں کبھی مسلمانوں کو ہرا نہیں سکے. جب ان کی دلیل نہیں چلتی تھی تو اس کے بعد پھر یہی ہے جو ظلم و تشدد کی کہانی ادھر دکھ رہی ہے. انہوں نے جواب دیا کچھ پرواہ نہیں یعنی اور بھی کر لو جو کرنا ہے ہم اپنے رب کے حضور پہنچ جائیں گے اور ہمیں توقع ہے کہ ہمارا رب ہمارے گناہ معاف کر دے گا کیونکہ سب سے پہلے ہم ایمان لے آئے ہیں. کس بات پر ایمان لائے ہیں کہ موسیٰ نبی ہیں جادوگر نہیں ہیں اور موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں جو معجزے ہیں یہ جادو نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کی طرف سے ہیں. ہم نے یہاں تک ایک سلسلہ پورا ہوا جادوگر مسلمان ہو گئے. موسیٰ علیہ السلام کو یہ چھوٹی چھوٹی کامیابی اللہ دلاتا ہے. آج ہم سب کے ساتھ بھی یہی ہوتا ہے چھوٹی چھوٹی اچیومنٹس بڑے بڑے کام کرنے کے قابل کرتی ہیں. اب اس ٹارگٹ کو اچیو کرنے کے بعد اگلا ٹارگٹ واؤخینا الی موسیٰ نسلی وادی ہم نے موسیٰ کو وحید بھیجی کہ راتوں رات میرے بندوں کو لے کر نکل جاؤ. یہ میرے بندے کون ہیں؟ اس وقت کے مسلمان بندے کیوں تھے؟ کیونکہ اس وقت تک بندگی پہ قائم تھے. انہوں نے نافرمانی نہیں کی اللہ نے فرعون جیسے دشمن سے ان کو چھڑا دیا. آج مسلمان دیکھ لیجئے، آج بندے بن جائیں، ایک فرعون نہیں اللہ ہزاروں فرعونوں سے مسلمانوں کو نجات دے گا. ساتھ ہی بتا دیا ہاں انکم متبعون، تمہارا پیچھا تو کیا جائے گا. یعنی دین کے راستے میں چیلنج تو آتے ہیں، نکلیں گے اللہ کے راستے میں، کچھ نہ کچھ مشکلیں ہوں گی، لیکن یاد رکھو کہ انجام تمہارا بہتر ہوگا. ہم کہتے اچھا جب کہہ دیا تھا پھر بھی لوگ نہیں مانتے، تو کیا آج اللہ نے ہمیں نہیں کہا؟ پچھلے پارے میں پڑھ چکے ہیں کہ اللہ کا وعدہ ہے کہ زمین پہ غلبہ متقیوں کو ہوگا، تقوی والوں کو ہوگا، آمن وعمل الصالحات والوں کو ہوگا. لیکن آج ہم مسلمان کتنا کو ہاتھ ڈالتے ہیں کسی غیر کے اوپر کہ یہ ہم پہ اگر زیادتی کرتے ہیں تو ہم بھی ذرا جمع ہو کے ان کو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دکھائیں. اللہ کے تو قیامت تک کے یہ فیصلے ہیں کہ مسلمانوں کو غلبہ ملنا ہے، لیکن یہ بات ہے کہ جب مسلمان دنیا پرست ہو جاتا ہے تو اس کو اللہ کے یہ وعدے یاد نہیں رہتے. اس پر فرعون نے فوجیں جمع کرنے کے لیے شہروں میں نقیب بھیجے اور کہلا بھیجا کہ یہ چار کچھ مٹھی بھر لوگ ہیں. یاد ہے کہ ہر دور میں لوگوں کو مسلمان تھوڑے سے رہے. یہ کون لوگ ہیں؟ انہا لشرذمت قلیلون، اور انہوں نے ہم کو بہت ناراض کیا. آج کے دور میں اس کو کیا لکھ لیں؟ یہ ٹیررسٹ ہیں، یہ مٹھی بھر لوگ ہیں، یہ چند لوگ ہیں جنہوں نے دنیا والوں کو مشکل میں ڈالا ہوا ہے اور ان کو بھی ان ساری چیزوں پہ لے کے بیٹھ رہے ہیں اور ہمیں غصہ ڈال رہے ہیں. اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ کہ جب تک مسلمان اپنے دین پر عمل کرتے رہتے ہیں، غیر مسلم ان پہ غصہ کھاتے رہتے ہیں. اور ہم ایک ایسی جماعت ہے جس کا شیوا ہر وقت چکنا رہنا ہے. دیکھیے سپر پاور ہونے کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں کہ ہم بہت حالات پہ نظر رکھتے ہیں، ہماری سی آئی ڈی بہت ہے، ہماری انٹیلیجنسز بہت اسٹرانگ ہے. فخرجنا ہم من جنات وعیون، وہ تو پڑھ کے مارا تھا، لیکن اصل میں آپ دیکھیے اتنا دل اداس ہوتے ہیں نایتوں کو پڑھ کے کہ وہ تو یہ سوچ رہا تھا کہ ہم موسیٰ کو پکڑ لیں گے، ان بنی اسرائیل کو پکڑ لیں گے، لیکن اصل میں ان کی موت ان کو بلا رہی تھی. فخرجناہم من جنات وعیون وکنوز مقام کریم، اس طرح ہم انہیں ان کے باغوں اور چشموں اور خزانوں اور ان کے بہترین قیام گاہوں سے نکال لائے. ان کو نہیں پتا تھا کہ ہم نے اپنے گھروں میں واپس نہیں جانا. ان باغوں کا پانی اور ان باغوں کے پھل اور ان چشموں کا پانی اب ہمارے نصیب میں نہیں. تو پتا کیا چلا کہ بعض دفعہ انسان سوچ کے کچھ اور جاتا ہے لیکن اللہ کا فیصلہ کچھ ہوتا ہے. یہ تو ہوا ان کے ساتھ، اور دوسری طرف بنی اسرائیل کو ہم نے ان سب چیزوں کا وارث کر دیا. یاد رکھیے اگر ہم مسلمان سچے مسلمان بن جائیں تو نان مسلمز کے سارے ریسورسز مسلمانوں کو مل جائیں. ایک جنگ تھی اللہ کے نبی کے دور کی، تو جب دشمن نکلا تو اپنے ساتھ عورتیں اور بچے بھی لے آیا. تو انہیں کے جو اپنے لوگ تھے، جو کفار کے عقل مند لوگ تھے، انہوں نے کہا اللہ کے بندو یہ کیوں لے کے آگے ہو؟ عورتیں اور بچے میدان جنگ میں کیا مدد کریں گے؟ تو کچھ جو جوشیلے تھے انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، ہم جنگ جیتیں گے، موجیں کریں گے، مزہ کریں گے، تو عورتیں بچے ہمارے ساتھ رہیں. اگلے ہی دو چار دن کے اندر جنگ ختم ہوئی، مسلمانوں کو فتح ہوئی، وہ سب کچھ مسلمانوں کو مل گیا. تو دشمن بعض دفعہ یہ سوچ کے ریسورسز جمع کرتا ہے کہ ہم اسلام کو اس سے مٹا دیں گے، لیکن حقیقت میں اللہ تعالیٰ اسے اسلام کو فائدہ دیتا ہے. صبح ہوتے ہی یہ لوگ ان کے تعاقب میں چل پڑے. جب دونوں گروہوں کا آمنا سامنا ہوا، قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون، تو موسیٰ کے ساتھ ہی چیخ اٹھے کہ ہم تو پکڑے گئے. ہر گروہ میں مختلف ایمان کے درجے کے لوگ ہوتے ہیں، کچھ جن باتوں کو دیکھ کر ایمان بڑھا رہے ہوتے ہیں، کچھ کو سو کر جان کی پڑتی ہے. تو یاد رکھیے نیچرل ہے، ایک ہاتھ میں دیکھیے پانچ انگلیوں کا سائز برابر نہیں ہے. تو کسی بھی جگہ دین کے نام پہ بھی لوگ کیوں نہ جمع ہو، ان کا لیول بہت فرق ہوتا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہرگز نہیں. یہ ہے ایک لیڈر کی بات، اس کو ہائی لائٹ کر سکے تو کر لے، ہرگز نہیں. کلا انما ربی سیہدین، ہرگز نہیں، میرے ساتھ میرا رب ہے. یہ سکلز ضرورت ہے. آج امت مسلمہ کو قوم سے زیادہ لیڈر کی ضرورت ہے. قوم تو ماشاء اللہ ہے، صرف وہ کہتے ہیں نا گم شدہ بھیڑوں کی طرح ادھر ادھر لاسٹ ہے، بھیڑ چال چل رہی ہے. اس وقت ایک لیڈر آ جائے جو ایک نعرہ لگا دے کلا کچھ نہیں ہوگا مسلمانوں، انما یا ربی، میرے ساتھ میرا رب ہے. یہاں سے ایک بات بھی پتہ چلتی ہے کہ بعض دفعہ پورے کا پورا گروہ جو ہوتا ہے وہ ایمان کے اس درجے پہ نہیں ہوتا جس پہ لیڈر ہوتا ہے. اللہ کی مدد لیڈرز کے درجوں پہ آتی ہے. یہ لکھ لیجئے، کسی جگہ کے بڑے، ان کا کیا مقام ہے، ان کی کیا سوچ ہے، وہ کیا سوچتے ہیں، وہ ہوتا ہے. قوم کی بات نہیں. آپ ایسے سمجھیں کہ جیسے آپ کا گھر ہے، چار بچے ہیں، لیکن آپ اور آپ کے شوہر، جو ان کی سوچ اور جو ان کی تھنکنگ ہوتی ہے پورے گھر کا نظام اس پہ چلتا ہے. بچے تو بےچارے بچے ہی ہوتے ہیں، وہ تو بیکار چیزوں مل جا دیں گے. تو کسی گروہ پر اللہ کی مدد لیڈرز اور جو بڑے ہوتے ہیں ان کے ایمان اور یقین اور تقویٰ کی بنیاد پہ آتی ہے. حدیث میں آتا ہے بخاری کی کیا، بخاری کے لفظ نکال دیں لیکن حدیث قدسی ہے، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان ظن عبدی بھی، میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوں، جو میرا بندہ میرے بارے میں گمان کرتا ہے میں اس کے ساتھ ویسے ہی کرتا ہوں. آپ کہتے ہیں کہ میں بیمار نہیں ہوں گی، اللہ کہتے ہیں اس کو بیمار نہ کرنا. آپ کہتے ہیں آئی ول ڈو دس، اللہ کہتے ہیں فرشتوں کر دو. اور آپ کہتے ہیں نہیں لگتا ہے موسم بدل رہا کھانسی تو ہوگی، تو ہو جائے گی، یہ اللہ کا وعدہ. اور آپ کہتے ہیں نہیں یہ از ویری ہارڈ ٹارگیٹ، وی کینٹ اچیو دس، نہیں میں نہیں آ سکتی 10:30 پہ، امپاسبل ہے، میں نہیں آ سکتی فرائیڈے سیٹرڈے سنڈے 10:30 پہ رول کال نہیں لگا سکتے، نہیں ہوگی، کبھی بھی نہیں آئیں گے. اور آپ کہتے ہیں 10:30 چھوڑے 10:25 پہ آ جاؤں گی، اللہ آپ کو 20 پہ لے آئے گا. تو اپنے لیے خود راستے ہم چوز کرتے ہیں. یہ یقین جب ہو جاتا ہے تو پھر یاد رکھے کہ انسان کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں رہتا. فوہین الی موسیٰ ان اضرب بعصاک البحر، موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہرگز نہیں، میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ ضرور میری رہنمائی فرمائے گا. ہم نے موسیٰ کو وحی کے ذریعے سے حکم دیا، مارو اپنا عصا سمندر پر، یکایک سمندر پھٹ گیا اور اس کا ہر ٹکڑا ایک عظیم شان پہاڑ کی طرح ہو گیا. اللہ کیسے سمندروں میں راستے بناتا ہے، اتنا پانی فریز کرنے کے لیے کتنا لو ٹیمپریچر ضروری تھا، لیکن صرف ایک ضرب کلیم نے اس پانی کو جما دیا. آج مسلمانوں کے راستوں میں اگر طوفان بھی برپا ہو، مشکلات کے آزمائشوں کے سمندر آ جائیں، ایک ضرب کلیم ہو بس، پھر دیکھیے سب مشکلات آسانیوں میں بدلتی ہیں. وزلفنا ثم الآخرین، اس جگہ ہم دوسرے گروہ کو بھی قریب لے آئے. حالات کیسے دنیا کے بدلتے ہیں، کل کے غلام آج کے لیڈر بن گئے. یہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو دنیا میں یہ صبح و شام ہمیں دکھاتا ہے، شرط ہے کہ ہم سمجھنے والے بن جائیں. اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں موسیٰ اور ان سب لوگوں کو جس کے ساتھ تھے ہم نے بچا لیا. کون سے ویپنز تھے موسیٰ کے پاس، کون سی لیٹسٹ ٹیکنالوجی تھی، کون سا بام تھا موسیٰ کے پاس، کون سی مسلمانوں کے پاس سائنسی ترقی تھی اس وقت، لیکن ہم نے بچایا. اس ہم پہ غور کریں گے نا تو پھر اپنی ذات پہ بھروسہ ختم ہو جائے گا. اور دوسروں کو غرق کر دیا ان کی ساری ٹیکنالوجیز کے باوجود. اس واقعے میں ایک نشانی ہے مگر ان میں سے اکثر لوگ ماننے والے نہیں. اور حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب زبردست بھی ہے اور رحیم بھی ہے. دعا کیجئے کہ ہم کائنات کے اندر ہونے والی تبدیلیوں سے راستے ڈھونڈیں. یہ وہ قوموں کے روج اور زوال کی کہانی ہے کہ جو ہم سب کو لینے کے لیے تیار کر دیتی ہیں اللہ کی بات کو. دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے. 3 سیکنڈ تک اپنے لیے دعا کیجئے کہ اس پوری کہانی میں سے میں نے کیا سیکھا، اس پہ عمل کروں گی. اب اگلا قصہ حضرت ابراہیم کا. پہلا قصہ کیا تھا، سیاسی پرابلمز مسلمانوں. پہلا جو بھی قصہ حضرت موسیٰ کا جو قصہ، یہ سارے جملے نکال دیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو واقعہ ہم پڑھ چکے، یہ سیاسی فتنہ تھا جو امت مسلمہ کو لیڈروں، حکمرانوں، ملکوں، سپر پاورز کی طرف سے ہو سکتا ہے. اب آگے ہم پڑھنے لگے ہیں حضرت ابراہیم کا قصہ، یہ خاندانی قصہ ہے کہ جب دین کے راستے میں خاندان رکاوٹ بن جائے تو کیا کرنا چاہیے. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ قَالُوا نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَظَلُّ لَهَا عَاكِفِينَ. اور انہیں ابراہیم کا قصہ سناؤ جب کس نے اپنے باپ پر اپنی قوم سے پوچھا تھا یہ کیا چیزیں ہیں جن کو تم پوچھتے ہو. انہوں نے جواب دیا کچھ بت ہیں جن کی ہم پوجا کرتے ہیں اور ہم تو انہیں کی سیوا میں لگے رہتے ہیں. یعنی اللہ وہ جو بندے کے کام کرتا ہے اور بتوں کی خدمت یہ کر رہے تھے. کتنا اپوزٹ اینگل ہے، آپ کہہ سکتے ہیں کہ نیگیٹو اپروچ کی یہی علامت ہوتی ہے. اس نے پوچھا کیا یہ تمہاری سنتے ہیں. اب دیکھیں کیا تھاٹ پرووکنگ یا سول سرچنگ کوسچن ہے، کیا یہ تمہاری سنتے ہیں جب تم ان کو پکارتے ہو، او ین بھونکم او یدرون، یا انہیں، یا یہ تمہیں کچھ نفع یا نقصان پہنچاتے ہیں. انہوں نے جواب دیا نہیں، بلکہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ہی ایسا کرتے پایا. یہاں بھی نوٹ کیجئے کہ اندھی عقل، جب عقل خراب ہو جاتی ہے تو انسان اپنے باپ دادا کے نام پر بغیر سوچے سمجھے کام کرتا ہے. آپ دیکھیے کہ یہاں ایک ہمارے لیے عمل کا نقطہ بھی نکلتا ہے کہ انسان کوئی کام کرنے سے پہلے سوچے یہ میں کیوں کر رہا ہوں. بس آپ دیکھیے کہ آپ کو کسی رسم پر عمل کرنے کا حکم مل رہا ہے خاندان کی طرف سے، آپ اگر وہاں سوال کرتے ہیں نا اپنے دل میں ان سے یہ کیوں کروں. مثلا کوئی کہتا ہے پیلا جوڑا پہنو تو آپ کہتے کیوں پہنو، آپ کہتے ہیں مہندی لگاؤ، مائیاں لگاؤ، یہ کرو، کیوں. تو یہ جو کیوں ہوتی ہے نا، یہ رشد کا آغاز ہوتا ہے. حضرت ابراہیم کو اللہ نے رشد کیسے دی؟ کہ خاندان اور برادری میں ہونے والے کاموں کو انہوں نے اندھی عقیدت کے نام پہ پکڑا نہیں بلکہ کوئسچننگ کر دی، اور قوم نے جب یہ کہا کہ باپ دادا کرتے تھے تو ابراہیم کہنے لگے، آپ سوچئے تم باپ دادا کو سمجھتے ہو؟ اس پر ابراہیم نے کہا، کبھی تم نے آنکھیں کھول کر ان چیزوں کو دیکھا بھی جن کی بندگی تم اور تمہارے پچھلے باپ دادا کر رہے تھے؟ فَإِنَّ عَدُوَّ لِي إِلَّا رَبُّ الْعَالَمِينَ، وہ میرے تو وہ سب دشمن ہیں سوائے ایک رب العالمین کے. کون سا؟ اب یہاں سے ذرا آپ نبیوں کا ادب دیکھیے گا، بات کرنے کا سلیقہ، کسی انسان کے اندر کی گواہی ہوتا ہے. چونکہ بندگی کا موضوع ہے تو اس کو بھی سمجھ لیجئے کہ بندگی کا اظہار صرف انسان کی عبادات سے نہیں ہوتا، اور بندگی کا اظہار صرف اللہ کی بات ماننے سے بھی نہیں ہوتا. کیا آپ اللہ تعالیٰ یعنی اطاعت ہی نہیں ہوتا، بندگی کا بہت گہرا تعلق مینرز کے ساتھ بھی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے دین کے جو چار بڑے حصے ہیں اس میں تیسرا بڑا حصہ ادب ہے، آداب، مینر، بی گڈ مینر. تو ابراہیم علیہ السلام کے ناطے سے ہم سب یہ نقطے نوٹ کریں گے کہ کیا میں بھی اپنے بڑوں سے ایسی بات کرتی ہوں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہوئے یا اللہ کو پکارتے ہوئے میرا بھی یہ اسٹائل ہے. کہنے لگے، اللہ سی، کون رب العالمین؟ وہ رب العالمین جس کے ساتھ کیا ہے، اللہ زی خلقنی فہو یہدین، جس نے مجھ کو پیدا کیا پھر وہ میری رہنمائی فرماتا ہے، وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ، جو مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. یہاں رک جائے، پیچھے کیا، خلقنی، یہدین، یطعمنی، یسقین، ساری اچھی باتیں تھیں نا، پیدا کیا، راستہ دکھایا، کھلایا، پلایا. لیکن جب نیگیٹو چیز آئی، یہ نہیں کہا وہ مجھے بیمار کرتا ہے، کہا جب میں بیمار ہو جاتا ہوں اپنی بد پرہیزیوں اور اپنے گناہوں کی وجہ سے، فَهُوَ يَشْفِينَ، تو وہ مجھے شفا دیتا ہے. وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينَ، جو مجھے موت دے گا پھر دوبارہ مجھ کو زندگی بخشے گا. کیا پتا چلا؟ ادب، بات کرنے کا سلیقہ. بعض لوگ کہتے ہیں آپ بھول گئے، بعض کہتے ہیں آپ یہ کر نہیں، آپ نے کیا نہیں، آپ نے یہ کہا تھا یہ ہوا نہیں. دیکھیے بات سچ ہی ہوتی ہے، آپ ایک چیز کو کہتے ہیں یہ غلط ہے اور دوسرے طرف اس کو کہتے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے، کیا فرق ہے دونوں میں؟ آپ نے ایک ہی بات کی ہے. لیکن جب کسی کو آپ کہتے ہیں غلط ہے تو آپ اگلے کے سر سے پاؤں کو ہلا دیتے ہیں نا. اپنی تبلیغ میں اور اپنی گفتگو میں جملوں کو نوٹ کریں، یہاں آپ کے لیے ایک بڑا سخت قسم کا ٹیسٹ ہے. خود کو چیک کریں، بچوں سے بات کرتے ہوئے جب آپ ان کو کوئی کسی کام سے روکتے ہیں، ایون چھوٹے بچے، بڑے جوان بچے، پھر اسی طرح گھر کے بزرگوں سے بات کرتے ہوئے، ساس ہیں گھر میں، امی آپ تو تم تو یہی کرتی رہتی ہو، یا اگر شوہر سے بات کر رہے ہیں، اور اسی طرح بھی باہر کی بیرونی زندگی، جہاں بھی کسی کو ہم بڑا سمجھتے ہیں، میرا اس سے بات کرنے کا سٹائل کیا ہوتا ہے. ایک ہفتہ پورا، کم از کم آج سے لے لیجئے، 18 تاریخ ہے تو 1 ویک، یعنی اس فرائیڈے سے نیکسٹ فرائیڈے تک آپ ایک پورا ویک خود کو انڈر آبزرویشن رکھیں. شوہر سے بات کرنے کا کر لو، آ جاؤ، کھا لو، کدھر ہو؟ اب یہ کس کو کہہ رہے ہیں؟ یہ آپ اپنے ہسبینڈ صاحب کو کہہ رہے ہیں. کر لو کی جگہ کہیں کر لیں، کھالو کی جگہ کے کھا لیں، آ جاؤ کی جگہ آ جائیں. دیکھیے چھوٹے چھوٹے فرق ہیں جو لوگوں کے دل میں آپ کی محبت ڈالتے ہیں. ہمیشہ یاد رکھیے کہ کریکٹر جیتتا ہے، کردار انسان کی سکل سے بہت اوپر اس کو اٹھا کے لے جاتا ہے. کئی لوگ سکلڈ ہوتے ہیں لیکن روڈ ہوتے ہیں، ان کو بات کرنا نہیں آتا. انبیاء کرام کے اس کلام سے ہم سیکھ رہے ہیں کہ اللہ کو ان پر پیار کیوں آتا تھا، کہ اللہ سے بات کرتے ہوئے ہر اچھی چیز اللہ کی طرف دے رہے ہیں اور ہر خراب چیز کو میری اپنی طبیعت شعور کے ساتھ اگلی بات کو بھی سن کے دیکھیے کہ کیا اللہ کے ساتھ ان کا تعلق تھا. والذی یطمع یغفر لی خطیئتی یوم الدین، اور وہ ذات جس سے میں امید رکھتا ہوں کہ روز جزا وہ میری خطائیں معاف فرما دے گا. خطائیں میری ہیں اور یغفر لی بخشے گا وہ. آپ کہتے ہیں کہ میں نے کیا کیا، میں کچھ نہیں کرتی، چلو اللہ نے بخشنا ہوگا تو بخش دے گا. اور یہاں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ بندہ مومن سر سے پاؤں تک گناہوں میں بھی ڈوبا کیوں نہ ہو، کہ چونکہ میرے اندر یہ تڑپ آگ تو میرا رب میرے گناہوں کو معاف کرے گا. ربی حبلی حکما والحقنی بالصالحین، یہ ہے خوبصورت. اے میرے رب، مجھے حکم عطا فرما اور مجھے نیک لوگوں کا ساتھ دے. وجلی لسان صدق فی الاخرین، اور بعد کے آنے والے لوگوں میں مجھے سچی ناموری عطا کر. کیا سیلف پریزنگ چاہ رہے؟ تعریفیں چاہتے ہیں؟ نہیں، یہ ہے جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ میرا ذکر خیر میرے بات کرنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک عورت کا جنازہ پاس سے گزارا تو کچھ لوگوں نے اس کی تعریف کی، اللہ کے نبی نے فرمایا واجبت واجبت. پھر ایک موقع پہ ایک اور جنازہ گزرا تو لوگوں نے اس کی برائی کی تو آپ نے فرمایا واجبت واجبت. کہا کیا؟ کہا پہلی عورت پہ جنت واجب ہو گئی اور دوسری عورت پہ جہنم واجب ہو گئی. تو واضح خلق نکار خدا. یاد رکھیے کہ لوگوں جہاں سے اٹھ کے جائیں یہ دعا کریں، وہ کرسی، وہ میز، وہ جگہ، کارپیٹ کا وہ ٹکڑا میرے لیے دعا خیر کرے. اپنے برے اثرات چھوڑ کے نہیں جانے. کسی جگہ سے اٹھتے ہوئے، کسی انسان سے ملاقات ہو رہی ہے، چھوڑ رہے ہیں، ہمیشہ یہ خواہش کریں کہ میرے جانے کے بعد وہ کوئی میرا اچھا اثر لے. اب جب آپ کسی کے پاس گئے، اس کو ایک تانا دیا، پاؤں پٹکتے ہوئے چلے گئے، کیا وہ بعد میں آپ کو اچھا یاد کرے گا؟ وہ کہے گا پتہ نہیں ہوا کہ کوئی بم پھوڑ کے میرے سر پہ چلیں گے باتوں کا. تو ہمیشہ اپنے لیے تڑپ کے دعا کریں کہ جہاں سے اٹھوں بعد والے میرے لیے اچھی دعا کریں. یہی ہے وہ بات، رب ادخلنی مدخل صدق وجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. اور حکم مانگا، یہ حکمت ہے. اتنی خوبصورت دعا، آپ جب اس کو فیضی قریب میں سنیں گے تو آپ خود فیل کریں گے کہ اس دعا میں ایک ایمان والے نے اپنے لیے دنیا اور آخرت کے خزانے مانگ لیے. وجعلنی من ورثۃ جنت نعیم، اور مجھے جنت نعیم کے وارثوں میں شامل فرما. کتنی جامع دعا ہے، دنیا کی بھلائیوں کے ساتھ ساتھ جنت تک پہنچ گئے. واغفر لی ابی انہ کان من الضالین، اور میرے باپ کو معاف کر دے، بے شک وہ گمراہ لوگوں میں سے ہے. ولا تخزنی یوم یبعثون، اور مجھے اس دن رسوا نہ کر جبکہ سب لوگ زندہ کر کے اٹھائے. یقین تھا نا کہ ہوگا ایسا. یوم لا ینفع، جب نہ کوئی مال فائدہ دے گا نہ اولاد. 3 سیکنڈ غور کیجیے، قیامت کے دن نہ میرے مال کام آئے گا نہ اولاد. دنیا میں بھی کیا ہمیشہ کام آتے ہیں یہ دونوں؟ مال رکھا ہوتا ہے لیکن آپ کے تک سر میں درد ہے، وہ مال آپ کو فائدہ نہیں دے رہا. آپ الزام لگ گیا، مال کا کیا فائدہ؟ اور بچے کیا ہر کال پہ لبیک کہتے ہوئے بھاگتے ہوئے آتے. تو دنیا میں اللہ نے چھوٹی چھوٹی مثالیں دے دی، ہاں مگر کس کو فائدہ ہوگا؟ اِلَّا مَنَّتَ اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيم، ہاں مگر جو اللہ کے پاس سلامت دل لے کر آ گیا. یہ قلب سلیم کیا ہے؟ یہ وہ دل ہوتا ہے کہ جو اللہ کی محبت میں چور، دنیا سے بچا بچا کے انسان ساری زندگی اس دل کو رکھتا ہے کہ گفٹ خریدا ہو پیکنگ کے ساتھ. پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ اس کو لا کے سامنے میز پہ رکھ دیتے ہیں، بچے بھی دیکھیں، کھول لیں، پڑھیں، اور غلطی سے کوئی کھول لیں، آپ کہتے ہیں نہیں، ان ٹچ، اس کو بیگ میں ڈال کے دو، سائڈ پہ رکھ دوں، کیونکہ یہ میں نے کسی کو گفٹ میں دینا ہے. کوئی چیز گھر میں اپنے لیے لی ہو تو پھر اور حساب ہوتا ہے. مہمانوں کو تو چیز نہیں، یعنی جب کسی کو گفٹ دیتے ہیں تو چیز کے ساتھ اس کی پیکنگ کا بھی خیال رکھتے ہیں. اب آپ سوچیں یہ دل کل اللہ کے پاس جانا ہے. تو بندہ ہے مومن کا دل بہت سارے لوگ دنیا میں خراب کرنا چاہتے ہیں، کئی نافرمانیاں، کئی نہ غلط کام اس سے کرانا چاہتے ہیں، لیکن وہ کیا کہتا ہے کہ نہیں، میں نے اپنا دل رب کو دینا ہے، کیونکہ ان اللہ اشترا من المومنین، اللہ نے خریدی مومنوں سے ان کی جانیں اور ان کے مال. تو بندہ ہے مومن کیا ہے اور قلب سلیم کیا ہے؟ اللہ کی محبت اشد، اللہ کا خوف اشد، اور اللہ کی اطاعت اشد، یعنی اللہ کی محبت ہوتی ہے. ایسے لگتا ہے کہ ساری دل، وہ کہتے ہیں نا کہ تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے کہ تیرا آئینہ وہ آئینہ ہے، جو شکست ہو تو عزیز ہے نگاہ آئینہ ساز نے. دنیا کی ڈکشنری میں تعریف پڑھ کے دیکھے حیران ہوں گے، سلیم عربی زبان میں اس شخص کو کہتے ہیں کہ جس کو سانپ نے ڈسا ہو اور وہ یوں کانپ رہا ہو. تڑپنے والا دل، بے چین دل، چین نہیں پڑا، کیا کروں، اپنی کسی نیکی کو بڑا نہیں سمجھا، کسی چیز پہ اپنے آپ کو نہیں سمجھ رہا کہ یہ کر لیا، اور وہ جامت نہیں، سٹیگننٹ نہیں ہوتا کہ بہت بہت بڑے بڑے نیکیوں کے کام کیے، کوئی بڑی بات نہیں یہ اور وہ. نہیں، قلب سلیم باقی النفس کا والا دل ہوتا ہے. لوگوں کی گمراہیوں پہ تڑپتا، ان کی پریشانیوں پہ دکھی ہوتا ہے، اور اس طرح سے اس کے دل کی کیفیت ہوتی ہے کہ وہ ساری زندگی تڑپتا اور تڑپاتا ہوا چلا جاتا ہے. وہ ایک شعر بھی ہے نا کہ دو کام دیے تجھے فطرت نے، تڑپنا بھی اور تڑپانا بھی. تو کچھ نہ خود تڑپتے ہیں نہ تڑپاتے ہیں، اور کچھ دونوں کام کرتے ہیں. اللہ ہم سے وہ کام لے لے. ہوگا کہ ایسے سلامت دل والوں کو کیا ملے گا؟ وہ صفت الجنت للمتقین، اس روز جنت پرہیزگاروں کے قریب لے آئی جائے گی. دیکھیے، ایک ہوتا ہے کہ بندہ کسی چیز کے پاس جائے لیکن آنر دینے کے لیے اس چیز کو اس کے قریب کر دیا، اور دوزخ بیٹھے ہوئے لوگوں کے سامنے کھول دی جائے گی، اور ان سے پوچھا جائے گا اینما کنتم تعبدون، کدھر ہیں وہ جن کو تم اللہ کو چھوڑ کر، کدھر اب وہ کہاں ہیں وہ جن کو، سوری، ان سے پوچھا جائے گا کہ اب کہاں ہیں وہ جن کو تم اللہ کو چھوڑ کر، اعوذ باللہ، اب کہاں ہیں وہ جن کی تم اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے تھے، کیا وہ تمہاری کچھ مدد کر رہے ہیں یا خود اپنا بچاؤ کر سکتے؟ پھر وہ معبود اور یہ بہکے ہوئے لوگ اور ابلیس کے لشکر سب کے سب اس میں اوپر تلے دھکیل دیے جائیں گے. اوپر تلے دھکیلنے سے ذہن میں کیا رہا ہے؟ پہلے ہی ڈسٹ بن میں ٹریش کے کئی بیگز تھے، آپ نے اوپر سے دو چار اور پھینک دیے. اللہ اکبر، جہنم میں لوگ اس طرح کوڑے کرکٹ کی طرح پھینکے جائیں گے کہ وہ دوسروں کے بوجھ سے اور بھی دبتے جائیں گے. وہاں یہ سب آپس میں جھگڑیں گے. امیجن کریں، وہ گھر جہنم بن جاتا ہے جہاں جھگڑے ہوں. جہنم کا ایک عذاب جھگڑوں کا عذاب ہے. اور یہ بہکے ہوئے لوگ اپنے معبودوں سے کہیں گے، اللہ کی قسم ہم تو سری گمراہی میں مبتلا تھے جبکہ تم کو رب العالمین کی برابری کا درجہ دے رہے تھے. کیسے؟ تمہاری غلط باتوں کو مان کر. اور وہ مجرم لوگ ہی تھے جنہوں نے ہم کو اس گمراہی میں ڈالا. اب نہ ہمارا کوئی سفارشی ہے، ولا صدیقین حمیم، اور نہ کوئی جگری دوست. فاسٹ فرینڈ، بیسٹ فرینڈ، یعنی ہمارے بہترین فرینڈ آج دنیا میں، جو ہمیں دنیا میں چھوڑ کے یہاں ہمارے ساتھ کہاں آئیں گے؟ فلو ان لنا کروتن فنکون من المومنین، کاش ہمیں ایک دفعہ پھر پلٹنے کا موقع مل جائے تو ہم مومن ہوں. دیکھ رہے ہیں حسرتیں، آج موقع ہے نا، آج اگر اس کا استعمال نہیں کریں گے تو کل کیا ہوگا. اور آپ دیکھیں کہ یہی بات قرآن پاک میں کئی جگہ آتی ہے کہ لوگ اس دن جہنم میں جا کر لڑیں گے. سورۃ اعراف آیت 38 میں یہی بات آتی ہے. سورۃ حمیم سجدہ آیت 29 میں یہی آتا ہے کہ اللہ آج ان لوگوں کو لا جنہوں نے ہمیں بہکایا، ہم ان کو اپنے قدموں کے نیچے رون دیں گے، مسل دیں گے ان کو کہ ان کی باتیں سن کر ہم ہدایت سے دور ہوئے. سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 67 اور 68 میں آتا ہے کہ اے اللہ ہمیں ایک دفعہ موقع دے تو ہم اپنے ان بڑوں جن کی بات کو مانتے تھے، ہم ذرا ان کو ان پر لعنت کر. یعنی اے اللہ جن بڑوں جن کو ہم بڑا مانتے تھے اور جنہوں نے ہمیں سیدھے راستے سے بہکا دیا، آج ان کو دگنا عذاب دے اور ان پر لعنت کر. تو آج دنیا میں جب کہا جائے اپنی کمپنی بدل لو تو کہتے نہیں، پھر مجھے میں مس فٹ فیل کرتی ہوں. فرمائے نفی ذالک الآیۃ وما کان اکثرہم مؤمنین، یقیناً اس میں ایک بڑی نشانی ہے مگر ان میں سے اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں. اور حقیقت یہ کہ تیرا رب زبردست بھی ہے اور رحیم بھی ہے. قوم نوح نے رسولوں کو جھٹلایا. آپ اس صورت میں دیکھ رہے ہیں کہ انبیاء کی ترتیب نہیں ہے. عموماً جب بھی انبیاء کے قصے آتے تو سب سے پہلے نوح کا قصہ آتا ہے. تو یہاں بات جو ہے وہ حضرت موسیٰ سے بیک ورڈ شروع ہوئی. آپ کہہ رہے ہیں کہ نیچے سے بات اوپر جا رہی ہے. قوم نوح نے رسولوں کو جھٹلایا، یاد کرو جبکہ ان کے بھائی نوح نے ان سے کہا تھا کیا تم ڈرتے نہیں ہو. یہ ہے پہلا نقطہ لوگوں کو دینے کا کہ تمہیں اللہ کا ڈر نہیں ہے. حکم نہ دیا کریں نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، یہ پوچھئے کیا الا تتقون، انی لکم رسول امین، میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں. یعنی جو بات کہتا ہوں اپنے پاس سے نہیں کہتا، اللہ نے جو پیغام دیا جتنا جس حد کا اتنی ہی بات کرتا ہوں. فتقوا اللہ واتیون، پس تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو. حضرت نوح کو تو کوئی کتاب نہیں ملی تھی، تو یہاں کس اطاعت کی بات ہے؟ کتاب تو ہے ہی نہیں ہے، تو یاد رکھیے نبی کی اطاعت کی بات ہے. جب کتاب نہیں ہوتی تو اس وقت نبی چلتی پھرتی کتاب بن کر دنیا میں موجود ہوتے ہیں. فرمایا میری بات ماننے سے تمہیں کیا چیز روکتی ہے؟ میں تو اتنا بے غرض ہوں کہ وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین، میں اس کام پر تم سے کسی اجر کا طالب نہیں، میرا اجر تو رب العالمین کے ذمہ ہے. بس تم اللہ سے ڈرو اور بے کھٹکے میری اطاعت کرو. مت دل میں اندیشے لاؤ کہ رسول کی پیروی کی تو زندگی بری ہو جائے گی اور عمل کرنا ممکن نہیں، اور آج کے دور میں تو یہ ماحول ہی نہیں ہے. بغیر کسی اندیشے کے عمل کرو. قوم کا جواب سنیے گا، قالو انومن لک وتبک الارذلون، انہوں نے جواب دیا کیا ہم تجھے مان لیں حالانکہ تیری پیروی رذیل ترین لوگوں نے اختیار کیا. نوح نے کہا میں کیا جانوں ان کے عمل کیسے ہیں. دیکھیے کتنا خوبصورت انداز ہے، وہ گھبرا رہے ہیں، وہ ان کو دوسری طرف لے کے آ رہے ہیں، لیکن حضرت نوح علیہ السلام کہتے ہیں مجھے کیا لگے یہ گھر جا کے کیا کرتے ہیں. یہاں ایک بڑی خوبصورت بات ہے، داعی دین کا کام صرف اللہ کا پیغام دینا ہے. بعد میں ٹو نہیں رکھنی کہ گھر جا کے میرا درد سن کے میرے اس پیغام کے بعد اب یہ گھروں میں کیا کرتے ہیں، یہ شادیوں میں کیا کرتے ہیں. Who cares؟ نبی کہتے ہیں مجھے کیا پتا یہ بات میں کیا کرتے ہیں. تو یاد رکھیے کہ اللہ نے کسی کو گارڈ مین بنا کر نہیں بھیجا لوگوں پر، اللہ خود گارڈ ہے. تو کہنے لگے لگے میں ان کی باتوں کے اوپر کیوں نظر رکھوں، ان کا حساب تو میرے رب کے ذمہ ہے، کاش تم کچھ شعور سے کام لو. میرا یہ کام نہیں کہ جو لوگ ایمان لائیں میں ان کو ہٹا دوں. یعنی یہ مسئلہ نا کہ چھوٹے لوگ کیوں ادھر آتے ہیں، اپر کلاس لوور کلاس سارے گھلے ملے لوگ کیوں آتے ہیں، تو میں ان کو کیوں دھتکار دوں؟ اننا الا نذیر مبین، میں تو بس ایک صاف صاف آگاہ کر دینے والا آدمی ہوں. انہوں نے کہا نو، اگر تو باس نہ آیا تو پھٹکارے ہوئے لوگوں میں شامل ہو کرے گا. نعوذ باللہ، کس کو کہہ رہے ہیں؟ جس کو اللہ عبدن شکورا کہتے ہیں، وہ نو جس کو اللہ تعالیٰ نے ایک معجزے کے طور پہ اتنی لمبی عمر دی تھی کیونکہ وہ اللہ کے دین کی خدمت کر رہے تھے. وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ تیرے پہ بھٹکار پڑے، کیا پتہ چلا کہ بعض دفعہ نیکیاں کر کے لوگوں کی طرف سے لان تان سننی پڑتی ہے. یہ وہ وقت تھا کہ جب پھر نوح نے اللہ کو پکارا، قال ربی ان قومی کذبون، نوح نے جواب دیا میرے رب میری قوم نے مجھے جھٹلا دیا ہے. اب یہ اپنے لیے نہیں مانگی کیونکہ اب ان کو پتہ چل گیا تھا کہ یہ اچھے ہتھکنڈوں پہ آ گئے تو یہ میری ذات پہ ایسی باتیں کریں گے تو لوگوں کو میرے دین پہ شک ہونے لگے گا. تو کہا بس اللہ فافتح بینی وبینہم فتحا، اب میرے اور ان کے درمیان دو ٹوک فیصلہ کر دے اور مجھے اور جو مومن میرے ساتھ ہیں ان کو نجات دے دے. یعنی بس اب میرا اور ان کا وقت پورا ہوا. فَانْجَيْنَاهُ وَمَمَّاهُ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ، آخرکار ہم نے ان کو اور ان کے ساتھیوں کو ایک بھری ہوئی کشتی میں بچا لیا، اس کے بعد باقی لوگوں کو غرق کر دیا. وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، فرمایا وما سوری إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ. تکرار کے ساتھ بتا رہا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ یقیناً اس میں ایک نشانی ہے مگر ان میں سے اکثر لوگ ماننے والے نہیں، اور حقیقت ہے کہ تیرا رب زبردست بھی ہے رحیم بھی ہے. قوموں کو ڈبو دے وہ اس پہ زبردست ہے، اور چند لوگوں کو ٹوٹی پھوٹی کشتی میں بچا لے کیونکہ وہ رحیم ہے. اس کے بعد قوم عاد، عادیوں نے رسول کو قوم عاد نے رسولوں کو جھٹلایا. یاد کرو جب ان کے بھائی ہود نے ان سے کہا تھا کیا تم نہیں ڈرتے؟ دیکھیں ہر نبی کا نقطہ آغاز کیا تبلیغ کا، الا تتقون، تو خود سے بھی چلے ہم پوچھتے ہیں. حقیقت میں اللہ کا ڈر آ گیا دل میں. دیکھیں اس ڈر کو آپ عمل کے کی رفتار سے ڈھونڈیں گے. تو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں اپنا ڈر دے دے، میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں، بس تم اللہ سے ڈرو، واتیونی اور میری بات مانو. وما اسالکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین، نہیں ہوں میرا اجر تو رب العالمین کے ذمہ ہے. اس قوم کا جرم کیا تھا؟ اتبنون بکل ریئن آیتین تعبثون، یہ تمہارا کیا حال ہے؟ ہر اونچے مقام پر لا حاصل ایک یادگار عمارت بنا ڈالتے ہو. یہ تھا ان کا جرم، بڑی بڑی عمارتوں میں کھانے کو نہ ہو اور جن کے پاس تعلیم کے لیے پیسے نہ ہو وہ بڑے بڑے گھر بنا کے بڑی بڑی یادگاریں تعمیر کریں، تو یہ اللہ کی پکڑ کو دعوت دینے والی بات ہے. وتتخذون مصانی لعلکم تخلدون، اور بڑے بڑے اللہ تعمیر کرتے ہو گویا کہ تمہیں ہمیشہ رہنا ہے. آج امت مسلمہ کا حال کیسے سے کچھ مختلف ہے. بتشتم جبارین، اور جب کسی پر ہاتھ ڈالتے ہو تو جب بار بن کر ڈالتے ہو. فتقوا اللہ واتیونی، پس تم لوگ اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، ڈرو اس سے جس نے وہ کچھ تمہیں دیا. کیا کچھ؟ بما تعلمون، جو تم خوب جانتے ہو. سوچی ذرا، آج میرے پاس جو کچھ ہے کس کی دین ہے؟ اللہ کی دین ہے. تمہیں جانور دیے، اولادیں دی، باغ دی اور چشمے دیے. مجھے تمہارے حق میں ایک بڑے دن کے عذاب کا ڈر ہے. انہوں نے جواب دیا تو نصیحت کر یا نہ کر، ہمارے لیے سب یکساں، بس ہم تیری بات نہیں مانیں گے. یہ باتیں تو یوں ہی ہوتی چلی آئی ہیں اور ہم عذاب میں مبتلا ہونے والے نہیں. آخرکار انہوں نے اسے جھٹلایا اور ہم نے ان کو ہلاک کر دیا. سٹبن قوموں کو اللہ پھر دنیا میں رہنے نہیں دیتا. یاد رکھیے کہ جو قومیں اپنے ریسورسز کو ضائع کرتی ہیں نا، اللہ تعالیٰ ان کو بھی ریسورس ضائع کر دیتا ہے. آج اگر ہم امت مسلمہ کو دیکھیں تو جتنا مال امت مسلمہ کے پاس ہے، اگر یہ سارا مال صحیح طرح استعمال ہو جائے تو دنیا سے غربت اور افلاس اور جہالت دور ہو جائے. لیکن ہم اپنے ایسٹس بڑھاتے رہتے ہیں لیکن ہمیں نہیں فکر، تو نہ انسانیت کی فکر ہے اور نہ دنیا کی. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمارے ریسورسز کو اچھی جگہ پہ استعمال کروائے. یقیناً اس میں ایک نشانی ہے مگر ان میں سے اکثر لوگ ماننے والے نہیں، اور حقیقت یہ کہ تیرا رب زبردست بھی ہے اور رحیم ہے. کذب ثمود المرسلین، ایک اور قوم، ثمود نے رسولوں کو جھٹلایا. یاد کرو جب کہ ان کے بھائی صالح نے ان سے کہا کیا تم ڈرتے نہیں ہو، میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں، بس تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، میں اس کام پر تم سے کوئی کسی اجر کا طالب بھی نہیں ہوں، میرا اجر تو رب العالمین کے ذمہ ہے، کیا تم ان سب چیزوں کے درمیان جو یہاں ہیں بس یوں ہی اطمینان سے رہنے دیے جاؤ گے؟ سوچیے، امن سے رہو گے، یعنی کیا تم ان گھروں میں رہو گے؟ 3 سیکنڈ تک ذرا سوچیے، آج اگر میرے پاس امن چین ہے، یعنی جیسے ہم سب ماشاءاللہ ویل آف زندگیاں بسر کر رہے ہیں، کھانے کی بھی فکر نہیں ہوتی، پہلے سے موجود ہے، پہننے کی فکر نہیں، بلز بھی چلے جاتے ہیں، ہر چیز، جو بھی ایک جنرل عام بندے کی بات کر رہے ہیں، اب آپ سوچیے خود پہ لے کے، کب تک یہ سب کچھ میرے پاس رہے گا؟ کب تک؟ کیا حقیقت میں جو کچھ آج میرے پاس ہے ہمیشہ رہے گا؟ کیا آپ کے پاس کوئی ایسی مثال نہیں ہے خاندان کی یا دوستوں کی کہ زندگی میں سب کچھ چلا جاتا ہے؟ آنکھیں چلی جاتی ہیں، کان چلے جاتے ہیں، صحت چلی جاتی ہے، تندرستی چلی جاتی ہے، تو بات کیا سمجھ آتی ہے کہ جس کو دنیا میں یہ بات سمجھ آ گئی کہ یہ سب ہمیشہ نہیں رہنا، اللہ کے تفیع جنات وعیون، ان باغوں اور چشموں میں اور ان کھیتوں اور نخلستانوں میں جن کے خوش رس بھرے ہیں، یعنی یہ سب نہیں رہنا، تو یقین کرے وہ اپنے ہاتھ سے پھر ان نہ رہنے والی چیزوں کو آگے کر دیتا ہے۔ یہ اتنی بڑی حقیقت ہے جو قرآن پڑھے بغیر نہیں آتی۔ الحمدللہ ایک اور گھر کسی نے ڈونیٹ کیا ہمیں کسی ملک میں اسکول کے لیے، اور ہم سب دعا کرتے ہیں ان کے لیے بھی کہ جنہوں نے یہ کوشش کی اللہ تعالیٰ ان کی قبول کرے اور ہمیں اس کی حفاظت کی توفیق دے۔ دیکھیں یہ کوئی ہمارے نام پہ ہماری ذات کے لیے کچھ نہیں ہوتا، یہ صرف اس لیے کہ ان گھروں کو ہماری زندگیوں میں اللہ کے گھر بنا دے۔ یہ کتنی بڑی بات ہے جس کو یہ حقیقت سمجھ آئے گی کہ میں نے یہاں نہیں رہنا، آج مرے کل دوسرا دن، کوئی ہمیں ہمارے گھر میں ایک قبر کی جگہ نہیں دے گا، کوئی ہمارے پیارے بیڈ روم پر لٹا کر ہمارا فیونرل نہیں کرے گا، پھر وہ لکڑی کی ایک چارپائی آئے گی اور وہ تابوت جس کا سائز کبھی آپ نے دیکھا ہو جس میں کفن ہوتا ہے، بلیف میں نے جب دیکھا کسی کا تو مجھے وحشت ہوئی کہ اتنا پتلا سا کہ کوئی سائٹ بھی نہیں بدل سکتا۔ تو یہ حقیقت قرآن پڑھے بغیر نہیں کھلتی۔ کسی سسٹر نے ایسے ذکر کیا کہ کہیں کو فنڈ ریزنگ ہو رہا تھا، تو وہ بھی کہیں کہہ رہی میں ایسے ہی گئی، میرے دل میں کہتی میں ایک پینی بھی نہیں سوچ کے گئی تھی، اور لوگوں کو جمع کیا ہوا تھا، کہہ رہی خیر کھانا کھلنے سے پہلے جیسے ایک معمولی معمول ہوتا ہے لوگوں کا کہ وہ کہتے ہیں کہ پیسے دو، کتنوں سے شروع ہے، کہتی استاذہ بلیو کریں کہ 100 پاؤنڈ بھی کوئی پورے ہال میں سے نہیں دے رہا تھا، اتنے لوگ تھے وہاں۔ کہتی میں گھر سے کچھ نہیں سوچ کے گئی تھی کہ یہ کیا ہوگا، ان کا ٹارگیٹ تھا، وہ کوئی اسی طرح کا کام تھا، 50,000 کا ٹارگیٹ تھا۔ تو کہنے لگی کہ کوئی نہیں اٹھ رہا، مجھے بڑی آ رہی کہ اتنا صحیح زور لگا رہے ہیں، اتنا زور لگا رہے ہیں، 100 پاؤنڈ نہیں لوگ دے رہے۔ کہتی پتہ نہیں مجھے کیا ہوا، میں نے ان کو کھڑے ہو کے کہا کہ آئی ول ٹیک کیئر آف آل، میں سارے پیسے میں دوں گی، 50,000 میں نے دینا ہے۔ یہ تڑپ کب آتی ہے؟ جب یہ بات سمجھ آتی ہے، اب اس شعور کے ساتھ ان آیات کو سنیے، ان باغوں اور چشموں میں، ان کھیتوں اور نخلستانوں میں جن کے خوش رس بھرے ہیں، تم پہاڑ کھود کھود کر فخریاں ان میں عمارتیں بناتے ہو، بڑا تیرا نام ہے جو تیرا اس محل پہ لگ جائے گا، قصرے فلاں قصرے فلاں، گھروں کے باہر نام لکھے ہوتے ہیں، اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ اور اس قوم کا یہ بڑا جرم دکھتا ہے کہ یہ اپنے نام پہ بہت بڑی بڑی عمارتیں قائم کرتے تھے، ولا تطیع امر المسرفین، پھر فخر بھی تو ہوتا ہے نا کہ ہمارا ہماری کوٹھی بڑی، ہمارا بنگلہ بڑا، کہیں بے لگام لوگوں کی اطاعت نہ کرو جو زمین میں فساد برپا کرتے ہیں اور کوئی اصلاح نہیں کرتے۔ انہوں نے جواب دیا تو محض ایک سحر زدہ آدمی ہے، یہ پاگل ہو گیا، نعوذ باللہ جادو ہو گیا تجھ پہ کہ ہم اپنے گھر بار اپنی بنگلے یہ ساری چیزیں چھوڑ دیں، کہ تو ہم جیسے ایک انسان کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہے۔ فاتی بھی آیت ان کنت من الصادقین، لے یا پھر اگر کوئی نشانی ہے اگر تو سچا تو، یعنی لا پھر عذاب، دیکھتے ہیں کہاں ہماری یہ چیزیں جاتی ہیں۔ صالح نے کہا یہ ایک اونٹنی ہے، ایک دن اس کے پینے کا، ایک دن اس کے پینے کا اور ایک دن تم سب کے پانی لینے کا، اس کو ہرگز نہ چھیڑنا، یعنی اس کو ہاتھ نہ لگانا برائی سے، ورنہ کیا ہوگا، تم کو ایک بڑے دن کا عذاب آ لے گا۔ فقرو خفاس بہ نادمین، مگر انہوں نے اس کی کوچھیں کاٹ ڈالی اور آخر کار پچھتاتے ہی رہ گئے۔ اللہ اکبر، فاخذہم العذاب، پھر ان کو عذاب نے پکڑ لیا، ان فی ذلک لآیہ، یقیناً اس میں ایک نشانی ہے مگر ان میں سے اکثر ماننے والے نہیں، اور حقیقت یہ کہ تیرا رب زبردست بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ اللہ ہم پہ اپنا رحم کر دے. لوط کی قوم نے رسولوں کو جھٹلایا, یاد کرو جبکہ ان کے بھائی لوط نے ان سے کہا تھا کیا تم ڈرتے نہیں, میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں, بس تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو, میں اس کام پر تم سے کسی اجر کا طالب نہیں, میرا اجر تو اللہ رب العالمین کے ذمہ ہے. کیا تم دنیا کی مخلوق میں سے مردوں کے پاس جاتے ہو اور تمہاری بیویوں میں تمہارے رب نے تمہارے لیے جو کچھ پیدا کیا اسے چھوڑ دیتے ہو, بلکہ تم لوگ تو حد سے ہی گزر چکے. یعنی ایک سچے دیندار کو یہ باتیں سمجھ ہی نہیں آتی, لیکن ذرا دیکھیے قوم کا جواب, بالکل جیسے آج کے دور میں ویسٹ ہوموسیکشوالٹی کو پروموٹ کرتا ہے اور آج ہم اسلام پہ سٹینڈ نہیں لے پاتے. کہنے لگے قالوا لئن لم تنتہی یا لوط لنکون, سوری, قالوا لئن لم تنتہی یا لوط لتکونن من المخرجین. انہوں نے کہا لوط اگر تو ان باتوں سے باز نہ آیا, یعنی یہ چھوڑ اپنی تبلیغ, سب کچھ پیچھے ہو جا, اگر تو اس سے باز نہ آیا تو جو لوگ ہماری بستیوں سے نکالے گئے ہیں ان میں بھی تو شامل ہو کر رہے گا, تھریٹننگ کہ تجھے ملک سے نکال دیں گے. اس نے کہا تمہارے کرتوتوں پر جو لوگ کوڑ رہے ہیں میں بھی ان میں شامل ہوں. ہائی لائٹ کیجئے لفظ قالین آ رہا ہے ادھر, قالین کڑنے والا. خود سے پوچھیں کیا میں کڑتی ہوں؟ دیکھیے کڑنا آغاز ہوتا ہے تبلیغ کا, جب تک آپ برائیوں کو دیکھ کے کڑھیں گے نہیں آپ کے اندر تڑپ نہیں پیدا ہوگی. اے پروردگار مجھے اور میرے اہلویال کو ان کی بد کرداریوں سے نجات دے, آخر کار ہم نے اسے اور ان کے سب اہلویال کو بچا لیا سوائے ایک بڑھیا کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں تھی, یعنی ان کی بیوی, پھر باقی ماندہ لوگوں کو ہم نے تباہ کر دیا. وام ترنا لئی مترو, پھر ہم نے ان پر ایک بارش برسائی, فسا مطر المنظرین, بہت بری بارش تھی جو ان ڈرائے جانے والوں پر نازل ہوئی. پتھروں کی بارش, سٹون رین, ان نفی ذالک لآیہ, اس پہ ایک نشانی ہے یقیناً مگر ان میں سے اکثر ماننے والے نہیں. اس کو ہائی لائٹ کریں گے, اکثرہم وما کان اکثر مومنین. پوری صورت میں آپ کو کیا میسج ملا؟ میجورٹی از ناٹ دا اتھارٹی. آج ہم کہتے ہیں جو سب کریں تم بھی کرو, اللہ کسی پیئر پریشر میں نہیں آتا. حقیقت یہ کہ تیرا رب زبردست بھی ہے اور رحیم بھی ہے, تو کیا پتا چلا کہ جب قومیں نفس پرست ہو جاتی ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو پھر گرا دیتا ہے. آپ سوچیں آپ بیٹھے ہوں اور ایک دم پتھر گرے سر پہ سے, سر میں سوراخ ہونے کا خطرہ ہو سکتا ہے نا. ان قوموں کو پتھروں کے ساتھ مارا گیا, لیکن اس کے باوجود کیا یہ کہانیاں لوگ نہیں پڑھتے؟ کیا بائبل میں یہ کہانیاں نہیں ہیں اور کیا آج یہ قرآن میں نہیں ہے؟ لیکن آج دیکھیے کہ لوگ نفس کے پیچھے پڑھ کر اس کو جینز کا پرابلم, اس کو ڈی این اے پرابلم اور اس کو جینیٹک پرابلم کہہ کر ثابت یہ کریں کہ یہ گناہ نہیں ہے, یہ ایک ڈیزیز ہے. زیادہ سے زیادہ ویسٹ اس وقت ہوموسیکشوالٹی کو کیا کہتا ہے, کہتے اٹس جسٹ ڈیزیز. تو یہ بےچارے مجبور ہیں, جیسے تم کسی مریض کے اوپر رحم کھاتے ہو نا, ان پر رحم کرو. اور آپ دیکھیے کہ آج یہ ڈیزیز ہے نا, کل کے چند سالوں کے بعد یہ فیشن ہو جائے گی. دے جسٹ ڈوئنگ فار فن, سیک آف فن, بس یہ فن کے لیے کر رہے ہیں. اور آپ دیکھیں گے کہ اتنے بڑے بڑے گناہوں کو لوگ کتنی چھوٹی سی غلطی بنا دیتے ہیں کہ بعض لوگ پھر کہتے ہیں واقعی ڈونٹ بی سو ریجیکٹ, ڈونٹ بی مین. کذب اصحاب الایکۃ المرسلین, اصحاب الایکۃ نے رسولوں کو جھٹلایا, یاد کرو جبکہ شعیب علیہ السلام نے ان سے کہا کیا تم ڈرتے نہیں. اب یہ کون سا بگاڑ ہے؟ مالی بگاڑ, اکنامیکل ٹیررزم, آج بھی انسان اس کا شکار ہے. انی لکم رسول امین, میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں, بس تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو. وما اسالکم علیہ من اجر, میں اس کام پر کسی اجر کا طالب تم سے نہیں ہوں. ان اجری الا علی رب العالمین, میرا اجر تو اللہ رب العالمین کے ذمہ ہے. کرو کیا؟ پس پیمانے کو پورا تو لو, یعنی ڈنڈیاں نہ مارو. ولا تکونوا من المخسرین, اور کسی کو گھاٹا نہ دو. صحیح ترازو سے تو لو اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم نہ دو. زمین میں فساد نہ پھیلاتے پھرو اور اس ذات کا خوف کرو جس نے تمہیں اور گزشتہ نسلوں کو پیدا کیا. انہوں نے کہا تو محض ایک سحر زدہ آدمی ہے, تو کچھ نہیں مگر اس ایک انسان ہم ہی جیسا, اور تو کچھ نہیں مگر ایک انسان ہم ہی جیسا, اور ہم تو تجھے بالکل جھوٹا سمجھتے ہیں. اگر تو سچا ہے تو ہم پر آسمان کا کوئی ٹکڑا گرا دے. دیکھیں ان کو یقین تھا نا ہم سچے ہیں, ورنہ کوئی پاگل تو نہیں تھے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ بڑے سے بڑے گناہ کو کرنے والا خود کو ٹھیک سمجھ رہا ہوتا ہے. شعیب علیہ السلام نے کہا میرا رب جانتا ہے تم جو کچھ کر رہے ہو. انہوں نے اسے جھٹلایا, آخرکار چھتری والے دن کا عذاب ان پر آ گیا اور وہ بڑا ہی ہولناک دن تھا. یعنی وہ عذاب بڑے ہولناک دن کا تھا, گرمی شدید تھی, اتنی ان سانس گھٹ رہے تھے, اتنے میں آسمان پہ چاروں طرف بادل امڈے, خوش ہو گئے. وہ سارے بادل جمع ہوتے گئے کلاؤڈ کی شکل میں اور ایک جگہ پہ جمع ہو گئے, ان کو لگا کہ بس اب یہ بادل برس گئے، سارے بھاگ نکل، آجو آجو گرمی دور ہوگی، ابھی بارش ہوگی. جب پوری قوم اس کلاؤڈ کے نیچے آئی تو اس میں سے آگ برسی تھی. یہ ہے یوم الزلہ. کیا پتہ چلا کہ بعض دفعہ دنیاوی چیزوں کو سہارا سمجھا جاتا ہے تو وہی چیزیں انسان کی تباہی کا ذریعہ بنتی ہیں. ان فی ذلک لآیۃ، یقیناً اس میں ایک نشانی ہے مگر ان میں سے اکثر ماننے والے نہیں. حقیقت یہ کہ تیرا رب زبردست بھی ہے اور رحیم بھی ہے، یہ رب العالمین کی نازل کردہ چیز ہے، اسے لے کر تیرے دل پر امانت دار روح یعنی فرشتہ جبرائیل علیہ السلام روح الامین نازل، ایک امانت دار فرشتہ لے کر اس کو اترتا ہے. سوری اس جملے کو دوبارہ پڑھتے ہیں. یہ رب العالمین کی نازل کردہ چیز ہے، اسے لے کر تیرے دل پر امانت دار روح اتری ہے. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام تھا، اب کہانیاں ختم ہو گئی، سورت پوری ہونے لگی ہے. اللہ کے نبی کے ذریعے پچھلی قوموں کی کہانیاں سنائی، اور اب وہ الزام جو مکہ والے اللہ کے نبی پہ لگاتے تھے، نعوذ باللہ کہتے تھے کہ آپ کے اوپر شیطان آتا ہے اور آپ سے غلط باتیں اگلواتا ہے، کہ جو ہمارے خاندان پہ تنقید کرواتی ہیں اور ہمارے بتوں کو برا بھلا کہتی ہیں. تو کہا نہیں، اس نبی کے دل پر تو روح الامین اترتے ہیں. الا قلبک لتکون من المنذرین، تاکہ تو ان لوگوں میں شامل ہو جو اللہ کی طرف سے خلق خدا کو آگاہ کرنے والے ہیں، صاف صاف عربی زبان میں، اور اگلے لوگوں کی کتابوں میں بھی یہ موجود ہے. اس عنایتوں میں قرآن کی پوری تعریف بھی ہے. انشاءاللہ جب آپ علوم القرآن پڑھیں گے ہم آپ کو یہی آیتیں لکھاتے ہیں. کوئی آپ سے مجھے قرآن کہے تو یہ پورے قرآن کا تعارف بھی ہے، اور اگلے لوگوں کی کتابوں میں بھی یہ موجود ہے. کیا ان اہل مکہ کے لیے یہ کوئی نشانی نہیں؟ کیا یعنی اتنی بڑی باتیں سن کر بھی ان کے دل نہیں بدل رہے کہ اگر ہم نے بھی اس نبی کو ستایا تو ہمارے ساتھ بھی وہی کچھ ہوگا جو پچھلی قوموں کے ساتھ ہوا نبیوں کو جھٹلانے میں؟ فرمائیں یا علمہ علماء بنی اسرائیل، نہیں ہے کہ اسے علماء بنی اسرائیل جانتے؟ یعنی کیا یہ پچھلوں کے لیے ان لوگوں کے لیے کوئی عبرت نہیں ہے؟ لیکن ان کی ہر درمی کا حال تو یہ ہے کہ اگر ہم اسے کسی اجمی پر بھی نازل کر دیتے اور یہ فصیح عربی زبان وہ ان کو پڑھ کر سناتا تب بھی یہ مان کر نہ دیتے. وجہ کیا؟ ماننا جو نہیں چاہتے. اتنے پیارے نبی کی زبان سے اتنا پیارا کلام جو روح الامین کے ذریعے نازل ہوا یہ سن کر نہیں مان رہے تو پھر کسی اور کی زبان سے کہاں سنیں گے؟ وجہ کیا ہے؟ کہ کذالک سلکناہ فی قلوب المجرمین، اسی طرح ہم نے ذکر کو مجرموں کے دلوں میں پرو دیا ہے. سوراخ کبھی آپ نے گوشت کے اندر ڈالی ہو، باربیکیو کرتے ہیں نا لوگ جب، تو بوٹیوں کے اندر لوہے کی سلاخیں ڈالتے ہیں نا، سلک نہ ہو. اللہ کہتے ہیں مجرموں کے دلوں میں یہ قرآن سلاخیں بن کے گھستا ہے، یعنی یہ دے ڈونٹ انجوائے اٹ، ان کو بڑا مشکل لگتا ہے. کہتے ہیں یہ قرآن انبیئریبل ہے، ویکینڈ، سوری، توبہ توبہ کا، یہ سلاخوں کی طرح گزرا ہے. وہ اس پر ایمان نہیں لاتے جب تک کہ عذاب علیم نہ دیکھ لیں. پھر جب وہ بے خبری میں ہوں گے، یعنی جب ان کے اوپر حالات ایسے ہوں گے کہ وہ اپنے حال سے بے حال ہوں گے، تو پھر اچانک ان پر آ پڑتا ہے. اس وقت وہ کہتے ہیں کہ اب ہمیں کچھ مہلت مل سکتی ہے؟ تو کیا یہ لوگ ہمارے عذاب کے لیے جلدی مچا رہے ہیں؟ تم نے کچھ غور کیا؟ اگر ہم انہیں برسوں تک عیش کرنے کی مہلت بھی دے دیں پھر وہی چیز ان پر آ پڑے جس سے انہیں ڈرایا جا رہا ہے، تو وہ سامان عزیز جو ان کو ملا ہوا ان کے کس کام آئے گا؟ یہ سوال ہے. فخر اور تکبر انسان کو کس وجہ سے ہوتا ہے؟ کیونکہ اس کے پاس بہت کچھ ہے. تو اللہ کہتے ہیں جب عذاب آتے ہیں تو زیادہ بڑے گھر والے کو زیادہ ہی دکھ ہوتا ہوگا نا، جس کا تھوڑا گیا اس کو تھوڑا دکھ، تو جس کا بڑا جائے گا اس کا زیادہ دکھ ہوگا. کہا دیکھو ہم نے کبھی کسی بستی کو اس کے بغیر ہلاک نہیں کیا، کس کے لیے خبردار کرنے والے حق کے نصیحت ادا کرنے کو موجود تھے اور ہم ظالم نہ تھے. یہ اللہ کا کلی کلی ہے کہ پہلے لوگوں کو موقع دیتا ہے پھر اس کے بعد ان کی پکڑ کرتا ہے. اب ان کی کچھ باتیں اور اس کا جواب. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وما تنزلت به الشیاطین وما ينبغي لهم وما يستطيعون، اس کتاب مبین کو شیاطین لے کر نہیں اترے، نہ یہ کام ان کو سجتا ہے اور نہ وہ ایسا ہی کر سکتے ہیں، وہ تو اس کی سماعت تک سے دور رکھے گئے. یعنی اس نبی کی زبان سے جو کلام ہے یہ شیطانوں کا کلام نہیں ہے. بس اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو نہ پکارو ورنہ تم بھی سزا پانے والوں میں ہو جاؤ گے. کیا مت اللہ کے نبی ایسا کرنے والے تھے؟ نہیں کرنے والے تھے، ہمیں سنایا جا رہا ہے. وانذر عشیرتک الاقربین، اور اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈراؤ. یہ تھی دوسری وحی. پہلی وحی یعنی ابتدائی وحی کے اندر یہ حصے آتے ہیں. پہلی وحی کہتی اقرا باسمی کا، خود پڑھو، اللہ کا نام لو، اللہ کے نبی اس پر رہے. پھر کچھ عرصہ وحی بند رہی، خاموش رہی. اللہ کے نبی کو انتظار رہنے لگا اور کس طرح سے آپ سوچ رہے تھے کس طرح کے معاملات ہوں گے. اور اس کے بعد پھر جب یہ آیت اتری وانذر عشیرتک الاقربین اور اسی طرح سورہ مدثر کی بھی چند آیتیں آتی ہیں, تو اس کے بعد پھر اللہ کے نبی نے اپنے رشتہ داروں کو جمع کیا. آپ نے اس آیت کے نزول کے بعد اپنے دادا کی اولاد کو پکارا اور ایک ایک کا نام لیا, یا بنی عبد المطلب, یا عباس, یا صفیہ, یا فلاں, یا فلاں, اٹھو اپنی فکر کرو, اللہ کی قسم میں تم کو اللہ کی پکڑ سے نہیں بچا سکتا آج دنیا, لیکن کل میں تمہارے کام نہیں آؤں گا. صبح سویرے آپ اٹھے, صفا پہاڑ پر گئے اور یا صباح کی پکار لگائی اور سب کو جمع کیا, ایک ایک کا نام لیا. لوگ پریشان ہو گئے, کیا بات ہے, ان کو کیا پتا تھا کہ اس شخص کو نبوت مل گئی ہے. اور جب خود آئے, خود نہ آ سکے, تو انہوں نے اپنی طرف سے کسی کو بھیجا, جاؤ دیکھو یہ محمد کیا کہہ رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم, کیونکہ اس دور میں اناؤنسمنٹ کرنے کا یہی طریقہ تھا. سب آ گئے. پھر آپ نے لوگوں سے پوچھا, اگر میں تمہیں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے دشمن کی فوج ہے تو مانو گے؟ کہا کیوں نہیں مانیں گے, آپ تو صادق اور امین ہے کیونکہ آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا. تو کہا لوگوں, میں تم پر اللہ کے عذاب کے آنے سے پہلے گواہ ہوں, میں تم کو خبردار کرتا ہوں, اپنی جانوں کی فکر کرو, میں اللہ کے مقابلے میں تمہیں کچھ نہیں بچا سکوں گا, کیا صرف متقی ہوں گے, ایسا نہ ہو کہ دوسرے لوگ نیک اعمال لے کر آئیں اور تم دنیا کا ببال سمیٹ کر لاؤ. اس وقت تم پکارو یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, مگر میں مجبور ہوں گا اور تم میری طرف سے, میں تم سے منہ پھیر لوں گا. ہاں آج دنیا میں میرا تم سے خون کا رشتہ ہے, یہاں میں تمہارے ساتھ صلہ رحمی کروں گا. یہ بات سن کر پھر ابو لہب کو غصہ آیا اور نعوذ باللہ کیا کچھ اس نے بولا. تو یاد رکھیے کہ انذر عشیرتک الاقربین کا حکم آپ نے اب سے پوچھئے, اگر یہ پیغام مجھ تک پہنچ گیا تو کیا میں اپنے پیاروں کو چھوڑتی ہوں؟ چلیے دورہ قرآن تو چل ہی رہے, تاک راتیں بھی شروع ہو رہی ہیں, لیکن قرآن تو سارا سال ہی پڑھا جاتا ہے. ابھی سے اپنے پیاروں کو اس کتاب سے جوڑنے کی فکر کریں. ہو سکتا ہے رمضان میں روزے کی نکاحت کی وجہ سے وہ نہ نکل سکے, کبھی ایکسیپٹ ہی نہ کریں کہ وہ نہیں آئیں گے, کبھی مانے ہی نہ. جب ان سے ملے آپ کے, مجھے پتہ ہے آپ آئیں گے, مجھے پتہ ہے آپ کی تڑپ ہے, مجھے پتہ ہے آپ کی مجبوری ہے. اور انشاءاللہ آپ دیکھیے رمضان کے بعد وہ آپ کو جوائن کریں گے اور آپ کی خوشیاں دوبالا ہو جائیں گی. وقف جناح کا, اور ایمان لانے قریب ہوتے ہیں, اور ایمان لانے والوں میں سے وہ لوگ جو کہ آپ کے قریب ہیں ان کے لیے نرمی سے, عاجزی سے معاملہ کرے. لمن تبقى من المؤمنین, اور ایمان لانے والوں میں سے جو لوگ آپ کی پیروی اختیار کریں, ان کے ساتھ تواضع سے پیش آؤ. کیا پتا چلا کہ جو اس دعوت پہ لبیک کرے, کہیں دیکھا مجھے پتا تھا نہیں, پھر راستے اختیار کرو. محبت کروانے والوں کو بڑے ڈرتے ہوئے قدموں سے لوگ اس ہال میں آتے ہیں. قرآن سننا کوئی آسان کام نہیں ہے, بہت حوصلے کی بات ہے. تو آپ کے کہنے پہ, آپ کے بلانے پہ, آپ کے ساتھی آئیں تو آپ ان کو ہاتھوں ہاتھ لیں, کبھی ان کو کسی طرح کی ایسی بات کا موقع نہ دیں کہ وہ گھبرا کے وہاں سے چلے جائیں. ہاں فائنا سو کا فقل انی بریوں میں مت عملون, لیکن اگر وہ آپ کی نافرمانی کریں تو ان سے کہہ دو, جو کچھ تم کرتے ہو میں پھر اس سے بری ہوں, ذمہ ہوں. یعنی دعوت دیں, انذر عشیرتک الاقربین کریں, اس پہ عمل کریں, اور اس کے بعد وہ نہ مانے پھر کہنا ٹھیک ہے آپ نے جو راستہ چوز کیا آپ کو مبارک. آپ کہتے ہیں رشتہ دار چھوڑ دیں گے تو کیا ہوگا؟ کہا توکل علی العزیز الرحیم, اور اس زبردست اور رحیم پر توکل کرو جو تمہیں اس وقت بھی دیکھ رہا ہوتا ہے جب تم اٹھتے ہو, اور سجدہ گزار لوگوں میں تمہاری نقل و حرکت پر نگاہ رکھتا ہے, وہ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے. یعنی بستر سے جب صبح اٹھتے ہو, یا اللہ کا ذکر کر کے اس کلاس سے اٹھتے ہو, یا تم نمازیں پڑھ کے اٹھتے ہو, اللہ کو تمہاری ایک ایک موومنٹ پتا ہے. آپ دیکھیں آپ کو اندازہ نا کوئی آپ کو دیکھ رہا ہے, اسی لیے آپ دیکھیں ناپسندیدہ کسی کو ٹکر ٹکر دیکھنا, کوئی آپ کو دیکھے آپ پریشان ہو جاتے ہیں. میں نے دیکھا ہے پاکستان میں یہ چیز کہ ماسیوں کے سر پہ کبھی بیٹھ جاؤ نا تو کچھ تو ہوتی ہیں وہ پھر اور رگڑ رگڑ کے ٹاٹ پھیرتی ہیں, اور کچھ کہتی ہیں بھائی آپ کیوں مجھے دیکھ رہی ہیں, آپ کو میرا پر یقین نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ کی نظر کو اپنے اوپر محسوس کریں, تمہارے عمل اچھے ہو جائیں گے. آج اللہ سے خود کو دور کر کے تو ہم نے اپنے آپ کو بہت ہی مستی میں کر لیا. کہ وہ سننے اور جاننے والا ہے. لوگوں میں کیا بتاؤں, اب وہ الزام جو اللہ کے نبی پہ تھا کہ آپ کے پاس پھر یہ شیطان آتا ہے, تو بتایا جا رہا ہے نہیں, نبی پہ شیطان نہیں اترتے, بلکہ کس پہ اترتے ہیں؟ لوگوں کے, میں تمہیں بتاؤں کہ شیاطین کس پر اترا کرتے ہیں, وہ ہر جال ساز بدکار پر. یعنی نقلی کام کرنے والے اور گناہگار پر اترتے ہیں. یلقون السم و اکثرهم کاذبون, سنی سنائی باتیں کانوں میں پھونکتے ہیں اور ان میں سے اکثر جھوٹے ہوتے ہیں. یعنی جوتشی, کاہن, مجنو اور اس طرح کی گمراہ قسم کی شاعری کرنے والوں پر یہ اترتے ہیں. والشعراء یتبعهم الغاوون, رہے شعراء یعنی پوئٹس تو ان کے پیچھے بہکے ہوئے لوگ چلا کرتے ہیں. کیا تم دیکھتے نہیں ہو, یعنی امیجن کرو, تصور کی آنکھ سے دیکھو کیا کہ شاعر کیسے ہوتے ہیں. فرمان فی کل وادی یہیمون, کہ وہ ہر وادی میں بھٹکتے رہے, سوری کہ وہ ہر وادی میں بھٹکتے ہیں. یعنی عموماً شاعروں کے بارے میں مجنو اور دیوانہ ہونے کا تصور آتا ہے, محبوبہ کی یاد میں مٹی سر میں ڈال کر وادیوں میں بھٹکتے رہتے ہیں, ہائے لیلہ کرتے ہوئے. وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ, اور وہ ایسی باتیں کہتے ہیں جو کرتے نہیں. کیا کہتے ہیں بھلا شاعر, میں تمہارے ستارے توڑ لاؤں, کبھی کلایا, میں تیرے لیے دودھ کی نہر کھودوں, کسی نے کھودی. یعنی امپاسبل باتیں کرتے ہیں شاعر عموماً. ہاں مگر اللہ, سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے. یعنی سارے شاعر ایسے نہیں, کیونکہ ایک شاعر حضرت ایک شاعر تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, تو وہ یہ آیتیں سن کے گھبرا اٹھے, کہنے لگے کہ اللہ کے نبی کیا میں ایسا ہوں؟ تو آپ نے فرمایا نہیں, تو ایسا نہیں ہے, بلکہ تیرے شعر جو ہے وہ تو کفار کو تیروں کی طرح لگتے ہیں. تو اللہ کے نبی نے اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا, ہاں مگر جو آمنوا وعملوا الصالحات وذکروا اللہ کثیرا, جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے اور اللہ کو کثرت سے یاد کیا, اور جب ان پر ظلم کیا گیا تو صرف بدلہ لے لیا یعنی ان کی حج کی, اور ظلم کرنے والوں کو ان قریب معلوم ہو جائے گا کہ وہ کس انجام سے دو چار ہوں گے. تو یہ آخری آیتوں میں شاعری کی بات ہوئی ہے, تھوڑا سا اس کو سمجھ لیجئے. دیکھیے شاعری کلام ہے, نثر کی طرح شاعری بھی ایک سٹائل ہے, بلکہ مور افیکٹو ہوتی ہے اگر اس کا موضوع اچھا ہے تو شاعری بہت اچھی ہے, اور اگر اس کا موضوع برا ہے تو شاعری بری ہے. فکشن برا ہے, جھوٹ برا ہے, شرکیہ شاعری بری ہے, نافرمانی کی باتیں بری ہیں. تو کیا کرو, اس فکشن کی جگہ قرآن لے آؤ. آج آپ دیکھیے غزلیں اور نعتیں اور اسی طرح سے نشید, اس کلچر کو ہوا دی جاتی ہے. ایک خوبصورت آواز کا قرآن چلتا ہے تو ان سب کا اثر پیچھے ہو جاتا ہے. تو ان چیزوں سے ہٹیں. حدیث میں آتا ہے کہ گندا شعر یاد کرنا اپنے جسم کو پیپ سے بھرنے سے برا ہے. یعنی کوئی پیپ کا گلاس پی لے, اس سے زیادہ بری چیز ہے کہ کوئی شعر پڑھے جائے. آج ہماری یوتھ دیکھ لیجئے, آج کی یوتھ کو مجھے لگتا ہے کچھ اور ہی پرابلم ہے. آپ اپنی جوانیاں یاد کر کے دیکھیں, چند اخباروں کے اور رسالوں کے نام لے کے دیکھیے جس میں غزلیں, پوئمس اور کچھ اس طرح کے لوگ آپ کے سامنے ہوں گے کہ جو لوگوں کے ہیروز تھے. شاعروں کی باتیں, کتابیں. آج اگر آپ کسی بس اسٹینڈ پہ دیکھیں کوئی بک اسٹال ہے تو 90% کتابیں وہاں پوئٹری کی ہوتی ہیں, اور ادھر کی باتیں ادھر کی باتیں, ادھر کبھی آزاد شاعری اور کبھی دوسری شاعری, دس اینڈ دیٹ. تو ان سب سے اپنے آپ کو بچانا ہے, اور یہ دعا کرنی ہے کہ اپنے آپ کو ان چیزوں سے پاک کریں. جب تک دل سے فکشن کی محبت نہیں جائے گی, قرآن پوری طرح جذب نہیں ہوگا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں اس کی توفیق دے. اگلی سورت ایک چیونٹی کے نام پہ ہے, جو اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کی مخلوق میں ایک بھی چیز ناکارا نہیں. نمل کہتے ہیں چنٹی کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم, جہاں نمل چنٹیوں کی بات آئے گی تھوڑی سی بات کریں گے. اس صورت میں بھی آپ دیکھیے سٹوریز ہیں, تو آپ کو لگ رہا ہوگا کہ آج ہم صرف سٹوریز پڑھ رہے ہیں, کہانیاں سنتے وقت مزہ تو بہت آتا ہے. تو اللہ تعالیٰ میں بتاتے ہیں کہ بڑی بڑی باتیں بھی بعض دفعہ وہ فائدہ نہیں دیتی, جو چھوٹے چھوٹے قصے کہانیاں جو سچ پہ مبنی ہو ان کو پڑھنے کے بعد انسان کے دل پر کیا اثر آنے لگتا ہے. آئیے شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. توسین, تلک آیات القرآن و کتاب مبین, ہدم و بشرا للمؤمنین. توسین, یہ آیات ہیں قرآن اور کتاب مبین کی, ہدایت اور خوشخبری ہے ایمان لانے والوں کے لیے جو نماز قائم کرتے اور زکات دیتے ہیں. دو سیکنڈ کا غور, کس کو ملے گی ہدایت جو یہ کام کرے گا؟ اور پھر ویسے لوگ ہیں جو آخرت پر ایمان لاتے ہیں, آخرت ان کے دلوں پہ چھا جاتی ہے. دیکھیں یومنون کی جگہ یوقنون کا لفظ ہے, یہ سورہ بقرہ میں تھا. یقین کیا ہوتا ہے؟ کہ جب کوئی چیز انسان کے حواس پہ چھا جائے, یعنی آخرت ان کے حواس پہ چھائی ہوئی ہے. عقل پہ، دل پہ، ارادوں پہ، تمناؤں پہ آخرت چھائی دی ہے. کوئی کام کرتے ہیں تو وہ آخرت کے لیے، کوئی معاملہ کرتے ہیں تو آخرت کو سوچتے ہیں. گناہ کرنے سے پہلے سوچتے ہیں اس کا میری آخرت پہ کیا اثر ہوگا، کچھ کھانے سے پہلے سوچتے ہیں آخرت میں کیا ہوگا. تو دعا کریے کہ اللہ ہمیں آخرت کا یقین دے دے. آپ میں سے میرے میں سے کوئی مکھی ڈلا ہوا کھانا نہیں کھا سکتا، کیونکہ پتا کہ مکھی بیمار کر دے گی، اور کچھ بھی نہ کرے دل نہیں مانتا. اسی طرح جس کو آخرت کا یقین آ جاتا ہے، پھر وہ اپنی زندگی میں نافرمانیوں کا ایک لقمہ، ایک لمحہ نہیں رکھتا. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں اپنے اوپر غور و فکر کرنے والا بنا دے. کون سے لوگ؟ ان الذین لا یؤمنون بالآخرۃ زینا لهم اعمالهم فهم یعمہون. حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ آخرت کو نہیں مانتے، ان کے لیے ہم نے ان کے کرتوتوں کو خوش نما بنا دیا، اس لیے وہ بھٹکتے پھرتے ہیں. یعنی چھوٹی سی ایکٹیویٹی کرنا چاہیں تو کر لیجئے، کہ جب دنیا پیاری لگتی ہے نا تو انسان ادھر ادھر بھٹکتا ہے. کبھی اگر آپ کو موقع ملا ہو شاپنگ کرنے کا، کوئی میچنگ کرنی تھی، کسی کے ساتھ گئے، کسی ایک دکان سے نکلتے ہیں دوسری میں، مالز پہ ایک سٹور سے دوسرے میں، اس کو ذہن میں لے کے اس آیت کو پڑھ لیجئے کہ جب دنیا سجتی ہے تو انسان دنیا کو پانے کے لیے بھٹکتا پھرتا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے بری سزا ہے. اس کے برعکس جب انسان کی آنکھیں کھلتی ہیں تو اس کو پھر کچھ اور ہی چیزیں نظر آتی ہیں. کوئی بات نہیں، دنیا میں بھٹکنے والوں کا حال کیا ہے؟ یہی لوگ ہیں آخرت میں سب سے زیادہ خسارے میں رہنے والے، کیونکہ ساری زندگی دنیا ہی خریدتے رہے، دنیا ڈھونڈتے رہے، تو آخرت تو انہوں نے خریدی نا. وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ. اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یہ قرآن، کون سا جو آپ کے میرے ہاتھ میں، ایک حکیم اور علیم ہستی کی طرف سے پا رہے ہو. ہائی لائٹ کریں گے اس کو، یہ قرآن مجھے اللہ کی طرف سے ملا جو حکیم بھی اور علیم بھی ہے. گائیڈنس از اے گفٹ فرام اللہ سبحانہ تعالیٰ. پیار سے اپنے قرآن کو چھوئیں اور کہ اللہ تھینک یو فار دس گفٹ. اللہ تعالیٰ آپ نے مجھے اتنا پیارا قرآن دیا. کبھی سوچیں تو ہاتھ نہیں کانپنے لگتے کہ اگر ہم اس وقت کچھ اور کھول کے پڑھ رہے ہوتے، سر دھن رہے ہوتے، کوئی اللہ ہو کی آوازیں لگاتے، کہیں جا کے جیزس کے سانگ گاتے، کوئی گیتا ہمارے ہاتھ میں تھی، کسی مذہب کی کتاب ہو سکتی تھی، کیونکہ جو وہ پڑھتے ہیں وہ اپنے حساب سے صحیح پڑھتے ہیں. تو پھر اس کی قدر کرنی، اس کو پکڑا تو اب اس کو زندگی بھر نہیں چھوڑنا. اب پھر موسیٰ کا قصہ، اس قال موسیٰ لأہلہ انی آنست نارا. انہیں اس وقت کا قصہ سناؤ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے گھر والوں سے کہا مجھے ایک آگ سی نظر آئی، مجھے ایک آگ سی نظر آئی ہے، میں ابھی یا تو وہاں سے کوئی خبر لے کر آتا ہوں یا انگارہ چن کے لاتا ہوں تاکہ تم لوگ کچھ سیکھ سکو. مدین سے مصر جانے کا واقعہ پیچھے سورۃ قصص میں، سورۃ طہٰ میں پڑھ چکے، آگے پھر آنے والے سورۃ قصص میں ڈیٹیل سے. لیکن موسیٰ علیہ السلام ایک ذمہ دار شوہر کے روپ میں دکھتے ہیں. فلما جاء نودی امبوری کا من فی النار، امبوری کا من فی النار و من حولہا. وہاں جو پہنچے تو ندا آئی کہ مبارک ہے وہ جو اس آگ میں ہے اور جس کے ماحول میں ہے. کیا کیفیت ہوئی ہوگی! دیکھیے قرآن پڑھتے ہوئے کبھی کبھی یہ کیفیت ہو جاتی ہے نا ہماری بھی، ایسے لگتا ہے کہ جیسے ہم اس دنیا سے کٹ کے کہیں اور چلے گئے، ہوتا کہ نہیں؟ تو یہ کیا ہے؟ بل ہوا کلام اللہ، ہم اللہ کا کلام ایک انسان کی زبان سے سن رہے ہیں نا. تو موسیٰ کے دل کی کیا کیفیت ہوگی جب اللہ کا کلام اللہ ہی کی زبان سے ہوگا؟ فرق تو پڑ جاتا ہے نا. آپ خود کسی کو ڈائریکٹ اپنی بات کہیں اور کسی سے کہیں یہ میری بات پیچھے کہہ دیں، بہت فرق پڑتا ہے. تو موسیٰ کی حالت کیا ہوگی جب اللہ نے فرمایا یا موسیٰ انہو ان اللہ العزیز الحکیم. اے موسیٰ، یہ میں ہوں، اللہ زبردست اور دانا. والقی عصاك. اور یہ ہے اللہ سے ملاقات کا نتیجہ، جب اللہ کسی کو پکارتا ہے نا تو کہتا ہے پھینکو اپنے جھوٹے سہارے. یہ ہے لا الہ الا اللہ. جب رب کو بنا لیا سب کچھ تو دوسروں کی کیا ضرورت ہے. اللہ جب کسی کو پکارے تو تبدیلی لازمی آئے گی، پھر وہ چیزیں پکڑی بھی نہیں رہتی. دیکھیے اندھیرے میں کسی نے اپنے ہاتھ میں سانپ پکڑا ہو، لائٹ چلتے ہی کیا کرے گا؟ پھینک دے گا نا کہ میں نے کیا پکڑ لیا تھا، میں نے تو اس کو نرم ریشم کی ڈوری سمجھا، یہ سانپ تھا. اسی طرح یاد رکھیے، ہم نے اپنی زندگی میں نافرمانیوں کے سانپ پکڑے ہوتے ہیں، لیکن اب اللہ کی تجلی ہوتی ہے، اللہ ہمیں اپنے کلام سے جوڑ دیتا ہے، اس کتاب کا نور ہماری زندگی میں آتا ہے، تو پھر اللہ کہتا ہے پھینک دو. جو ہی کہ موسیٰ نے دیکھا لاٹھی سانپ کی طرح بل کھا رہی ہے تو پیٹ پھیر کر بھاگے اور پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھا. اور آپ سوچیں آپ ہوتے تو شور بھی مچاتے، بے ہوش ہوتے. موسیٰ انسان تھے، بشری خطا تھی، ان کو نہیں پتا تھا کہ یہ سانپ کل کیا بن جائے گا. اے موسیٰ ڈر، اے موسیٰ ڈرو نہیں، میرے حضور رسول ڈرا نہیں کرتے الا یہ کہ کسی نے قصور کیا ہو، پھر اگر برائی کے بعد اس نے بھلائی سے اپنے فعل کو بدل لیا تو میں معاف کرنے والا مہربان ہوں. بڑا خوبصورت تخت ہے. اپنے گناہوں کو سانپ سمجھو، اور اگر توبہ کر کے پلٹ چکے ہو تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا. اور ذرا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈال کے تو دیکھو، چمکتا ہوا نکلے گا بغیر کسی تکلیف کے. یہ دو نشانیاں نو نشانیوں میں سے ہیں، فرعون اور اس کی قوم کی طرف لے جانے والے جانے کے لیے. یہ بڑے بد کردار لوگ ہیں، مگر جب ہماری کھلی کھلی نشانی ان لوگوں کے سامنے آئی تو انہوں نے کہا یہ تو کھلا جادو ہے. انہوں نے سراسر ظلم اور غرور کی راہ سے ان نشانیوں کا انکار کیا، حالانکہ دل ان کے قائل ہو چکے تھے. اس کو ہائی لائٹ کریں. بہت سارے لوگوں کو یقین ہو چکا ہوتا ہے کہ قرآن سچ ہے، قائل تو ہو جاتے ہیں لیکن مائل نہیں ہوتے. تو دعا کیجئے کہ ہم اسلام کے اور قرآن کے جس حکم سے قائل ہو چکے ہیں، اس سے کنوینسڈ ہو چکے ہیں، اب ہم اس سے مائل بھی ہو جائیں، اس سے اب انکلائن بھی ہو جائیں. دیکھیے آپ کسی چیز کو لاکھ دل سے پسند کریں لیکن اگر آپ اس کو اپنی زندگی میں نہیں لے آئیں گے تو فائدہ کیا ہوگا. اب دیکھ لو کہ ان مفسدوں کا انجام کیسا ہوا. وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا. اب یہاں سے وہ دو نبی جن کا بہت کم تذکرہ ہے، اگلی کافی صورتوں میں آئے گا، سورت نمل اور اسی طرح سورت سواد اور آگے چلتا جائے گا. یہاں تھوڑا سا سمجھ لیجئے، بنی اسرائیل کے دور کے یہ وہ دو نبی ہیں کہ جب بنی اسرائیل کو عروج ملا تھا. آپ کہہ لیجئے کہ جب قومیں اخلاقی پستی سے نکل کر بلندی کی طرف جاتی ہیں تو اللہ ان کو دنیا کی ترقی دیتا ہے. آپ اس سوچ کے ساتھ سنیے، جیسے پیچھے ذوالقرنین کا قصہ ہم نے پڑھا کہ عادل بادشاہ بھی تھا اور دنیا کی نعمتیں بھی ملی تھی، تو ہم سب اس سارے قصے کو اب ایک سوچ کے ساتھ سنیں گے کہ آج کے مسلمان اگر اپنے کردار اور اپنے اخلاق کو بہتر کر لیں تو اللہ داؤد اور سلیمان کو جو دے چکا اس سے بھی بڑی نعمتیں دے سکتا ہے. وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وَقَالَا، دونوں نے کہا، کیا کہا؟ الْحَمْدُلِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ. دوسری طرف ہم نے داؤد اور سلیمان علیہ السلام کو علم عطا کیا اور انہوں نے کہا کہ شکر ہے اس ذات کا جس نے ہم کو اپنے بہت سے مومن بندوں پر فضیلت عطا کی. کیا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں اپنے دین کے لیے چنا اور دنیا کی نعمتیں بھی دیں. اور داؤد علیہ السلام کے وارث سلیمان علیہ السلام ہوئے، یعنی داؤد بیٹے باپ تھے تو بیٹا سلیمان تھا. اب کہانی کس کی ہے؟ سلیمان کی ہے. وقال یا ایہا الناس، اور انہوں نے کہا لوگو، ہمیں پرندوں کی بولیاں سکھائی گئی ہیں. آج اتنی ترقی کے باوجود سائنس یہ دعویٰ نہیں کر سکی کہ ہم برڈز کی لینگویج سنتے ہیں. اللہ نے انبیاء کرام کو یہ معجزے بھی دے دیے اور ہمیں ہر طرح کی چیزیں دی گئیں. بے شک یہ اللہ کا بڑا فضل ہے. سلیمان کے لیے جن اور انسان اور پرندوں کے لشکر جمع کیے گئے تھے. فہم یوزاؤن، اور وہ سب پورے ضبط میں رکھے جاتے تھے. کیا مطلب ہے؟ ڈسپلنڈ. آج چار لوگ زیادہ ہو جاتے ہیں ہم میں سے تو ہمارا ڈسپلن خراب ہوتا ہے. کہا وہ ایسے بڑے بڑے گروہ تھے لیکن فہم یوز آن، لائنوں میں سٹیج وضع سے، اردو میں ہم کہتے ہیں نا وضع قطع، وہی تھوڑی سی ساؤنڈ سے فرق چیز ہے، تو پورے ضبط میں رکھے جاتے تھے. ایک مرتبہ وہ ان کے ساتھ کوچ کر رہے تھے یہاں تک کہ جب یہ سب چیونٹیوں کی وادی میں پہنچے تو ایک چیونٹی نے کہا، اے چیونٹیو اپنے بلوں میں گھس جاؤ کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور اس کے لشکر تمہیں کچل ڈالیں اور انہیں خبر بھی نہ ہو. یعنی اب چونٹیاں باتیں کر رہی ہیں تو آپ اور میں بھی ذرا تھوڑا سا ڈرا کریں چونٹیوں سے گفتیں کرتے ہوئے. پیچھے بیٹھی سن رہی ہوتی ہوں گی اور کہیں کہ دیکھو دیکھو یہ کیا باتیں کر رہی ہے، یہ ساس کی بات کر رہی ہے. اور اگر وہ چونٹی جا کے ساس کے پاؤں پہ کاٹے تو اس کا اندازہ کہ اٹھو بہو تمہاری برائی کر رہی ہے. یہ مخلوقات دیکھنے میں ہمیں بہت چھوٹی لگتی ہیں لیکن یاد رکھیے یہ اللہ کے چھوٹے چھوٹے سینسرز ہیں اور سب کو جمع ہو رہا ہے. یوم دن تو حدیث اخبار رہا بھی انا ربا کا اوہ لہا. سورت پڑھیں گے زلزال میں آپ، یہ زمین ہمارے چھوٹے چھوٹے نقش لے رہی ہے. قیامت کے دن یہ کھول کے بتا دے گی کہ تم کیا کرتے تھے کیا نہیں کرتے تھے. تو چونٹیاں آپس میں باتیں کر رہی ہیں, حضرت سلیمان کو چونکہ بات سمجھ آ رہی تھی تو فتبسم ضاحکا من قولها, سلیمان علیہ السلام اس کی بات پر مسکراتے ہوئے ہنس پڑے اور بولے اتنی بڑی نعمت ملی کہ چونٹیوں کو کی زبان سن رہا ہوں, تو فوراً رب کی طرف دھیان گیا جس نے نعمت دی. قال ربی اوزینی ان اشکر نعمتک اللتی انعمت علیہ وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین, اے میرے رب مجھے قابو میں رکھ, یعنی کہ اس نعمت کو پا کے میں کوئی اپنی بڑائیاں ہی نہ کرنے لگ جاؤں اور اس نعمت کا غلط استعمال نہ کروں. میں تیرے اس احسان کا شکر ادا کرتا ہوں جو تو نے مجھ پر اور میرے والدین پر کیا ہے, اور ایسا عمل صالح کروں جو تجھے پسند آ جائے, اور اپنی رحمت سے مجھ کو اپنے صالح بندوں میں شامل فرما, اپنے صالح بندوں میں داخل فرما. کیا پتہ چلا کہ جب انسان کو کوئی نعمت ملے تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور ماں باپ کے لیے دعا کرنی چاہیے. دیکھیے کتنی حکمت ہے اس میں کہ دنیا میں آنے کا ذریعہ تو ماں باپ ہی بنے تھے نا. آج اگر اللہ نے آپ کو کوئی سکل دے بھی دی اور کوئی کامیابی دے بھی دی تو کس کی پیچھے ہاتھ ہے؟ ماں باپ کی کوشش ہے. اگر ہماری مائیں ہمیں پالتی نہ, ہم بیماریوں کا شکار ہو جاتے اور ہم اس طرح سے کمزور حافظوں کے رہ جاتے تو آج نہ دین سیکھ سکتے نہ دنیا سیکھ سکتے. دوسری بات دیکھیے کہ ادھر یہ پتہ چلتی ہے کہ جب اللہ نے مجھے کوئی نعمت دی ہے تو اے اللہ اس نعمت کو دین کے فائدے میں اور انسانیت کے نفع کے لیے گزار. ہمارا حال کیا ہے کہ کوئی نعمت مل جاتی ہے تو بعض دفعہ انسانوں کا جینا مشکل کر دیتے ہیں. پھر دوسری بات دیکھیے کہ یہاں چونٹیوں کی بات ہے, یہ اللہ کی مخلوق ہے, اللہ کی وہ بندی ہے کہ جو اللہ کی بات پہ جڑی ہوئی ہے. اللہ نے اس کے اندر اتنی خوبصورت پروگرامنگ کی ہے, انشاءاللہ جب ڈیٹیل سے پڑھیں گے تو آپ کو کچھ پریزنٹیشنز دکھائیں گے, پچھلے سال دکھائے بھی تھے, اگر آپ کو دکھانے ہو تو بھیج دیجیے, کہ چونٹی کے اندر بھی شہد کی مکھی کی طرح حد درجے کا ٹیم ورک پایا جاتا ہے. ایک کوئین ہوتی ہے باقی ورکرز ہوتی ہیں, اور جو اصل چونٹی ہوتی ہے نا وہ اپنے پر بجا بجا کے لوگوں کو کام دیتی ہے, یعنی ان چونٹیوں کے پروں سے کام ہوتا ہے. اس طریقے سے باتیں کرتی ہیں, اپنے پروں کو بجاتی ہیں تو انسٹرکشن مل جاتی ہیں, اس کو تم جاؤ ادھر جا ادھر جا. چونٹی تین سے چار زبانیں جانتی ہے. میں اور آپ کتنی جانتے ہیں؟ جنگجو ہوتی ہیں, دشمنوں پہ حملے کرتی ہیں, باقاعدہ پلان کرتی ہیں, پہلے کالونیز بناتی ہیں پھر وہاں جا کر اپنے دشمن پر حملہ کرتی ہیں. اور بعض چونٹیاں غلام ہوتی ہیں جو سلیو اینٹس کے نام پہ, اس پہ ایک بہت چھوٹی سی بک ہے ہارون جاجا صاحب کی دی اینٹس کے نام پہ, بچوں کے لیے انہوں نے لکھی ہے, بڑی مزے کی بک ہے. اور آپ اگر ہارون جاجا .com پہ جائیں, اردو میں بھی انگلش میں بھی آپ کو کچھ نہ کچھ مل جائے گا, تو آپ کو ان شاء اللہ وہاں سے بہت انٹرسٹنگ باتیں ملیں گی. اور اس کو پڑھتے ہوئے یہی کہیے گا کہ فتبارک اللہ احسن الخالقین. آپ کو پتا ہے کہ جو میل ہوتا ہے یعنی چونٹا جو ہوتا ہے وہ فی میل سے میٹنگ کے بعد مر جاتا ہے, دیٹس اٹ. کائنات کا نظام دیکھیے کہ فی میل پروڈکٹیو ہے. ادھر بھی آپ نے یہ پڑھا تھا شاید کہ مکھی سارے کام کرتی ہے, ادھر بھی یہ ہے, باقی سارا کام جو ہے وہ فی میل چونٹیاں کرتی ہیں. اور ان کے گھر جو بنتے ہیں, سبحان اللہ, کیا ہمارے گھروں کے نقشے ہوں گے جو ان چونٹیوں کے گھروں کے ہیں. تو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ چونٹیوں کو اللہ نے اگر اتنی سمجھ دی ہے تو ہمیں تو اس سے بہت زیادہ سمجھ کا اظہار کرنے کی ضرورت ہے. اب ایک اور پرندے کا ذکر ہے. ایک اور موقع پر سلیمان علیہ السلام نے پرندوں کا جائزہ لیا اور کہا کیا بات ہے کہ میں فلاں خود خود کو نہیں دیکھ رہا, کیا وہ کہیں غائب ہو گیا ہے؟ میں اسے سخت سزا دوں گا یا ذبح کر دوں گا, ورنہ اسے اب میرے سامنے معقول وجہ پیش کرنی ہوگی. ایک استاد ہی کی بات بتا دیتی ہوں, انہوں نے ان آیتوں پہ کمنٹ دیا کہ استاد کو حق حاصل ہے کہ جو اسٹوڈنٹ حاضر نہ ہو وہ ان کا پتہ کرائے, کیونکہ وہ کہہ رہے تفقد ہوں, میں دیکھتا ہوں یہ کدھر ہے, پوچھتا ہوں, اور اگر کوئی نہ آئے, غائب نہیں ہوا, اپنی اصل وجہ نہ بتا سکے تو اس کو وہ ذبح بھی کر سکتا ہے, لازم ہوگا. میں نے ایک ماں جو اپنے بچوں کو پڑھا رہی تھی, میری اپنی بھابھی کی بات ہے, تو بہت بچوں پہ بہت سختی کرتی ہیں ماشاء اللہ, تو وہ بچہ ہے, بچوں کی بات آپ کو ہے, تو انہوں نے پھر یہ جملہ پڑھا, میں تمہیں ذبح کر دوں گی اگر تم نے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حق ہوتا ہے, جہاں کچھ نعمت ملتی ہے نا اس کا حق ہے. اور یقین کریں میں اکثر اپنے دل کو اس بارے میں سمجھاتی رہتی ہوں کہ جو اسٹوڈینٹس نہیں آتے وہ اپنا نقصان کرتے ہیں. اب اتنی بات ان کو بھی سمجھ آئی گئی ہے, تو کچھ لوگوں کے دل سے میں نے نام نکال دیے کہ اب میں نے ان کو کبھی فون نہیں کرنا, کہ بس کوئی بات نہیں, باقی پھر وہ مجبور ہے تو خام خواہ میرا بار بار ان کو پوچھنا کہنا امبیرس کر سکتا ہے. تو اپنے لیے خود کرائیٹیرین رکھیں کہ مجھے اللہ نے کس کام کے لیے چنا ہے اور میں کتنی چھوٹی چھوٹی باتوں کو وجہ بنا کر پیچھے ہو جاتی ہوں. پھر آگے چلتے ہیں ہدہد پہ، کیا وہ اللہ کا پرندہ ہے، اس کے اوپر بھی انشاءاللہ ہم بات کریں گے جب ڈیٹیل میں پڑھیں گے. لیکن یہاں دیکھیے، اللہ ہمارا سارا غرور توڑ رہا ہے. تم اس کے دین کے کام کر رہے ہو، تم اس کی کتاب سیکھ رہے ہو، تم پڑھا رہے ہو، تو کیا بڑی بات، اللہ تو اپنے دین کے کام پرندوں سے لے لے. فما کسا غیر وعید، کچھ زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ اس نے آ کر کہا میں نے وہ معلومات حاصل کی ہیں جو آپ کے علم میں نہیں. یعنی خود خود نے اپنی چھٹی کی بڑی سٹرانگ وجہ دی کہ میں تو وہ علم لے کے آیا ہوں جو آپ کے پاس بھی نہیں. کیا کیا؟ میں سبا کے متعلق یقینی اطلاع لے کر آیا ہوں. سچی خبریں لانی چاہیے، جھوٹی ادھر ادھر کی اڑتی ہوئی خبریں نہیں دینی چاہیے. کا اڑتا اڑتا ایک ملک میں پہنچ گیا، وہاں ایک ملکہ تھی سبا، میں وہاں سے ایک بڑی سچی خبر لے کے آؤں. کیا بھائی؟ میں نے وہاں ایک عورت دیکھی جو اس قوم کی حکمران ہے. حیرت کا اظہار ہے پرندے کو کہ کسی ملک کی حکمران عورت ہے، اس کو ہر طرح کا سر و سامان بخشا گیا اور اس کا تخت بہت بڑا ہے، اور میں نے دیکھا اس کو اور اس کی قوم کو کہ وہ اللہ کی بجائے سورج کو سجدہ کرتی ہے. دیکھیے، ایک پرندے کو توحید کی سمجھ ہے. حیرت کا اظہار کر رہا ہے کہ ایک تو عورت حکمران بنی ہوئی ہے اور دوسری بات دیکھو اللہ کو چھوڑ کر سورج کو سجدہ کرتے ہیں. پھر خود ہی کہتا ہے پرندہ، اصل بات کیا کہ شیطان نے ان کے اعمال ان کے لیے خوش نما بنا دیے اور انہیں شاہراہ سے روک دیا، اور اس وجہ سے وہ سیدھا راستہ نہیں پاتے کہ اس اللہ کو سجدہ کریں جو آسمان و زمین کی پوشیدہ چیزوں کو نکالتا ہے اور وہ سب کچھ جانتا ہے جسے تم لوگ چھپاتے اور ظاہر کرتے ہو. اللہ لا الہ الا هو رب العرش العظیم، اللہ کے جس کے سوا کوئی مستحق کی عبادت نہیں. جو عرش عظیم، بے عقل بے شعور پرندہ، اس کو توحید پتا ہے. سورت بنی اسرائیل میں ہم نے پڑھا تھا کہ ہر مخلوق اللہ کی تسبیح کرتی ہے اور تم اس کی تسبیح کو نہیں جانتے، یہ اس کی عملی اظہار ہے. پرندوں میں سنسز ہے، ان کو سب کو پتا ہے کہ ادھر کیا ہو رہا ہے، کون کے ہاں کس طرح کے کام کرتا جا رہا ہے. تو اس پرندے نے اپنی طرف سے فل انفارمیشن حضرت سلیمان کو دے دی کہ فوراً وہاں جا کے دیکھیے کہ ایک عورت جو ہے وہ نہ صرف یہ کہ وہاں کی حکمران بنی ہوئی ہے بلکہ اس طرح کے کام کرتی ہے کہ اپنے ساتھ دوسروں کو بھی غلط کاموں میں لے کے جا رہی ہے. حضرت سلیمان نے اب بات کو سن کر ریئیکشن کیا لیا، یہ سب ایڈمنز جو بڑے بنتے ہیں کسی بھی جگہ پہ اللہ تعالیٰ ان کو کوئی موقع دیتا ہے تو ان کے لیے کہ جب کوئی خبر آئے تو آنکھیں بند کر کے اس کو ماننا نہیں بلکہ کیا کہنا ہے. قالا، سلیمان علیہ السلام بولے، ابھی ہم دیکھے لیتے ہیں کہ تو نے سچ کہا ہے یا جھوٹ بولنے والوں میں سے ہے. یعنی آزمائیں، کبھی آنکھیں بند کر کے کسی ساتھی کی بات پہ یقین نہ کریں، اپنے بچوں پہ یقین نہ کریں. آپ کے بچے اپنے ٹیچرز کی برائیاں کرتے ہیں، اپنے اسٹوڈنٹ اپنے ساتھیوں کی برائی کرتے ہیں، کچھ بھی کریں جب تک کہیں کہ میں اس کو ثابت نہ، فوراً فون پکڑیں، جس کی بات کریں میں اس کو بھی فون ملا کے پوچھتی ہوں. پھر آپ دیکھیے کہ کبھی بھی غلط باتیں لوگوں کی زبان سے عام نہیں ہوں گی. کیسے ازما رہے ہیں؟ پریکٹیکلی کہا، میرا یہ خط لے جا اور اسے ان لوگ رد عمل ظاہر کرتے ہیں. اس سے پتا چلتا ہے کہ کسی کو کوئی میسج دیں تو سر پہ نہیں سوار ہو جانا چاہیے، دیکھ کے تھوڑا سا پیچھے ہو جائیں، اگلے کو سوچنے دیں. بعض لوگ تبلیغ میں بھی ہوتے ہیں، کرو پھر مانو، پھر کیا سوچا آپ نے، ہو گیا، اچھا جلدی کریں. نہیں، ایک تبلیغ کا نقطہ کریں، یعنی اللہ کی ایک بات بتائیں، پھر تھوڑا سا گیو دیم سم ریلیکسیشن، پھر ایک آدھے دن بعد، پھر ایک ہفتے بعد، پھر تھوڑے دن بعد پوچھے. ہم اپنے بچوں پہ بعد وہ سوار ہو جاتے ہیں. تو کہا نہیں، تھوڑا سائڈ پہ رہ کے دیکھنا ملکہ میرے خط کیا کرتی ہے. اب خط ملکہ کے پاس پہنچا. قالت یا ایھا الملأ انی القی الیہ کتاب کریم. ملکہ بولی، اہل دربار میری طرف ایک بڑا خط پھینکا گیا ہے، وہ سلیمان کی جانب سے اور اللہ رحمان و رحیم کے نام سے شروع کیا گیا، اور مسلم ہو کر میرے پاس حاضر ہو جاؤ. یا آیت 30 سورت نمل کی بسم اللہ ہے. تو قرآن پاک میں 114 سورتیں ہیں، حالانکہ سورت توبہ سے پہلے بسم اللہ نہیں ہے، لیکن اس آیت کو ملا لیں تو پھر 114 بار پڑھتی ہیں. اور اللہ کے نبی کی روایت سے ملتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام سے پہلے، یعنی مجھ سے پہلے سلیمان علیہ السلام کے سوا یہ کلمہ کسی نبی کو نہیں سکھایا گیا. یعنی یہ بسم اللہ کی شان ہے. خط سنا کر ملکہ نے کہا، اے سلطان رانے قوم میرے اس معاملے میں مجھے مشورہ دو، اے سرداران قوم میرے اس معاملے میں مجھے مشورہ دو، میں کسی معاملے کا فیصلہ تمہارے بغیر نہیں کرتی ہوں. انہوں نے جواب دیا، ہم طاقتور اور لڑنے والے لوگ ہیں، آگے فیصلہ آپ کے ہاتھ میں، آپ خود دیکھ لیں کہ آپ کو کیا حکم دینا ہے. ملکہ نے کہا، بادشاہ جب کسی ملک میں، اب دیکھیے کتنی پتے کی بات کی، اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ ملکہ عقل مند بہت تھی لیکن برے لوگوں میں پھنسی بھی تھی. آپ اس ملکہ کے کردار پہ بھی تھوڑی بات کریں، آگے فرعون اور اس ملکہ کے کردار کو انشاءاللہ ہم ٹیلی بھی کریں گے. لیکن یہاں دیکھیے کہ عقل مند تھی لیکن علم نہیں تھا. پتہ کہ چلا کہ آج بھی کتنے ہی کافر ایسے ہیں, عقل ہے لیکن ابھی تک علم سے چونکہ دور ہیں تو اس وجہ سے وہ اللہ کو نہیں پا رہے. کرنا کیا ہے؟ اللہ کا کام کرنا ہے, اللہ کے راستوں میں نکلنا ہے. وہ ایک شعر ہے نا کہ وقت فرصت ہے کہاں, کام ابھی باقی ہے, نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے. آج دنیا میں توحید کی روشنیاں بھی پھیلانی ہے, ابھی ہم کیسے سو سکتے ہیں, ابھی ہم کیسے عید کی تیاریاں کر سکتے ہیں, ابھی ہم کیسے اپنے جسم کے آرام کی فکریں کر سکتے ہیں. تو کام کام اور کام, کسی انسان کو دیکھ لیجئے, علامہ قائد اعظم کے بارے میں نہیں معروف, کام کام اور صرف کام. ان کو لوگوں نے آخری زندگی کے, ان کی زندگی کے آخری دنوں میں لوگوں نے ان کو کہا کہ اب آپ چھٹی لے لیں, آرام کر لیں. انہوں نے کہا نہیں, کام کام اور کام. تو محنتی قومیں حقیقت میں دنیا میں بھی آگے نکل جاتی ہیں اور آخرت میں بھی. خیر, ملکہ کا سوال کیا تھا, پیچھے پڑھ لیتے ہیں. پھر خط سنا کر ملکہ نے کہا, اے سرتا مجھے مشورہ دو, میں کسی معاملے کا فیصلہ آپ کے بغیر نہیں کرتی. عقل مند تھی, مشورہ کرتی تھی, اور اچھے لیڈرز مشورے کے ساتھ چلتے ہیں. انہوں نے جواب دیا, ہم طاقتور اور لڑنے والے لوگ ہیں, آگے فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے, آپ خود دیکھ لیں کہ آپ کو کیا حکم دینا ہے. ملکہ نے کہا کہ بادشاہ جب کسی ملک میں گھس آتے ہیں تو اسے خراب اور اس کے عزت والوں کو ذلیل کر دیتے ہیں. مطلب یہ کہ راج آتے جنگ نہیں چھیڑنی چاہیے, یہ کچھ وہ بھی کیا کرتے ہیں. میں ان لوگوں کی طرف ایک ہدیہ بھیجتی ہوں, فناظرتم بما یرجی المرسلون, پھر دیکھتی ہوں کہ میرے الچی کیا جواب. ہر تحفہ محبت کے اظہار کے لیے نہیں ہوتا, کچھ تحفے آزمائش کے لیے بھی ہوتے ہیں. لوگ آزمانے کے لیے آپ کو تحفے دے رہے ہوتے ہیں کہ دیکھتے ہیں بھلا لوگ اس پہ کیا کرتے ہیں. تو یاد رکھیے کہ کبھی بھی آپ کو دین کے نام پہ کوئی تحفہ ملے یا کسی دنیا کی چیز کے نام پہ ملے, کسی رسم کے موقع پہ, کسی پرانی بات پوچھے کیوں بھائی کیا موقع ہے آج تحفہ دینے کا, میں نے کیا کیا, آپ مجھے کیا تحفہ دے رہے ہیں. تو اس اور ملکہ نے ہیومن سائیکالوجی کو آزمایا کہ اگر یہ دنیا دار بادشاہ ہوگا تو میرے تحفے دے کے خوش ہو جائے گا, اور اگر دیندار ہوگا تو مجھے پتا چل جائے گا یہ سچ ہے. فلما جا سلیمان قال, جب وہ ملکہ کا سفیر سلیمان کے ہاں پہنچا تو اس نے کہا, کیا تم لوگ مال سے میری مدد کرنا چاہتے ہو؟ یعنی حضرت سلیمان کو غصہ آ گیا کہ یہ مجھے کس بات کے تحفے بھیج رہی ہیں, جو کچھ اللہ نے مجھے دے رکھا ہے اس سے وہ اس سے بہت زیادہ جو تمہیں دیا ہے. بادشاہوں کے بھی تحفے اللہ کی دی ہوئی عطا کی نسبت چھوٹے ہوتے ہیں, کیونکہ اللہ رب العالمین ہے, وہ مالک الملک ہے. تمہارا ہدیہ تمہیں کو مبارک ہو, یعنی رکھو واپس. اے سفیر واپس جا اپنے بیچنے والوں کی طرف, ہم ان پر ایسے لشکر لے کر آئیں گے جن کا مقابلہ وہ نہ کر سکیں گے, اور ہم انہیں ایسی ذلت کے صدمہ سے نکالیں گے کہ وہ خوار ہو کر رہ جائیں گے. یعنی حضرت سلیمان نے اپنا بے لوس ہونا اور بہادر ہونا اور اللہ کے لیے نکلنا ثابت کر دیا ان چند جملوں میں. سلیمان علیہ السلام نے کہا, اہل دربار تم میں سے کون اس کا تخت میرے پاس لاتا ہے؟ قبل یاتونی مسلمین, قبل اس کے کہ وہ مطیع ہو کر میرے پاس حاضر ہوں. حضرت سلیمان اس کو دین کی طاقت دکھانا چاہتے تھے کہ دین والے بیوقوف اور بدھو نہیں ہوتے. تو کیا طریقہ سوچا کہ میں دیکھتا ہوں کہ یہ ملکہ کتنی کو عقل مند ہے. ایک تو اس کو دین سے امپریس بھی کرنا چاہ رہے تھے. یاد رکھیے کہ دیندار خود سے امپریس نہیں کرتا, دین سے کرتا ہے. کیا ہمارے دین میں بھی یہ بات موجود ہے, جیسے لوگوں میں بات کریں ویسی بات کریں تاکہ ان کو انٹلیکچولی آپ ٹریپ کر سکیں کہ دین والے کو انگلش بول لیجیے, اگر آپ پڑھے لکھوں میں تو پڑھی لکھی بھی مثالیں دے دیں. تو حضرت سلیمان نے ایک تو اس وجہ سے کیا, دوسری وجہ یہ تھی کہ یہ اس ملکہ کی انٹیلیجنس چیک کر رہے تھے کہ کتنی عقل مند عورت ہے. خیر, کہنے لگے اس کا تخت لے کر آؤ. جنوں میں سے ایک کبھی ہیکل نے عرض کیا, میں اسے حاضر کر دوں گا قبل اس کے کہ آپ اپنی جگہ سے اٹھیں, میں اس کی طاقت رکھتا ہوں اور میں امانت دار بھی ہوں. ملکہ کا تخت جس پہ ہیرے جواہرات لگے تھے, اور آپ کو پتا کہ اس دور میں لوگ بادشاہ ایسی چیزوں پہ بیٹھا کرتے تھے. تو ایک کبھی ہیکل جن تھا اس نے کہا کہ نو پرابلم, میں یہ کر سکتی ہوں, یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. تو حضرت سلیمان نے بھی کوئی جواب نہیں دیا ہوگا, لیکن ایک اور شخص اٹھا, قال الذين له علم من الكتاب, جس شخص کے پاس کتاب کا ایک علم تھا وہ بولا, میں آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے اسے لائے دیتا ہوں. پہلا شخص کون ہے؟ دنیاوی سکلڈ ہے, یہ دنیا کی بجائے علم ہے کتاب کا اس کے پاس. یہاں سے آپ کو ایک سچے دیندار کی طاقت پتہ چلتی ہے. رینگلر کی ڈگری پہ کوئی بے دین کیوں نہ پہنچ جائے, ایک نہیں چار پی ایچ ڈیز کیوں نہ کر لے, سچا دیندار اس سے زیادہ سٹرونگ ہوتا ہے. آپ دنیا کی تعلیم سے امپریس ہوتے ہیں, آپ کہتے ہیں یہ ہو گئے تو حقیقت تو وہ تو پھر نور و نلا نور ہے، پھر وہ چمکتے ہوئے دکھتے ہیں. تو دعا کیجئے کہ علم کا جو سلسلہ ہمارا شروع ہے ہم آخری دن تک اس سے جڑے رہے اور چمکتے رہے، اور اللہ تعالیٰ پھر ہمیں اسی طرح افیکٹو بنا دے جیسے کہ ادھر ہوا. تک اس شخص نے کیسے کہا کہ پلک چپکتے میں لے ہوں، یہ لکھے سلیمان نے وہ تخت اپنے پاس رکھا ہوا دیکھا تو پکار اٹھے. اندر اللہ کی محبت ہوتی ہے نا تو نعمت ملتے ہی انسان پکار اٹھتا ہے، ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے. کیوں ہے؟ لیکن ساتھ ہی نعمت کی پکڑ کا اظہار کہ یہ ملا کیوں، لیبلوانی یا شکر و مکفور، یہ کیوں مجھے نعمت ملی؟ تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں یا کافر نعمت بن جاتا ہوں. ومن شکر فانما یشکر لنفسه، اور جو کوئی شکر کرتا ہے اس کا شکر اپنے ہی لیے مفید ہے، ورنہ کوئی نہ شکری کرے تو میرا رب بے نیاز اور اپنی ذات میں آپ بزرگ ہے. کیا پتا چلا، ان یوزل قسم کی اللہ نے ان کو نعمتیں دی تھی. پلک چپکتے میں آپ کو پتا ہے کہ وہ دیا، آپ ایسے سوچے کہ جیسے آج کے دور میں فیکس ہے، آپ ایک منٹ میں فیکس کرتے ہیں وہ دوسری جگہ پہنچ جاتی ہے نا، ای میل، آج کا ٹیکسٹ، آج کا وائبر، یہ کیا ہے؟ اس دور میں اللہ نے انبیاء کے ذریعے یہ انسٹنٹ میسیجنگ سکھا دی. اور کہتے ہیں کہ اب دوبارہ اسی کی کوشش ہو رہی ہے. اس وقت جو ریسرچز ہیں وہ ٹیلی ٹرانسپورٹیشن پہ ہیں. ایک تو نا ٹرانسپورٹ کمپنیز ہیں، آپ کے پیکجز اٹھاتی ہیں، آپ لیتے ہیں، بھیجتے ہیں، پھر آگے جا کر سسٹم کہیں بھیجنا ہے. ایک ایسی مشین ہے جس کے سامنے لوگ اس کو رکھیں گے، اس مشین میں سے کچھ اس قسم کی ریس نکلیں گی کہ یہ چیز جل جائے گی تو ختم، اور اس جیسی بالکل ایک چیز ریسیونگ اینڈ پہ ویسی بنی ہوئی موجود ہوگی، ٹیلی کمیونیکیشن. تو یہ ممکن ہے، لوگ بھاگیں گے، اڑیں گے، پتہ نہیں آنے والے دور میں ہونا کیا. ہو سکتا ہے ہم سب کی گاڑیوں کی جگہ پہ ہمارے پاس چھوٹے چھوٹے جہاز. تو یہ سائن اور ان چیزوں پہ یہ ریسرچ کرتے ہیں قرآن. ہوا تو سوچیے پھر حضرت سلیمان کے دور میں مسلمان کتنے عروج میں تھے، اس دور کے بنی اسرائیل. لیکن آج وہ کیا کر رہے ہیں؟ جب قومیں اللہ کی دی ہوئی ریسورسز اور نعمتوں کی اور نعمتوں والوں کی قدر نہیں کرتی تو اللہ تعالیٰ ان سے وہ نعمتیں چھین لیتے ہیں. تو آپ کو حضرت سلیمان کی زندگی میں جو نمایاں رنگ ہے وہ کیا دیکھ رہا ہے؟ شکر. اللہ کی نعمتوں پہ شکر کریں. کوئی کام آپ کے ہاتھ سے اچھا ہو جائے، بولیے اللہ تیرا شکر ہے تو نے کرایا، میں تو کر نہیں سکتی تھی. خیر تخت آیا، اس کو تھوڑا بہت چینج کروا دیا حضرت سلیمان نے. اور کیا کہا سلیمان نے؟ کہا انجان طریقے سے اس کا تخت اس کے سامنے رکھ دو، دیکھے تو صحیح کہ وہ صحیح بات تک پہنچتی ہیں یا یہ ان لوگوں میں سے جو راہ راست نہیں پاتے. یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ کسی کو تبلیغ کرنے سے پہلے ذرا اس کا مائنڈ سیٹ چیک کریں. حضرت سلیمان نے اصل میں اس کو اب اسلام کی دعوت دینی تھی، تو اس کا مائنڈ لیول چیک کر رہے تھے کہ کس طرح کے دلائل اس کو دوں. تو ہوا کیا، ملکہ جب حاضر ہوئی، یعنی اب وہ وہاں سے آئی ہے، پہلے کس کو بلا رہی تھی لیکن خود آئی. یہ بھی اللہ کی شان ہوتی ہے، جس کے دل میں خیر ہوتی ہے اس کو چلا کے لے آتا ہے. عرشو کی تو اس سے کہا گیا تھا کہ تیرے پاس بھی کوئی ایسا ہے؟ قالت کا نہ ہو ہوا، وہ کہنے لگی یہ تو گویا وہی ہے. دیکھے ملکہ تھی لیکن عورت بھی تھی. عورتیں دوسروں کی الماریوں میں سے اپنے ڈبے پہ چھان کے لے آتی ہیں، یہ تو میرا ہے، میں نے کہا یہ میرا ہے. بھائی آئیکیا میں سب کے ایک جیسے ہوتے، نہیں مجھے پتا یہ میرا ہے. ہوتی نا چمچیاں دکھاتی، وہ کیسے نہ پہچانتی، کہتی یہ تو میرا، آپ کہاں سے اس کو لے آئے. وَأُوتِينَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ، ہم تو پہلے ہی جان گئے تھے کہ ہم نے سر تاج چکا دیا. اتنی امپریس ہوئی کہ میرے آنے سے پہلے میرا تخت ادھر موجود ہے، کہنے لگی ہم تو پہلے سے مسلمان ہو چکے تھے. یہ ہے اصل بات. دیکھیے کہ یہاں ہم سن رہے ہیں کہ ملکہ کو اسلام پیش کیا، اس کو کچھ معجزے دکھائے گئے تو مان گئی. یہی اسلام پیچھے بھی پڑھتے ہیں، آگے پھر واقعہ آنے لگا ہے، فرعون کو پیش کیا تو اس کو سمجھ کیوں نہیں آیا؟ کیونکہ ملکہ کا دل خالی تھا. جب ہدایت کا پیغام اس بندے تک پہنچتا ہے کہ جس نے کوئی اسلام کے بارے میں غلط بات نہیں سوچی ہوتی، تو بات نہیں. آپ دیکھیے کہ موسیٰ علیہ السلام خود بنفس نفیس فرعون کے پاس پہنچے اور ملکہ کے پاس خود خود لے کر گیا، تو مان گیا. اور وہ نہیں مانا، یہ کیوں مانی؟ یہ جملہ لکھیے گا، کیونکہ فرعون کی نظر پیغام پر نہیں، پیغامبر پر تھی، پیغام لانے والے پر تھی. ملکہ کی نظر پیغام پر تھی، اس نے پیغام دینے والے کے بارے میں سوچا ہی نہیں کہ ہد ہد لے کے آیا یا چڑیا لے کر آئی ہے یا کیا لایا. تو پتہ کیا چلا مجھے اپنے عمل کے لیے، کہ اگر میری نظر ہدایت پہ ہے تو میں اس میں نہیں الجھوں گی دینے والا کون ہے، کس مسلک سے، کس جماعت سے، اگر اس کی بات ان سے ملتی ہے اور ٹھیک ملتی ہے تو میں اس کو لے لوں گی، اور جو ان بحثوں میں پڑھ کے آتے ہی نہیں، جاتے ہی نہیں، کہیں سنتے ہی نہیں کہ ہمارا عقیدہ نہ بدل جائے، تو پھر یہ ان کے نصیب کی بات ہے. فرمایا وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِن دُونِ اللَّهِ، اس کو ایمان لانے سے جس چیز نے روک رکھا تھا وہ ان معبودوں کی عبادت تھی جنہیں وہ اللہ کے سوا پوجا کرتی تھی. کیا پتا چلا کہ مشرک کی عقل ماری جاتی ہے، یعنی یہ ملکہ عقل مند بہت تھی لیکن بت پرستی کی وجہ سے اس کی عقل ماری گئی. وکانت من القوم القوم کافرین، وہ ایک کافر قوم میں سے تھی. اس سے کہا گیا محل میں داخل ہو جاؤ، اس نے جو دیکھا تو سمجھی کہ پانی کا حوض ہے، اور اترنے کے لیے اس نے اپنے پانچے اٹھا لیے. سلیمان نے کہا یہ شیشے کا چکنا فرش ہے. اس پر وہ پکار اٹھی اے میرے رب، آج تک میں اپنے نفس پر بڑا ظلم کرتی رہی، یعنی میں تو خود کو ہی بڑا سمجھتی رہی، اور یہ اللہ کا نبی بھی ہے اور بادشاہ، اور اتنا پیارا اس کا فرش ہے، کیسے لگ رہا ہے جیسے شیشہ. واسلام تما سلیمان، اور اب میں نے سلیمان علیہ السلام کے ساتھ دو جھگڑنے والے گروہوں میں بٹ گئے. یاد رکھے جب اللہ کا بندہ بننے کی دعوت آئے گی سوسائٹی دو گروہوں میں بٹے گی. کون سے؟ ایک وہ جو مان لیں گے ٹھیک ہے، بے خطر کود پڑیں گے، جب اللہ ہے تو مانتے، اور دوسرے جن کو ڈرانے والے، دھمکیاں دینے والے. قال یا قومی لم تستعجلون بالسیئہ، صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میری قوم کے لوگو کیوں بھلا اس سے پہلے برائی کے لیے جلدی مچاتے ہو، کیوں بھلا اس سے پہلے برائی کے لیے جلدی مچاتے ہو، کیوں نہیں اللہ سے مغفرت طلب کرتے، شاید کہ تم پر رحم فرمایا جائے. انہوں نے کہا ہم نے تو تم کو اور تمہارے ساتھیوں کو بدشگونی کا نشان پایا، نعوذ باللہ، کہ یہ تیری منحوسیت ہے جس کی وجہ سے مشکلوں میں ہیں. صالح نے جواب دیا تمہارے نیک اور بدشگون کا رشتہ تو اللہ کے پاس ہے، یعنی تمہارے نیک اور بدگمان سوری قال طائركم عند الله ولنتم قوم تفتنون. حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا تمہارے نیک اور بد شگون تو اللہ کی طرف سے ہیں، اصل بات یہ ہے کہ تم لوگوں کی آزمائش ہو رہی ہے. یہاں دیکھیں لوگ نبیوں کو برا کہتے ہیں، جیسے آج کے دور میں لوگ دینداروں کو منحوس کہتے ہیں. وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ رِسَّةُ رَحْتٍ، اس شہر میں 9 جتھے دار تھے، یعنی 9 بڑے گینگ قسم کا، ایک بڑا گینگ تھا جس میں 9 لوگ تھے جو ملک میں فساد پھیلاتے تھے اور کوئی اصلاح کا کام بھی نہ کرتے تھے. انہوں نے آپس میں کہا اللہ کی قسم کھا کر عہد کرو کہ ہم صالح اور اس کے گھر والوں پر رات کو حملہ کریں گے، پھر اس کے ولی سے کہہ دیں گے کہ ہم اس کے خاندان کی ہلاکت کے موقع پر موجود ہی نہ تھے، اور ہم بالکل اور ہم اس کو اپنی نسلوں میں اس کا اثر جو ہے وہ دیکھ سکیں. آپ سب بھی دعا کریں اور آمین کہا کریں. دوسرے مسلمان کی نیکی کو دیکھ کر خوش ہونا بھی نیکی ہے. اللہ تعالیٰ خیر کرے. شروع کرتے ہیں اگلا پارا. اللہ تعالیٰ ہماری ان کوششوں میں برکت دے. تیار ہے؟ اب آپ کے ساتھ مجھے ایسا معاملہ چاہیے ہوتا ہے جو ہینڈ بریک کا ہوتا ہے. فوراً تیار ہو جائیں بجائے اس کے کہ اب میں شروع ہوں تو آپ بھی کھٹ کھٹ کریں. کھول چکے ہیں پارا؟ الحمد للہ. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، رب اشرح لی صدری و یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب یسر ولا تعسر و تم بالخیر. اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کے بیچ میں پارے کا آغاز کریں گے، یعنی آپ پارا آخری مرحلہ شروع ہو گیا قرآن پاک کی چیزوں پڑھنے کا. پہلے 10 والے تھے، پھر اس کے بعد 11 سے 19 تھا، اور اب آگے 20 سے آگے. بیسواں پارہ جو ہے سورت نمل کی آیت نمبر 60 سے شروع کر کے اور سورت کی آیت نمبر 44 تک پورا ہوتا ہے. پورے پارے میں توحید کے دلائل شعور کو بیدار کرنے کے, اس طریقے سے ایک انسان جب اللہ تعالیٰ کے راستے میں نکلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی عقل کو بھی کھول دیتے ہیں. بندگی سے متعلق آیات سورت نمل کی آیت 91 ہے, اِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ رَبَّ هَذِهِ الْبَلْدَةِ الَّذِي حَرَّمَهَا. اس کا میسج ہمارے لیے کیا ہے کہ اس رب کی عبادت کرنی چاہیے جس نے اس دنیا کو پیدا کیا اور اس دنیا میں امن دیا. انشاءاللہ ہم جب پہنچیں گے وہاں تو آپ پڑھیں گے کہ ایک قوم کا ذکر ہے. پھر اس کے بعد سورت قصص کی آیت نمبر 63 ہے, جس کے اندر ہم سب کو یہ بات پتہ چلتی ہے کہ جن لوگوں کو بن دیکھے ہم مانتے رہے زندگی بھر, ان سب کو قیامت کے دن دیکھ کر ہمیں کتنی حسرت ہوگی. سورت قصص آیت 82 میں جو بات ہے یہ قارون کی ہے کہ جس کو اللہ نے بہت خزانے دیے تھے اور اس کی دولت کو دیکھ کر کچھ دنیا دار لوگوں نے یہ خواہش کر لی تھی کہ جو اس کو ملا وہ ہمیں بھی ملے, تو لیکن جب اس کو ڈوبتا دیکھا تو دعا کرنے لگے کہ اللہ ہمارے ساتھ ایسا نہ ہو. تو بندگی کا نقطہ نوٹ کر لیجئے کہ بندہ مومن دوسروں کی دنیا کو دیکھ کر جھوٹی تمناؤں میں نہیں پڑتا, اس کو ملا وہ مجھے بھی ملے, بلکہ اس کے اصل پہلو پہ نظر رکھتا ہے. پھر سورۃ العنکبوت کی آیت 16 میں حضرت ابراہیم کا اپنی قوم کو اللہ کی عبادت کرنے اور اس سے ڈرنے کا حکم ہے. سورۃ العنکبوت کی آیت 17 میں اللہ تعالیٰ نے دوبارہ عبادت اور شکر کو جوڑ دیا کہ جتنا انسان کی زندگی میں اللہ کا شکر ہوگا اتنی زیادہ وہ دل کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بات کو مانے گا. اور آخری آیت سورۃ العنکبوت کی آیت نمبر 36 ہے کہ جس میں مدین والوں کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ نے نبیوں کا پیغام عام کیا کہ بندگی ہے. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے پارے کو شروع کرتے ہیں اور اس میں سے ان شاء اللہ تعالیٰ ہم ساتھ ساتھ عمل کی باتیں لیں گے. اس میں خاص طور پہ آپ کو دین سیکھنے کا ایک بڑا خوبصورت انداز دکھے گا, اور وہ کیا ہے کہ صرف بات کرتے جانے کی بجائے سوال کے انداز میں بات کی جائے تاکہ اس بات کو سننے والا سو ہی نہ جائے بلکہ بات کرتا رہے. شروع کریں گے بسم اللہ, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. سورۃ نمل آیت نمبر 60, ام من خلق السماوات والارض والسماء بلا, وہ کون ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا. اچھا بھی آپ نے کرنا کہ کافی دور تقریباً ہر سوال جو اب آپ کو آیت میں ملے گا اس کے جواب میں خود اپنا جواب لکھنا ہے, اور اب جواب ایک ہی ہے, اللہ اللہ. کون ہے وہ جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا اور تمہارے لیے آسمان سے پانی برسایا, پھر اس کے ذریعے سے وہ خوش نما باغ اگائے جن کے درختوں کا اگانا تمہارے بس میں نہ تھا. اگا سکتے تھے یہ درخت, ایک بیج کو درخت میں بدلنے سے دیکھ کر کہ اللہ کی قدرت نہیں نظر آتی, کہ اللہ کے ساتھ کوئی دوسری ذات بھی ہے جو ان کاموں میں شریک ہے کوئی جواب دیں, نہیں کوئی بھی نہیں ہے. تو بل ہم قوم یعدلون, بلکہ یہی لوگ راہ راست سے ہٹ کر چلے جا رہے ہیں. یعنی پھر لوگ کیوں لوگوں کو اللہ کا شریک کہتے ہیں. ام من جعل الارض قرارا, وہ کون ہے جس نے زمین کو جائے قرار بنایا اور اس کے اندر دریا رواں کیے اور اس میں پہاڑوں کی میہیں گاڑ دی اور پانی کے دو ذخیروں کے درمیان پردے حائل کر دیے. یعنی ایک طرف میٹھا اور ایک طرف نمکین. الہما اللہ, کیا اللہ کے سوا کوئی اور ذات بھی ہے جن کاموں میں شریک ہے؟ نہیں, بلکہ ان میں سے اکثر لوگ نادان ہیں. جب انسان اس کائنات پہ نگاہ اٹھاتا ہے نا تو حیرت ناک حد تک اس کو یقین ہوتا ہے کہ یہ کائنات بہت بڑی ہے. سچ ہے کہ میں ان آیت کو پڑھ رہی ہوں اور کبھی اس طرح کی بات سوچوں تو ذہن میں جہاز میں بیٹھ کر نیچے دیکھنا آ جاتا ہے. کئی میل آپ کو صرف پہاڑ دکھتے ہیں نیچے, پھر آپ کئی رہے گھنٹوں کے اعتبار سے جب آپ اوور سی سفر کرتے ہیں تو آپ کو نیچے پانی دکھتا ہے, پھر بادلوں کے گچھے, کہیں سمندر, کہیں خشکی, کہیں سبزہ. اللہ کی ہر چیز انلمیٹیڈ ہے. کہ ان سب کو سوچ کر پھر انسان اللہ کے بارے میں سوچتا ہے, تو کہا جو اتنا کچھ بنا سکتا ہے کیا وہ تمہارے دکھ نہیں دور کر سکتا؟ اب میں یجیب المضطر و اذا دعاہ, کون ہے جو بے قرار کی دعا سنتا ہے جبکہ وہ اسے پکارے, اور کون ہے جس کی تکلیف کو رفع کرتا ہے, اور کون ہے جو تمہیں زمین کا خلیفہ بناتا ہے؟ کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی ذات ہے جو یہ کام کر رہی ہے؟
قلیل ما تذکرون، کتنے تھوڑے لوگ ہیں جو نصیحت حاصل کرتے ہیں. مستر کون ہوتا ہے؟ جس کی تکلیف کوئی دور ہی نہ کر سکے. کبھی زندگی کا کوئی ایسا وقت یاد کیجئے، آپ بے چین تھے، بے قرار تھے، دین کا یا دنیا کا، مال کا یا اولاد کا کوئی غم ستا رہا تھا. امید تو تھی فلاں کام کرے گا، فلاں کرے گا، لیکن کس نے اس وقت بھی آپ کی مدد کی؟ اللہ رحمان نے مدد کی. اسی لیے اللہ کے نبی کہا کرتے تھے، اللہم لا مانع لما آتیت ولا موتی لما منعت ولا ینفع ذا الجد منک الجد. تو اس کائنات پہ غور کرتے وقت یہ دیکھیں کہ یہ کائنات جو یقین نہ کیے جانے کے قابل حد تک بڑی ہے، یہ خود نہیں چل رہی، اللہ کے حکم سے چلتی. کوئی الہ ہے، غور و فکر کے بعد انسان سمجھ جاتا ہے کہ اللہ کی ذات جو اتنے کام کر رہی ہے، کیا وہ میرے دکھ نہیں دور کر سکتی؟ کرنا کیا ہے؟ دکھ میں صرف اللہ کو پکاریں، اللہم لا مانع لما آتیت ولا موتی لما منعت ولا ینفع ذا الجد منک الجد. یہ دعاؤں نمازوں میں اللہ کے نبی پڑھا کرتے تھے، رکوع سے اٹھنے کی دعاؤں میں یہ دعا آتی ہے، نماز کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں. اور یہ دعا اصل میں ایک بندہ مومن کے دل کی پکار ہے. فرمایا من یهدیکم فی ظلمات البر والبحر، اور کون ہے جو خشکی اور سمندر کی تاریکیوں میں تم کو راہ دکھاتا ہے، اور کون اپنی رحمت کے آگے ہواؤں کو خوشخبری لے کر بھیجتا ہے. دل میں کہہ رہے ہیں اللہ. اور یاد رکھیے کہ توحید کی دو قسمیں ہوتی ہیں، تین اور بھی ہیں لیکن دو بڑی جس کا تقابل ادھر سمجھ جائے. ایک ہے توحید ربوبیت، اللہ کا رب ہونا، کریٹر گاڈ جس کو بولتے ہیں، اور دوسری قسم ہوتی ہے توحید الوہیت، اللہ کا الہ ہونا، جس کو آپ معبود کہتے ہیں، ورشپ. اللہ تعالیٰ کی توحید ربوبیت کو کائنات میں ہر ایک نے مانا. آج کچھ ایتھیسٹ ہیں جو کہتے ہیں ہم نہیں مانتے یہ دنیا بنی، تو وہ بھی جھوٹ بولتے ہیں. سب سے زیادہ شرک جو ہوا نا وہ توحید الوہیت میں ہوا، الہ بنا لیا لوگوں نے، غیروں سے جا کے دعائیں مانگی، پکارے کی. تو اللہ تعالیٰ یہاں بتاتے ہیں کہ مکہ والوں، جب تم اللہ کو رب مانتے ہو تو پھر تم ان کو دعائیں سننے والا اور اولادیں دینے والا کیوں نہیں مانتے؟ کون ہے جو تم کو سمندر کی، اور وہ کون ہے جو خشکی اور سمندر کی تاریکی میں تم کو راستہ دکھاتا ہے، اور کون اپنی رحمت کے آگے، اور کون اپنی رحمت کے آگے ہواؤں کو خوشخبری لے کر بھیجتا ہے؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا خدا بھی یہ کام کر سکتا ہے؟ کر سکتا؟ بالکل نہیں کر سکتا. تو پھر یاد رکھو، تعالی اللہ عما یشرکون، بہت بالا برتر ہے اللہ اس شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں. اب انسان کو سکھایا گیا، اب میں یبدو الخلق ثم یعیدو، اور کون ہے جو خلق کی ابتدا کرتا ہے پھر اس کو دہرائے گا؟ کس کے حکم سے بچہ پیدا ہوتا ہے؟ ماں باپ سے؟ نہیں، اللہ سے. تو دوبارہ بھی قبروں سے وہی اٹھائے گا. اور کون تم کو آسمانوں زمین سے رزق دیتا ہے؟ کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور ساتھ بھی ان کاموں میں اس کی حصے دار ہے. کہو، کیا کہو؟ کہ ہاتھ برہانکم ان کن سا ان کن تم صادقین، کہ لاؤ اپنی دلیل اگر سچے ہو، یعنی کوئی ایک ٹکڑا دکھا دو زمین کا جو کسی بزرگ نے بنایا ہو، کسی قبر والے نے کسی کو واقعی بیٹا دیا تو لا کے دکھا دو. یہ سب جھوٹی باتیں ہیں، ان سے کو اللہ کے آسمان و زمین میں کوئی غیب کر نہیں رکھتا، اور نہیں جانتے کہ وہ کب اٹھائے جائیں گے. ان بیچاروں کو تو یہ نہیں پتا. دیکھیں، سویا شخص نہیں جانتا کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، تو قبروں میں فوت ہوئے ہوئے لوگ کیسے جانیں گے؟ اللہ کہتے ہیں ان کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ قیامت کتنی دور رہ گئی ہے، تو تمہاری کھوئی ہوئی بکری وہ تمہیں کیسے ڈھونڈنے. اور یاد رکھیے، شرک کی یہ قسم عموماً جاہل لوگوں میں ہوتی، کم پڑھے لکھے لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ تعویز کرتے ہیں، کراتے ہیں، بزرگوں کے پاس جا کے فالے نکلواتے ہیں، ادھر ہو گئی، یہ ہو گئی. اللہ کہتے ہیں اصل وجہ بتا کے. اب یہاں بہت گہرا نقطہ ہے، کیوں لوگ اللہ کی قدر نہیں کرتے؟ اس لیے کہ بلے دار کا علم ہو بالآخرہ، بلکہ آخرت کا تو علم ہی ان لوگوں سے گم ہو گیا ہے، بلکہ یہ تو اس کی طرف سے شک میں ہیں، اور بلکہ یہ تو اس سے اندھے ہیں. تین باتیں ہیں شعور پہ توڑوں کی طرح برسائی جا رہی ہیں، کہ جب آخرت لوگوں کی آنکھوں سے دھندلی ہو جاتی ہے تو ان کو اللہ کی پہچان نہیں ہوتی. آپ دیکھیے کہ جیسے بلب ہوتا ہے نا، یہ جیسے لالٹین کہہ لیجئے، لالٹین کے اندر چراغ کتنا ہی اسٹرانگ کیوں نہ ہو، لیکن اگر اس کا باہر کا شیشہ ٹنٹڈ ہو، فوگی ہو، دھندلا ہو، اس پہ اسٹرینس لگے ہوں تو روشنی نہیں آئے گی نا. اسی طرح آخرت سے دوری اللہ کے مقام کو پانے نہیں دیتی. اللہ نے کہا اندھے ہیں، مانتے نہیں، تو آخرت کا علم نہ ہونا تو سب خرابیاں پیدا ہوتی ہیں. یہ آخرت کا شک ہے جو ہمیں اللہ کے راستے میں دینے سے روک رہا ہے، پتہ نہیں ملے گا کہ نہیں، پتہ نہیں ہوگا کہ نہیں. اور یہ دنیا کا یقین ہے جو ہمیں سارا دن دوڑاتا ہے किसी वक्त हमारी चलती चलती गाड़ी रुक सकती है जिंदगी की। ये घड़ी की टिक टिक हम सबको हमारी मौत सुना रही है। इसके बावजूद देखिए, 125 बरस के बीमार होते हैं, काम पे पहुंच जाते हैं मर्द। आपने क्या रुक जाए? नहीं, काम है, कहाँ करेंगे, कस्टमर है, जॉब पे जाना है, पैसे कट जाएंगे, जाते हैं कि नहीं? यकीन है आखिरत के अदर वाले को छोटी चुट छोटी बातों पर अवसर क्यों मिल जाते हैं? इसलिए कि यकीन नहीं है। तो करें क्या? अगर चाहते हैं कि अकीदा, ईमान, मामलात, निज़ाम जिंदगी का दुरुस्त हो जाए, तो आखिरत का अकीदा दुरुस्त कर दें। और वो क्या है कि तुम्हें इस दुनिया में इम्तिहान के लिए भेजा गया, और यहाँ से जाने के बाद तुम यहाँ के बारे में पूछे जाओगे। अल्लाह ताला हमें इसकी तौफीक दे दे। वकाल अल्लज़ीन कफरू, और ये मुनकरीन कहते हैं, क्या जब हम और हमारे बाप दादा मिट्टी हो चुके होंगे, मतलब ये कि हमें मरे हुए बहुत साल हो जाएंगे, आइन्ना लमुखरजून, तो क्या वाकई हमें कब्रों से निकाला जाएगा? ये खबरें ये खबरें हमको भी बहुत दी गई, और पहले हमारे आबा अजदाद को भी दी जाती रही हैं, मगर ये बस अफसाने ही अफसाने हैं जो अगले वक्तों से सुनते चले आ रहे हैं। कहते थे कब से सुन रहे हैं क्यामत आएगी क्यामत आएगी, हमें तो नहीं आती दिख रही। कहो जरा जमीन में चल फिर कर तो देखो, क्या देखो? कई पकाना अकीबतुल मुजरिमीन, के मुजरिमों का क्या अंजाम हो चुका? अब अल्लाह के नबी को कहा जा रहा है, क्योंकि लोगों को गलत काम करता देखकर इंसान अपने आप को दुखी तो करता है। तो अब अल्लाह तहजन अलैहिम, ऐ नबी इनके हाल पर रंज न करो और न इनकी चालों पर दिल बर्दाश्त हो, अपने सीने के अंदर तंगी महसूस न करें। वह यकूलून मता हाज़ल वाद इन कुंतुम सादिकीन, वो कहते हैं ये धमकी कब पूरी होगी अगर तुम सच्चे हो। कहो क्या जब फिर जिस अजाब के लिए तुम जल्दी मचा रहे हो इसका एक हिस्सा तुम्हारे करीब ही आ लगा हो। हकीकत है कि आपका रब तो लोगों पर बड़ा फजल फरमाने वाला है, मगर अक्सर लोग नहीं जानते। इससे क्या पता चलता है कि इंसान जब अल्लाह पे नजरें लगाता है ना और लोगों को हिदायत से दूर देखता है तो उसका दिल घुटता है, तो फिर एक खास हद तक लोगों का दुख करके छोड़ देना चाहिए, वरना ये ना कि उनका दुख करते करते इंसान अपनी सेहत को खराब कर ले और अपने वक्त को जाया कर दे, उनको फिर अल्लाह के हाथ में डाल दे। अंबिया किराम बिलाकर यही कह के फिर उन बस्तियों से निकल जाते थे। वइन्ना रब्बका लयअलमुमा तुखिन्नु सुदूरहुम वमा युलिनून, बेशक आपका रब खूब जानता है जो कुछ इनके सीने अपने अंदर छुपाए हुए हैं और जो कुछ वो जाहिर करते हैं। आसमान और जमीन की कोई चीज कोई पोशीदा चीज ऐसी नहीं जो एक वाज़ह किताब में लिखी हुई मौजूद ना हो। अब कुरान पढ़े तो ये लग रहा है ना कि असल खजाने हैं। आप देखिए कि दुनिया के इल्म में लोग इतने मसरूफ हो गए कि आखरत के लिए वक्त ना मिला। दुनिया के माल में लोग इतने अपने आप को खपाते हैं कि आखरत के माल की फिक्र ना रही। दुनिया के इल्म में लोग इतने महफूज हुए, इतना खुश हुए, हाइपर हो गए कि उनकी हिम्मत ही ना रही। आज ऐसे लगता है कि हमने अपनी दुनियावी तरक्की को अपनी आखरत के रास्ते का हर्डल बना दिया, रुकावट बना दिया। तो दुआ करते हैं कि हमारी नजरें दुनिया से उठकर आखरत की तरफ लग जाए, क्योंकि ये वो चीजें होती हैं जिसके बाद फिर एक इंसान अपने आप को लेके आता है। और आप देखिए कि यहाँ ये भी बात समझ आती है कि जिसका दिल मुर्दा हो जाता है ना उसका जमीर मर जाता है, और जब जमीर मरता है ना तो फिर इंसान की फितरत मसख होती है, फिर जिंदगी का मकसद ही समझ नहीं आता। आज बिल्कुल आप बिल्कुल बगैर इस तासुब के कि ये कुरान चूंकि पढ़ा रही हैं तो अब हमें ये बातें कहेंगी, आप मेरी जुबान को निकाल दें बीच से। आप दुनिया के किसी रौनक मेले में बैठ के सोचें आज लोगों की फिक्रें क्या हैं, उनकी खुशियां क्या, उनके प्लान्स क्या हैं, हम और गम क्या है। वो दुनिया एक सेकंड में खत्म हो जाएगी। मिसाल लेती हूँ कि हमें गम है कि हमारे बच्चों के अच्छे रिश्ते हो जाएं, हमें पता भी नहीं उनकी उम्र कितनी रह गई है बाकी। हमारे बच्चे पढ़ जाएं, हमें पता है वो कितना पढ़े, पढ़ने के बाद क्या होगा। एक वाक्य मैंने कई बार सुना है कि एक बच्चा जो पूरा अपनी डिग्री लेके फारिग हुआ और एकदम तकलीफ हुई डॉक्टर्स के पास के हॉस्पिटलाइज हुए, पता चला कैंसर है। अब वो डॉक्टर्स उसको जवाब दे रहे हैं और बच्चा माँ बाप को एक दिन पूछता है ये बताएं कि आपने आज तक मेरे लिए किया क्या। कहा बेटा तुझे पढ़ाया तुझे लिखाया, ये कहते उसको छोड़ दें, वो तो दुनिया के लिए किया था, मैं तब आगे जा रहा हूँ, यहाँ मेरे पास क्या। अब इसका जवाब नहीं था, फिर हॉस्पिटल के लिए टीचर्स का एहतमाम और कुरान को पढ़ा रहा है, कोई तजवीज सिखा रहा है, कोई उसका दिल बदल रहा है। क्यों? क्योंकि आज हमारे गम और हम के कभी दुनिया हद से बढ़ के दिमाग पे सवार होना तो एकदम कूल डाउन बैठ जाए आराम से सोचे, ये जिस गम में घुल रही हूँ पता नहीं इससे पहले तो मैंने वैसे ही मर जाना है। और जिस खुशी की तड़प में हो सकता है इस खुशी को पाने से पहले, इस फंक्शन को अटेंड करने से पहले मुझे कहीं आगे पहुंचना है। आपको बताया था चंद दिन पहले कि फ्लाइट पाकिस्तान की थी ब्रदर की, और वो डेथ फ्लाइट बन गई, वो फौत हो गए उससे पहले उसी दिन जिस फ्लाइट में उनको जाना था। और ऐसी वाकया मुझे याद है पिछले सालों में नॉर्वे में भी हुआ था, वही फ्लाइट जिस पे खुद जाना था उस पर उनकी डेड बॉडी गई। कैन यू बिलीव? तो क्या करना इस दुनिया का गम करके, और क्या करना इस दुनिया की खुशियों को। अल्लाह ताला फरमाते वाकया कि ये कुरान बनी इसराइल को अक्सर उन बातों की हकीकत बताता है जिसमें वो इख्तलाफ रखते थे। यानी मजहबी रहनुमा क्यों कुरान की बात सुनकर परेशान हो जाते हैं? क्योंकि इनके इससे उनके आपस के इख्तलाफ उभरने लगते हैं। हालांकि वह इन्नहु लहुदा व रहमतुल लिल मोमिनीन, यह हिदायत और रहमत ईमान लाने वालों के लिए। यकीनन इसी तरह तेरा रब इन लोगों के दरमियान भी अपने हुक्म से फैसले करेगा, और वह जबरदस्त और सब कुछ जानने वाला है। पस नबी अल्लाह पर भरोसा रखो, यकीनन आप सही हक है, क्लियर कट बात है कि आप हक पर हैं, और आप मुर्दों को नहीं सुना सकते, और आप इन बहरों तक अपनी पुकार भी नहीं पहुंचा सकते जो पीट फेर कर भागे जा रहे हो। क्या पता चला, सुनाएंगे तो उसको ना जिसको जो सुनना चाहेगा। आप देखिए कि लोग जहन्नुम से डरें और अल्लाह से ना डरें, ये बदतरीन किस्म की बहादुरी है। लिखे जहन्नुम से डरना और जहन्नुम पैदा करने वाले से ना डरना, ये बदतरीन बहादुरी है, और नेकियों से डरना बदतरीन किस्म की बुजदिली है। नेकी करने से पहले जान निकलती है हमारी, हाय नहीं होगा, बड़ी मुश्किल होगी, वो है ये है वो है, तो अल्लाह ताला कहते सुनेगा नहीं, आप कैसे उनको सुनाएंगे। और बात ये है कि जब लोग नहीं सुनते तो फिर अल्लाह कहता है तुम ना सुनो, मैं अपने काम किसी और से करा लूंगा। फिर हम कहते हैं लोग सुनते नहीं, तो कहा ना सही, नहीं तो ना सही, तुम नहीं सुनते नहीं सुनाते तो मान तभी हा दिलोम। और आप तंतुओं को रास्ता बताकर भटकने से बचा भी नहीं सकते, तुम तो अपनी बात सिर्फ उन्हीं लोगों को सुना सकते हो जो हमारी आयात पर ईमान लाते हैं, वो परमावरदार बन जाते हैं। पीछे हमने पढ़ा कि खुद खुद की जुबान से बात सुनकर मलका सुबह मुसलमान होती हुई दिखती है। आज अपने जैसे इंसान बोल बोल के खलक थक जाते हैं, उनके कानों पे जू नहीं रिंगती, टस से मस्त नहीं होते लोग, तो अल्लाह कहते वही सुनेगा जिसके अंदर खैर है। आपको तो ना कि हमारे कानों के अंदर एक सिस्टम फिट होता है, बाहर की आवाज उस सिस्टम पर टकराती है तो फिर सुनने का अमल है। जिसका अंदर का सिस्टम खराब है, आप शोर में उसको बिठा दें, उसको आवाज नहीं आती। बिल्कुल इसी तरह लोगों को दीन की बात अंदर एक लफ्ज नहीं जाता उनके, क्योंकि अंदर का सिस्टम खराब हो चुका गुनाहों की वजह से। कहा चलो कोई बात नहीं। अब लोग कहते हैं जब सुनते नहीं लोग तो हम नहीं सुनाते। अल्लाह कहता है नहीं सुनाते, कल के नहीं सुनाते, आज ना सुनाओ, क्योंकि मैं सुनाने के लिए अपने जानवरों को ले आऊंगा। आयत बड़ी खूबसूरत है 82। वैसा वकल कौल अलैहि मखरज न लहुम दाबतुम मिन अल-अर्ज़ तुकल्लिमुहुम। और जब हमारी बात पूरी होने का वक्त उन पर आ पहुंचेगा, मुराद के क्यामत आएगी। ये कुर्ब क्यामत की कबीरा अलामतों में से, यानी मेजर साइंस ऑफ द क्यामा में से साइंस है। क्या होगा? तो हम इन पर एक जानवर जमीन से निकालेंगे जिनसे कलाम करेगा कि लोग हमारी आयात पर यकीन नहीं रखते थे। दाबतुल अर्ज़ कहते हैं इसको, जानवर होगा और वो लोगों से कहेगा नन्ना सकानु भी आयाति ना ला यूकिनून। और मुफस्सरीन कहते हैं ये उस वक्त जब दुनिया में कोई अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर कहने वाला नहीं होगा। तो अल्लाह ने पीछे भी जानवरों से लिया, हमें भी ले सकता है। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि ये होके रहेगा। वह यौम नखशुरु मिन कुल्ली उम्मतिन फौजा। और जरा तसव्वुर तो करो उस दिन का जब हम हर उम्मत में से एक फौज की फौज इन लोगों की घेर लाएंगे जो हमारी आयात को झुठलाते थे। सच बहुत थोड़े लोग हैं जो हिदायत पे हैं। गिन के देखिए, आटे में नमक के बराबर लोग आपको हिदायत पे दिखेंगे। तो अल्लाह कहते हैं हम घबराते नहीं, हम सबको ले आएंगे। फिर इनको इनकी अकसाम के लिहाज से दर्जा बदर्जा मुरतब किया जाएगा। यानी बिग सिनर्स, स्मॉल सिनर्स, कबीरा गुनाहों को करने वाले, सगीरा को करने, क्लासीफाई कर देंगे क़यामत के दिन लोगों को उनके गुनाहों की वजह से। यहाँ तक कि जब सब आ जाएंगे, सोचें क़यामत का दिन है, हर तरह का गुनाहगार वहाँ मौजूद है, तो इनका रब इनसे पूछेगा कि तुमने मेरी आयात को झुठला दिया जब हालांकि तुमने इनका इल्मी इहाता भी ना किया था। करें बहुत गहरा नुकता, किसी चीज को इल्म की, ये कौन लोग होते हैं? कहते नहीं हम नहीं सुनते, ये वहाबी हैं। ہم نہیں سنتے، یہ پتہ نہیں یہ مسلمان ہیں اور یہ کیا ہیں اور ان کا کیا عقیدہ اور یہ خراب کر دیں گے. اللہ کہتے ہیں بغیر سنے چٹلاتے. بعض دفعہ آپ دیکھیں کہ پروپیگنڈے ایسے ہو جاتے ہیں کہ باہر لوگ کچھ باتیں معروف کر دیتے ہیں، لوگ اس محفل میں آنے کی ضرورت ہی نہیں کرتے کہ پتہ نہیں ہمارا عقیدہ نہ بدل جائے، اور سنی در سنی بات آگے کرتے ہیں. تو اللہ کہہ رہے ہیں تم نے کبھی نبیوں سے محفل آ کے اٹینڈ کی؟ جو کلام وہ سناتے ہیں جب تم نے اس کا علم احاطہ نہیں کیا، اور اگر نہیں تو اور تم کیا کر رہے تھے؟ مطلب یہ ہے کہ جب بھی کسی ہدایت کرے ایک تو آپ سن لو، ایک تو اس کو دیکھ ٹھیک نہیں لگتا، کون مجبور کرتا ہے؟ آپ اسی دن اٹھ کے چلے جائیں، لیکن کبھی دوسروں کی باتوں پہ یقین کر کے حق کو باطل کہنے کی ضرورت نہیں کرنی چاہیے. فرمایا ان کے ظلم کی وجہ سے، دیکھیں اللہ اس کو ظلم کہہ رہا ہے، ان کے ظلم کی وجہ سے عذاب کا وعدہ ان پر برا ہو جائے گا، تب وہ کچھ نہ بول سکیں گے. آج وہی ویسے کرتے ہیں نا، کل چپ ہوں گے. اب کائنات کی کچھ باتوں پہ صورت کا اختتام ہو رہا ہے. کیا ان کو یہ سجائی نہ دیتا تھا کہ ہم نے رات ان کے لیے سکون حاصل کرنے کو بنا دی؟ کتنا گہرا سکون ہوتا ہے رات کے وقت، اور دن کو روشن کیا تھا. اور آپ دیکھیں کہ گھر کا ماحول بدل جاتا ہے، آپ آگے پردے لگا دیں تو سستی نہیں رہے گی سارا دن، سارا دن سستی نہیں چھٹے گی. اور آپ کو سونا ہی سونا پڑے، ایک دم کسی سے کہیں سارے پردے کھولو، کھڑکیاں کھولو، پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ کا کام کا موڈ بنے گا. تو بعض لوگوں نے گھروں کے ماحول ہی اتنے رومانٹک بنائے ہوتے ہیں کہ دن رات بس ان کا کام میں دل ہی نہیں لگتا، سستی ہے. آج ہم نے بھی تو غفلت کے پردے تاری کیے ہوئے نا، تو ایک دفعہ روشن خیال بن کے دیکھیں، اللہ کہتے تمہیں روشنیاں نظر آئیں گی. اور اس میں بہت سی نشانیاں تھیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے تھے. اور اگر آنکھ کھولنے کو دل نہیں کر رہا تو یاد رکھو اس دن آنکھ کھلے گی جب وہ یوم ینفخ فی الصور ففزع من فی السماوات ومن فی الارض. اور کیا گزرے گی اس روز جب قسمت پھونکا جائے گا اور ہول کھا جائیں گے وہ سب جو آسمان و زمین میں. سوچو بے ہوش ہو جائیں گے سب لوگ سوائے ان لوگوں کے جنہیں اللہ اس ہول سے بچانا چاہے، اور سب کان دبائے اس کے حضور حاضر ہو جائیں گے. آج تو پہاڑوں کو دیکھتے ہیں اور سمر تک کے لیے بھوک جمے ہوئے، ہمیں ایسے لگتا ہے نا پہاڑ اپنی جگہ کرے، حالانکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مگر اس وقت پھر بادلوں کی طرح اڑ رہے ہوں گے. امیجن کریں قیامت کا دھماکہ کتنا شدید ہوگا جب پہاڑوں کو چلا دے گا. یہ اللہ چیز کو حکمت کے ساتھ استوار کیا ہے، وہ خوب جانتا ہے کہ تم لوگ کیا کرتے ہو. ہوگا کیا یہ ہے خطرے کی بات؟ چلو قیامت کے دھماکے تو گزر ہی جائیں گے، ہو ہی جائے گا، لیکن یاد رکھو کہ اس وقت جو سب سے بڑی تمہیں فکر لگی ہوگی وہ نام ہے امان کی. من جا بالحسنۃ فلہ خیر منہا وہم من فزع یومئذ آمنون ومن جا بالسیئۃ فکبت وجوہہم فی النار ہل تجزون الا ما کنتم تعملون. جو شخص بھلائی لے کر آئے گا، سوچیے اپنے آپ کو خوش ہوں، اللہ نیکیوں کی توفیق دے رہا ہے تو خوشیاں منائیں، اسے اس سے زیادہ بہتر صلہ ملے گا. تھکن کا، ورک کا، پریشانی کا، نیند کا، گھبراہٹ کا. اور ایسے لوگ اس دن کے ہال سے محفوظ ہوں گے. اور جو برائی لیے بھی آئے گا ایسے سب لوگ ہوندے وہ آنکھ میں پھینکے جائیں گے. کیا تم لوگ اس کے سوا کوئی اور جزا پا سکتے ہو کہ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے؟ ٹیک فور ٹیٹ، اللہ ظلم نہیں کرتا. انما امرتنا نعبد رب هذه البلدۃ التي حرمها. اے نبی ان سے کہہ دیجئے مجھے تو یہی حکم دیا گیا کہ اس شہر کے رب کی بندگی کروں. ہائی لائٹ کر، شہر کی بندگی نہیں کرنی، یعنی مکہ کو نہیں پوجنا، کعبہ کی محبت نہیں ہے، رب کعبہ کی محبت ہے جس نے اسے حرم بنایا اور وہ ہر چیز کا مالک ہے. مجھے حکم دیا گیا کہ میں مسلمان ہو کر میں مسلم بن کر رہوں اور یہ قرآن پڑھ کر سناؤں. یہ کام نبی کو کہے گئے تھے یا ہمیں بھی کہے گئے؟ ہم سب کو کہے گئے. اب جو ہدایت اختیار کرے گا وہ اپنے ہی بھلے کے لیے ہدایت اختیار کرے گا، اور جو گمراہ ہو اس پہ کہہ دو کہ میں تو بس خبردار کر دینے والا ہوں. ان سے کہو تعریف اللہ ہی کے لیے ہے، ان قریب وہ تمہیں پہچان لوگے اور تیرا رب بے خبر تم لوگ کر رہے ہو. کتنا خوبصورت اینڈ ہے سورت کا. جو ہدایت چاہے گا خود پائے گا، جس کو ہدایت نہیں پسند، جس کو ہدایت اچھی نہیں لگتی وہ پلٹ جائے. تو آپ دیکھیے کہ میسج یہی ملا اس صورت کے اینڈ پہ کہ نیکی کرنا بہت آسان ہے، لیکن نیکی کو کر کے سنبھالنا، اس پہ جمنا، اس کو بڑھانا، یہ بہت مشکل ہوتا ہے. جب نیکی کرتے وقت سیکنڈ تھاٹ آئے گی, سمجھ لیں گے آپ کی نیکی خطرے میں پڑ جائے گی. پھر دوسری بات, اسے ایک اور بھی بات پتہ چلتی ہے, اور وہ کیا ہے کہ رب کو میرے سارے گناہوں کا پتہ. تین سیکنڈ تک خاموشی جا کے بند کر کے اپنے گناہوں کو یاد کر کے شرم ساری محسوس کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے گناہ معاف کرتے ہیں, ہمارے گناہ ہمیں کل اللہ کی نگاہوں میں شرمسار کر دیں گے, شرمندہ کر دیں گے, اور ہم اس کے آگے اپنے آپ کو بے بس پائیں گے. اللہ اکبر, کس طرح اللہ ہمیں بتا رہا ہے قیامت کے دن کی باتیں, لیکن ہم ہیں کہ سوچنا بھی نہیں چاہتے. سورت قصص بہت ہی خوبصورت ایزی سورت ہے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ سورت قصص حضرت موسیٰ کی سیرت ہے. پورے قرآن پاک میں بہت جگہ ہم حضرت موسیٰ کا قصہ پڑھتے ہیں, لیکن حضرت موسیٰ کی زندگی ترتیب وار ہمیں سورت میں دکھتی ہے. دوسری بات, ادھر سے سمجھیے گا کہ اس سورت میں ہمیں عورت کے چار روپ دکھیں گے. ابھی سمجھ لیں تاکہ پھر کہانی توڑ توڑ کے زیادہ بات نہ کرنی پڑے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ہمیں کیسے بیان کیا جا رہا ہے کہ بچپن سے لے کر جوانی تک اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کی زندگی میں چار عورتوں کو دکھا. نمبر ایک, ان کی ماں جس نے اللہ کے حکم پر ان کو دریا کے اندر ڈالنا پسند کیا. دوسری عورت ان کی بہن تھی جس نے ان کی حفاظت کی اور کسی کو نہ بتایا کہ یہ بچہ بنی اسرائیلی خاندان سے. تیسری عورت جو تھی ملکہ آسیہ, جس نے حضرت موسیٰ کو دریا سے نکالا اور پالا. اور چوتھی عورت حضرت موسیٰ کی بیوی ہے, سپورہ نام آتا ہے ان کا. گویا کہ ایک مرد کی زندگی میں عورت کا کردار اس صورت میں ہمیں دکھے گا, تو عورتوں کو پھر اس صورت کو کتنے شوق سے پڑھنا چاہیے. پھر دوسری بات ہے کہ اس قصے میں ہمیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس قصے میں ایک تو مذہبی لیڈر کے طور پر انسان دکھیں گے, فائنینشیل لیڈر, جہاں جہاں باتیں آتی جائیں گی بتاتی ہوں گی, لیکن اس وقت ہم اس سوچ کے ساتھ اس کو پڑھیں گے کہ ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی سے اپنے لیے بہترین سبق لینے ہیں. لوگ فلمیں دیکھتے ہیں, فکشن دیکھتے ہیں, سنتے ہیں تاکہ ان کو کچھ نصیحت ملے, حالانکہ آپ دیکھیں گے کہ اس قصے میں ہمارے لیے کتنی زیادہ باتیں ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. توسین میم, تلک آیات الکتاب المبین, یہ کتاب مبین کی آیات ہیں. ہم موسیٰ فرعون کا حال کچھ ٹھیک ٹھیک تمہیں پڑھ کر سناتے ہیں, ایسے لوگوں کے فائدے کے لیے کہ جو لوگ ایمان لے آئے. کیا پتہ چلا کہ حضرت موسیٰ کا قصہ یہاں خاص طور پہ تمہید کے طور پہ سورت کے شروع میں آ گیا, تو پھر آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس کے بعد اس میں کتنی زیادہ اور باتیں ہوں گی. لیکن بعض دفعہ ہم کرتے کیا ہیں کہ سائیڈ ایشوز پہ نکل جاتے ہیں اور حقیقت کو چھوڑ دیتے ہیں. تو آئیے قصہ سنتے ہیں. پھر آپ کہہ لیں کہ یہ اب آپ کا سٹوری ٹائم ہے, سو تو نہیں جائیں گے سٹوری سنتے ہوئے, سیدھے ہو کے بیٹھے, نیند تو نہیں آ رہی. آپ یہ سوچیں کہ مجھے نیند آ جائے پڑھاتے ہوئے تو کیا ہو. آپ کو کبھی میرے انداز سے لگا مجھے نیند آئی ہے؟ کبھی لگا؟ ازما کے دیکھوں کسی دن. وہی رات آپ کی جو میری ہے الحمدللہ. چلے آپ کے پاس مجھے پتہ ہے کام زیادہ ہے الحمدللہ, لیکن یہ ہے کہ صبح شاور لے کے آیا کریں. ویسے آپ میں سے کافی میں نے نہیں دیکھا کسی کو سوتے ہوئے, لیکن ظاہر ہے کہ شاید آپ تھک جائیں ایک جگہ بیٹھے بیٹھے. تو ایسا کرتے ہیں کہ نیکسٹ ویک سے کرسیوں کی جگہ بینچ رکھتے ہیں, اس پہ نیند نہیں آتی. یہ کرسی ٹیک اور نیچے اتنی نرم گدیاں اور آگے, تو ان شاء اللہ جہاں ذہن میں یہ بھی رکھے گا. کل تو ادھر ہی ہے لیکن پرسوں سے کلاس ادھر ہے مسجد میں. سنڈے ویسے سنڈے کو ادھر ہی ہونی ہے, تو آپ اپنے آپ کو دو دن سے اپنے آپ کو پہلے سے عادی کر کے رکھیں. یہاں بیٹھے ہیں لیکن ٹیک چھوڑ دیں, ٹھیک ہے؟ آپ دیکھیں گے کہ آپ اس سے اچھا محسوس کریں گے. اور کمر سیدھی ہوتی ہے تو صحیح رہتی ہے. یہ ہماری کمرے کیوں ٹیڑھی ہوئی ہیں؟ کیونکہ ہم نے اس کو اتنے ٹیڑھے ٹیڑھے وہ ریکلائنر پہ بٹھا کے ٹیڑھا کر لیا. ٹھیک ہے, شروع کریں. تیار ہے؟ دکھی ہے؟ اسمائل دیں, ایک دوسرے کو دیکھ کے اسمائل دیں. ان کو سیدھے بیٹھو, سیدھے ہو جاؤ. پہلے بڑے لوگ کیا کہتے تھے, سیدھے ہو جاؤ. تو میں آپ کو ایسے تو نہیں کہہ سکتی, آپ تو مجھے سیدھا کر دیں گے. تو بہرحال آئیے قصہ سنتے ہیں. واقعہ یہ ہے کہ فرعون نے زمین میں سرکشی کی اور اس کے باشندوں کو گروہوں میں تقسیم کر دیا. پہلی عمل کی بات, فرعونی نظام لوگوں کو فرقوں میں بانٹتا ہے, کلاس سسٹم, کچھ امیر کچھ غریب. یہ جو آج آپ کو لگتا ہے نا اپر کلاس لوور کلاس, تو پولیٹیکل لیڈر کے طور پہ یہاں فرعون ہے. چاروں لیڈرز آپ کو انشاءاللہ اس صورت میں ملیں گے. یہ پہلا پولیٹیکل لیڈر ہے. ڈیوائڈ اینڈ رول کی پالیسی تھی. लोगों को छोटे छोटे ग्रहों में बांट दो, आपस में लड़ते रहें और हुकूमत क्या कर रही है, खजाना किधर जा रहा है, इस पे लोग बात ना कर सके। और हकीकत है कि कुछ लोग अपना जमीर बेच देते हैं लेकिन कुछ लोग जम जाते हैं। तो ये आज भी हमें दुनिया में डेमोक्रेसी दिखती है कि खुद हुकूमतें अपने लोगों को लड़ाती हैं ताकि लड़े और लोग उसी खबर को पढ़ते रहे और बात दूसरों की तरफ नजर ना जाए। क्या करता था इनमें से गिरोह को वो जलील करता था। किनका गिरोह था? ये मुसलमानों का। और इसके लड़कों को कत्ल करता और इसकी लड़कियों को जीता रहने देता था। फिर वाकई वो मुस्लिम लोगों में से था और हम ये इरादा करते थे। अब देखिए उसके इरादे क्या है और अल्लाह सुभान व तआला के इरादे क्या है। क्या नमुन्ना अल्लज़ीना सुदिफू फिल अर्दी, कि हम मेहरबानी करें इन लोगों पर जो जमीन में जलील करके रखे गए। उस दौर के मुसलमानों के हालात हम बदलना चाहते थे, हम बनी इसराइल को वर्ल्ड लीडर बनाना चाहते थे और इनको पेशवा बना दें और इन्हीं को वारिस बनाएं और जमीन में इनको इक्तदार बख्शे और इनसे फिरौन और हामान और इनके लश्करों को वही कुछ दिखा दें जिसका इनको डर था। अब यहाँ आप देखिए कि फिरौन के बाद दूसरा नाम आ गया हारान, हमान। तो हमान के नीचे लिख लीजिए रिलीजियस लीडर था, मूसा की जिंदगी में जिन लोगों से वास्ते पड़े बोल थे। तो यहाँ से अल्लाह का एक कसूल समझ आता है कि जब किसी मुसलमान पे बहुत जुल्म होता है तो अल्लाह वहीं से फिर कौमों के नक्शे बदल देता है। फिरौन के जुल्म ने तो बनी इसराइल की बंदगी को उजागर किया था कि वो फिर अल्लाह के बंदे बन गए। तो कभी भी किसी जगह जुल्म जब हद से बढ़ता है ना तो खुद अपनी मौत मर जाता है। इसके लिए अल्लाह ने फिर फैसला किया कि अब बचपन से ही एक बच्चे को इस तरह से इस माहौल में ला के रखा जाए कि जिसकी वजह से अल्लाह इसराइल की हैसियत बदलेगा। यहाँ थोड़ा सा आप इसको अपने आंच पे समझिए, क्योंकि हमने ये किसे इतनी दफा पढ़ा है कि हम आंखें बंद करते हैं। बनी इसराइल कौन थे? उस दौर के मुसलमान थे, ठीक है। इससे वह थे फिरौन कौन था? उस दौर का तागूती निज़ाम था जो उस दौर में अल्लाह के दीन के मुकाबले पे दुश्मन बना होता था। कई सालों से वो गलतियां कर रहा था, उन पर जुल्म कर रहा था, उनको बेकार लेता, दिस एंड दैट हो गया। अब अल्लाह कहते हैं मेरा फैसला क्या है कि मैं इन मुसलमानों की हालत बदलूं। तो हालत बदलने का फैसला अल्लाह ने क्या किया? उसी कौम में से एक बच्चा पैदा किया। जो बात मैं आपको लेके जाना चाहती थी, जिस बात पे लेके जाना चाहती हूँ वो क्या है कि आज भी वो बच्चा पैदा हो चुका है या होने वाला है कि जिसने आज के दौर के तागुती निज़ाम को बदलना। हजरत मूसा को उन हालात में पैदा किया गया था जब मुसलमानों की हालत अबतर थी। और ये फितरत का असूल है कि रात अंधेरी होती है तो रोशनी शुरू हो जाती है। जब बीमारी शिद्दत इख्तियार करती है तो आप देखते हैं कि या तो सेहत होती है उसके बाद या मौत। और आपने कई मरीजों को देखा होगा मौत से चंद दिन पहले वो बिल्कुल ठीक हो जाते हैं, खाते भी नहीं थे अब खाने भी शुरू हो जाते हैं। तो फितरत का असूल है, करने दें लोगों को जुल्म, आप अपनी इसलाह करते जाए। मैंने क्या करना है, मेरे बारे में ऐसा क्या, मेरे दौर में ये क्यों हो रहा है, और उसके बाद फिर अल्लाह के फैसलों को देखें। तो ये एक बच्चा नहीं पैदा हो रहा, उम्मत मुस्लिमा का एक मुजद्दद पैदा हो रहा है जिसने उस भीड़ चाल चलने वाली कौम की इसलाह की। हम दुआ करते हैं कि आज अल्लाह हमारे बच्चों को इस काम के लिए चुन दे कि जिसके जरिए से अल्लाह ताला आज के मुसलमानों की हालत को बदल दे। फरमाया वहीन में मूसा नार दी, हमने मूसा की माँ को इशारा किया कि इसको दूध पिलाओ, फिर जब तुझे इसकी जान का खतरा हो तो इसे दरिया में डाल दे और कुछ खौफ और गम न कर, हम इसे तेरे ही पास वापस ले आएंगे और इसको पैगंबरों में शामिल करेंगे। कितना कड़ा इम्तिहान है एक माँ का, आप जरा अपने ऊपर लेके लिखिए। अगर उम्मे मूसा की जगह मैं होती, मेरा बच्चा होता, तो मैं उसको अपनी गोद में महफूज समझती या दरिया की मौजों में? देखिए माएँ पहले इम्तिहान देती हैं फिर बच्चों के इम्तिहान होते हैं। ये जो मूसा ने सारी जिंदगी अल्लाह के दीन का काम किया, पीछे माँ का इशारा था कि माँ ने पहले बच्चा अल्लाह के रास्ते में डाला था। आज हम अपने बच्चों को अपनी उस सिक्योर गोदों में रखते हैं, सिक्योर सिस्टम है, हम अपनी अकल से उनको पाल रहे हैं, हम उनकी स्कूलिंग उनके हर काम को लेके कहते हैं अब ये कामयाब शहरी बनेंगे। आज जो माँ अपने बच्चे को अल्लाह के दीन के लिए डिवोट नहीं करेगी, कल उम्मे मूसा की तरह अगर उसको हुक्म मिल जाए तो वो तो दरिया के पार, वो तो पुलिस को बुला लेगी, ये कैसे मुसलमान है मुझे बच्चे को दरिया में डालने वाले बनाते हैं। लेकिन जरा अल्लाह के वादे तो देखिए, हम इसको पलटाएंगे, पैगम्बर बना के लाएंगे। जैसे हजरत याकूब का बेटा अगवा हुआ तो नबी बन के मिला। जब आप अपनी औलादों को अल्लाह पे डालते हैं, अल्लाह उनकी दुनिया भी खूबसूरत करेगा और आखिरत भी खूबसूरत करेगा। और यही हुआ जो अल्लाह का हुक्म था। और याद रखिए कि अल्लाह के वादों पे यकीन किए बगैर हम जी नहीं सकते, खुद से पूछिए। बल्कि हदीस में आता है कि मोमिन की मिसाल उम्मे मूसा जैसी है, अपने ही बच्चे को दूध पिलाए और उजरत भी वसूल करे। किसी माँ को अपने बच्चे को दूध पिलाने के पैसे नहीं मिलते ना, لیکن حضرت موسیٰ کی ماں کو آگے آپ دیکھیں گے پیسے ملیں گے. فرعون کے محل سے اس کا وظیفہ مقرر ہو گیا کیونکہ وہ عورت فرعون کی مجبوری بن گئی. تو مومن جب نیکیاں کرتا ہے نا تو اس کی دنیا بڑی خوبصورت ہو جاتی ہے, یہ ایک ایکسٹرا اجرت ہوتی ہے, اور آخرت کا ثواب تو آخرت میں, یہ مراد ہے اس حدیث سے. تو میں موسیٰ کے عمل سے کیا پتہ چلا کہ اللہ کی تقدیر کے مقابلے میں اپنی تدبیریں نہیں لڑانی چاہیے. یا آپ تھوڑے سے دو تین لائنیں چھوڑ دیں اپنے نوٹس میں, بعد میں آپ نے جا کے جب پارے کو ریویو کریں گے تو آپ نے اپنے بچوں کے معاملے میں جو رویہ اس کو لکھنا ہے. خود کلامیاں کریں, اللہ سے باتیں کریں, پھر انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا. اور اللہ کے فیصلوں پہ بھروسہ کر لے, صبر سے کام لے, بعد میں اتنی خیر اور برکت ہے. آپ مسلمانوں کی تاریخ پڑھ کے دیکھیں, امام بخاری سے لے کے بعد کے ائمہ کرام کو پڑھ لیں, ہر ماں نے اپنے لڑک پن میں بچے کو نکال دیا تھا پڑھنے کے لیے. 16-17 سال کی عمر میرا خیال ہے, میں صحیح نہیں بھول یاد آ رہا ہے, صرف ایک ریفرنس دیکھا کہ صرف ایک ٹین ایج جس کو آپ ارلی ٹین ایج کہتے ہیں نا, اس عمر تک پہنچتے ہوئے مسلمان بچے سینکڑوں استاذہ سے علم حاصل کر چکے ہوتے تھے, اساتذہ کرام سے. کیسے ماں ان کو نکالتی تھی, کچھ روٹی پانی دے دیتی تھی, روٹیاں پکا کے ساتھ دے دیتی تھی, تھوڑے بہت پیسے ان کی بنیانوں میں سی دیتی تھی, اور کہتی تھی جا بغداد, اللہ تیرا حافظ. یہ حالات ہے. امام ربیع کا واقعہ آپ نے کئی بار سنا ہوگا, عبداللہ بن مبارک کا واقعہ سننا ہوگا, امام بخاری کے قصے تو ہم سنتے ہی رہتے ہیں. آج وہ ماں نہیں, ہم دو دو گھنٹے دور تک اپنے بچے بچیوں کو بھیجنے کو تیار ہیں. کتنے خطرے ہیں رستے میں, اللہ بچا کے رکھے. ظاہری بھی باطنی بھی, ہوا روڈ ایکسیڈنٹ ہو سکتے ہیں, ٹرینیں الٹ سکتی ہیں, لیکن ہم کرتے ہیں کیونکہ سب کر رہے ہیں. یہ نہ کہیں کہ یہ کر کے کامیابی ہو رہی ہے, یہ ہم صرف اس لیے کر رہے ہیں کہ سب کر رہے ہیں. پورے کا پورا آج کا سسٹم جو تعلیم کا, یہ ان نیچرل ہے. 13 سال تک آپ سائنس کا مضمون ہی پڑھ رہے ہیں, پہلے پہلی جماعت کی سائنس کی بک, پھر دوسری جماعت, تیسری, چوتھی, پانچویں, ان نیچرل ہے. ایک چیز پڑھتے تھے ہمارے اسلاف, پڑھ پڑھا کے اس میں اسپیشلائز ہوئے, ٹیسٹ دیا ختم, سیکنڈ سبجیکٹ, تھرڈ سبجیکٹ, فورتھ سبجیکٹ, ساری زندگی یہ نہیں حساب کی کتابیں ساتھ ساتھ چلتی تھی. تو بہرحال اس وقت ہم سب کو اپنے لیے دیکھنا ہے, اپنا کردار دیکھیں. ایک عورت اپنے بچے کو پانی کی لہروں کے حوالے کرتی ہے, اللہ نے اس بچے سے کیا کام لیا. آج اگر ہم اپنے بچوں کو حالات کی لہروں پہ چھوڑ دیتے ہیں تو کوئی بہت زیادہ اضافہ نہیں کر رہی ہیں آج کی مسلمان نسلیں دنیا میں, تبھی تو پھر مل بھی تو کچھ نہیں رہا. پھر بھی آپ دیکھیے کہ فرسٹ سیکنڈ آنے والوں میں مسلمان بچے بہت تھوڑے ہی ہوں گے. تو یہ وہی کرے گا جس کو اللہ کے وعدوں پہ یقین ہوگا. امتحان آئے, آزمائشیں آئیں, اور زیادہ اپنے آپ کو جمیں. عورت ہونے کے ناطے رول کو پہچاننا ہے, پھر اللہ کے وعدوں پہ یقین کریں گے, کبھی اللہ کو ضائع بی گریٹفل. اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ آپ کے گمان کے مطابق معاملہ کریں گے, اور اللہ ہمیں ایسا جذبہ دے دے. اور ماں کا لفظ تو بار بار اس لیے آتا ہے نا کہ ہمارا زیادہ سے زیادہ بس تو اپنے بچوں پہ ہی ہے نا. نہ ہم بھائیوں کو روک سکتے ہیں آپ کیونکہ وہ بڑے ہو گئے, نہ شوہر ہمارے قابو میں, باپ ہماری بالکل نہیں سنیں گے. تو پھر رہ گئی اولادیں. یاد رکھیے, جس نے اپنے ورثے کی حفاظت کر لی اس میں تبدیلی ضرور آئے گی. تو ہماری اولادیں ہمارا ورثہ ہیں, ہمارے سرمائے, ان کی حفاظت کرنی ہے. اور آپ دیکھیے اللہ نے کیسے پھر اس ماں کے وعدوں کو پورا کیا. بچہ چلا گیا دریا میں, اور وہ واقعہ آپ سن چکے ہیں کہ بچے کو ایک چھوٹے سے سوپ ڈال کے دریا کے کنارے رسی سے باندھ دیتی تھی, کیونکہ فرعون کے فوجی گھروں میں پھرتے رہتے تھے, خبر رکھتے تھے. جب ذرا خبر آپ فکر ہوتا کہ کوئی آئے گا تو بچے کو دریا میں ڈال کے تندر آ جاتی تھی. ایک دن دودھ پلا رہی تھی اور اتنے میں آواز آنے لگ گئی کہ فرعون کے فوجی آ رہے ہیں. بچے کو دریا میں, بچے کو اس میں صندوق میں ڈالا لیکن رسی باندھنا بھول گئی اور وہ دریا میں چل پڑا. اللہ کے سب کو ہوتے ہیں. اب وہ ماں تھی, کہتی اللہ تو نے کہا تھا تیرے وعدے ہیں, میرا بچہ ڈوب رہا. حال دو حال نہیں کی, بلکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ماں کی نظروں سے دور ہوا. آپ کیا سمجھتے اس بچے کے ساتھ کیا ہوا؟ فلتقہ آل فرعون, ایک جھونپڑی سے نکلنے والا بچہ آل فرعون کے گھر والوں کے پاس پہنچ گیا. اسی دریا کے کنارے پہ یہ بستی تھی چھوٹی سی غریبوں کی, اور دوسرے کنارے پہ فرعون کا محل تھا جہاں ملکہ آسیہ اپنی باندیوں کے ساتھ موجود تھی. تو کیا ہوا آخرکار؟ فرعون کے گھر والوں نے اسے دریا سے نکال لیا تاکہ وہ ان کا دشمن اور ان کے لیے سبب رنج بنے. ہائی لائٹ کریں, بالکل نہیں پڑھتے ہوئے بار بار میری نظر سورج یوسف پہ جا رہی ہے. عزیز مصر نے اس کو گھر سے کنویں سے نکلوانے کے بعد کنویں سے نکلنے کے بعد عزیز مصر نے یوسف کو خریدا تاکہ گھر میں رہے اور بیوی سے کہا اس کو بچہ بنا کے پالنا. وہی یوسف عزیز مصر کے لیے رسوائی کا ذریعہ بن گیا, اس کی بیوی اسی کی بیوی ٹورے ڈالنے لگی. ادھر بھی یہی ہو رہا ہے. کیا پتا چلا کہ بعض دفعہ جو چیزیں ہم اپنے لیے خیر سمجھ کے پکڑتے ہیں نا وہ شر کا سبب ہوتی ہیں. واقعی فرعون اور حامان اور اس کے لشکر اپنی تدبیر میں بڑے غلط کار تھے. بہت کچھ ان کو پتا تھا لیکن ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ کیا ہو رہا ہے. تو گویا کہ فرعون اپنے ساتھ مذہبی لیڈر کے طور پہ حامان کو رکھتا تھا, اسے مشورے کر لیتا تھا. اور یاد رکھیے کہ جو دیندار اپنی دینداری کو دکانداری بنا لیتے ہیں تو وہ بادشاہوں ہاتھوں بک جاتے ہیں. اور نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ دوسروں کی دنیا بناتے بناتے اپنی آخرت خراب کرتے ہیں. انہوں نے کچھ مشورے دیے جو اس کے حق میں بالکل غلط ثابت ہوئے. فرعون کی بیوی نے اسے کہا یہ میرے اور تیرے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے, اسے قتل نہ کرو کیا جب کہ یہ میرے لیے مفید ثابت ہو, یا ہم اسے بیٹا ہی بنا لیں. اور وہ انجام سے بے خبر تھے. یوسف کو بھی تو یہ کہا گیا تھا نا بیٹا بنا لیں. یہاں دیکھیے ایک چھوٹی سی بات, جو سورت توحہ میں ہم پڑھ چکے, وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِنِّي, اے موسیٰ ہم نے تیرے بارے میں لوگوں کے دل میں محبت ڈال دی. وہ اللہ کی سنت ادھر پوری ہوئی کہ ملکہ آسیہ کے دل میں اس بچے کی محبت آ گئی. اور آپ کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ کے گورے چپٹے گھپلے بچے نہیں تھے, حبشی تھے, کو خوبصورت ہوں گے. لیکن جب اللہ مسلمانوں کی محبت کو پار کے دل میں ڈالنا چاہے تو وہ سبق پیدا کر لیتا. بعض دفعہ ہم کئی کام ایسے اس لیے کرتے ہیں کہ دوسرے سے محبت کریں. ہم گورے بنتے ہیں تاکہ گورے ہم سے پیار کریں. نہیں, آپ کالے رہ کر اللہ کے بندے بن جائیں, آپ کی محبت لوگوں کے دل میں آئے گی. اب ذرا ماں کا حال, اس کو تو نہیں پتا بچے کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. ایک ایک لفظ جذبات کے اندر ڈوبا ہوا ہے. اس بس بہا فوادو میمو رہا تھا ان قادت لطب دی بھی, وہ اس کا راز فاش کر بیٹھتی اگر ہم اس کی ڈھارس نہ بنا دیتے, تاکہ وہ ہمارے وعدے پر ایمان لانے والوں میں سے ہو. آپ سوچے ذرا کیا حال ہوگا ماں کا, تھوڑی دیر بچہ نہ ملے تو ماں کا حال کیا. تو گھر میں ہوتا ہے بےچارا, وہ غصہ ہوتا ہے کسی جگہ کام کرنے, کوئی میز کے نیچے گھوس کے نیچے سے وہ چیزیں بیٹھی زمین پہ پڑی دکھا رہا ہوتا ہے, کوئی الماری کھول کے یا چیک کر رہا ہے کہ اماں نے گلاس ٹھیک رکھے ہیں کہ نہیں. یہ کرتے ہیں نا تو کام آئیں کانپتی, بچہ کدھر ہے کدھر ہے, اور وہ وہی پڑا ہوتا ہے بےچارا. ماں کا کیا حال ہے کہ جس کا بچہ دریا میں, اللہ کہتے ہیں ہم نے اس کے دل پہ ہاتھ رکھا, ورنہ وہ تو سب کو بتاتی ہے میرا بچہ. اور سب سے بڑا غم یہ کہ رونا بھی نہیں, بتانا بھی نہیں کہ وہ میرا بچہ ڈوب رہا ہے, کیونکہ لوگوں کو پتا چل جائے گا, پھر تو ڈوبنے والے کو ویسے ہی مار دیں گے. یہ صبر چاہیے ماں کو. آج اس نے بچے کی بہن سے کہا, اب عقل مندی دیکھیے, خود نہیں گئی ماں تھی, پہلے ماں نے صبر کیا, اب بہن کا صبر دیکھیے. چنانچہ وہ الگ سے اس کو اس طرح کنارے کے ساتھ چلتی رہی تاکہ پتہ چلے بچہ کدھر گیا, اور دیکھنے لگی ہو کیا رہا ہے. اب فرعون کے دربار میں موسیٰ پہنچ چکے ہیں. بیوی کہتی ہے کہ میں نے اس بچے کو رکھنا ہے. فرعون کہتا ہے تمہاری مرضی ہے, چلو اس کو اڈاپٹ کر لیتے ہیں. لیکن موسیٰ صاحب نے تو رو رو کے آسمان محل جو ہے وہ آسمان سے اٹھایا ہوا. کیا کہتے ہیں, وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِن قَبْلُ, اور ہم نے اس بچے پر پہلے ہی دودھ پلانے والیوں کی چھاتیاں آرام کر رکھی تھی. پیدا ہوتے ہی موسیٰ کا امتحان, کہتے ہیں 3 دن کا روزہ رکھا, 3 دن تک بغیر دودھ کے موسیٰ روتے ہی رہے, میں نہیں پیوں گا اپنی ماں کے بغیر. ہم بھی کہہ کے تو دیکھے لوگوں کو, میں نہیں چھوڑوں گی بات اپنے رب کی مانوں گی, رکھو بھوکے نہ مانو نہ کرو. یہ صبر نہیں کریں گے تو لوگ کبھی ہمیں دین کے کام کرنے کی اجازت نہیں دیں گے. آپ بولنے کے بجائے چپ رہنا سیکھ لیں, دھمکیاں دینے کے, آپ کہتے ہیں میں کھانا نہیں دوں گی, آپ کھانا چھوڑ دیں, پھر دیکھیے لوگ کیسے سیدھے ہوتے ہیں. کوئی یہ برداشت نہیں کرتا کہ آپ اس کے سر چڑھ کر بھوکے مر جائے. تو موسیٰ کی ماں کو 3 دن تک اللہ نے دور کر کے اصل میں بچے کو صبر سکھایا. یہ بھی نوٹ کیجیے. آج ڈاکٹر کہتے ہیں کہ بچے کو روتے ہی فوراً دودھ نہیں دینا چاہیے. یہ تو غلط بات ہے کہ روتے ہی فوراً اس کے منہ میں ڈال دو, غلط بات ہے. روتا ہے بچہ, ہلتا ہے, اس کے پیٹ میں دودھ جاتا ہے, ہضم ہوتا ہے, پھر وہ جسم سے نکلتا ہے, پھر اور دودھ دیں اس کو. اور ٹن ٹن پڑے بچے کے منہ میں سارا وقت فیڈر ڈال دیجیے, وہ ٹھس کا ٹھسا وہیں بنا رہتا ہے, نہ دودھ ہضم ہوتا ہے, بعد میں کہتے ہیں اس کو کانسٹیپیشن ہوگی. یہاں حرکت ہے, جب بچے روتے ہیں نا تو نیچرلی ان کی ایکسرسائز ہو رہی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بس ٹھیک ہے, ہم نے کہا موسیٰ تو نے کسی کا نہیں پینا, تو موسیٰ کو کس نے سکھائی یہ بات. हालांकि आपको पता है कि बच्चे को इतनी फर्क नहीं पता चलता, भूखा बच्चा तो किसी का भी दूध पिएगा, लेकिन नहीं पिया। ये हालत देखकर उस लड़की ने उनसे कहा, मैं तुम्हें ऐसे घर का पता बताऊं जिसके लोग इसकी परवरिश का जिम्मा लें और खैर ख्वाही के साथ इसे रखें। इस तरह हम मूसा को उसकी माँ के पास पलटा लाए ताकि इसकी आंखें ठंडी हों और वो गमगीन ना हो और जान ले कि अल्लाह का वादा सच्चा। मगर अक्सर लोग ला यालमून, ये नहीं जानते। ये बात मेरे और आपके मन की। अल्लाह के वादों का यकीन इंसान से बुरी बुरी कुर्बानियां लेता है। करके देखे, जब आप करेंगे आपको खुद ही समझ आ जाएगा। और मूसा की माँ के पास बच्चा कैसे आ गया, मैंने बताना पड़ा कि जब मूसा ने किसी का ना दूध पिया तो बहन ने कहा कि अच्छा एक औरत का मुझे पता, ये नहीं बताया कि उसी का बच्चा है। अकलमंद बहन थी, हर बात नहीं बता देनी चाहिए, हर वक्त मुनासिब वक्त का इंतजार करना चाहिए। खैर किसा मुख्तसर के कौन है, कब वो फुला एक औरत है, अच्छा उसको बुलाओ। तो मूसा की माँ को महल में बुलाया, जो ही उसने अपना दूध पेश किया मूसा अलैहि सलाम ने पी लिया। देखिए फिर उनकी अकल मारेगी, उसने उस वक्त भी नहीं सोचा इसकी माँ होगी। अल्लाह अकल मार देता है दुश्मनों की जब उसने मुसलमानों की मदद करनी होती है। वमा रमैता इज़ रमैता। खैर अब कहने लगा है, औरत तू इधर ही रह, चल तुझे महल में रखता हूँ, तू इस बच्चे की आया बन जा। आया तेरे और भी बच्चे हैं, कौन को भी रखा नहीं, मैं नहीं उनको लेती, मैं जा रही हूँ घर का, अच्छा जा रही है, फिर एक ही सूरत है कि इस बच्चे को भी ले जा साथ। कभी कभी इसको इधर ले आना, कभी उधर, कहाँ ये कर सकती हूँ, दे दो अपना बच्चा। और वही गोद जिस थोड़ी देर पहले उजड़ी थी, उसी गोद में वही बच्चा इस रंग में के फिरौन के माल से कहते हैं बड़े बड़े जैसे आपके ना काफलों पे सामान जाता था मूसा के घर में, मूसा के लिए बच्चे का। अब उस दौर में ये मदर केयर वगैरह चीजें तो नहीं थी, पता नहीं क्या भेजते होंगे कि उसकी माँ के अपने बाकी बच्चे भी पलने लगे उस खाने और इस पे जो मूसा और उसकी माँ के लिए आता था कि ये बच्चा पल रहे इस घर में। कभी अमीरों का बच्चा किसी ने अडॉप्ट किया तो बताओ कि कितना माल वो देते हैं। तो घर बैठे अल्लाह ने उस मुसलमान माँ की भी मदद कर दी, उसके बच्चे की भी कर दी। अल्लाह फिरौन से अपने दिन के काम करा रहा है। आज मैं और आप क्या करके बड़े खुश होने वाले हैं, तो पता क्या चला कि अल्लाह के वादों पर यकीन अल्लाह की मदद को लाता है। मूसा की जिंदगी का पहला दौर पूरा हुआ, पूरा बचपन इसी तरह महल में आते जाते रहे। असल में अल्लाह ताला उनको शाही आदाब सिखा रहे थे कि इन घरों में किस तरह से ये काम होंगे, और कल जब आपने इस महल में जाना है तो आपको इनसे बात करने की तौफीक, बात करने का मौका हो जाए। अब दूसरा दौर है, वलम्मा बलगा शुद्दहु वस्तबअतैनाहु हुक्मन व इल्मा। जब मूसा अलैहि सलाम अपनी पूरी जवानी को पहुंच गए और इनकी नशोनुमा मुकम्मल हो गई, तो हमने इन्हें हुक्म और इल्म अता किया। हुक्म क्या है इधर, मामला फहमी, हिकमत है आज हमारे बच्चों में, हिकमत मामला फहमी। स्ट्रेट फॉरवर्ड तो होंगे लेकिन हिकमत बहुत कम होगी, क्योंकि अल हिकमत क्या है, रासुल हिकमत ही मखाफतुल्लाह, हिकमत का सर अल्लाह का खौफ है। तो चाहते हैं कि आप और मुझे हिकमत मिले तो अल्लाह का खौफ अपने अंदर पैदा करे। और दूसरी चीज क्या थी, इल्म दिया। कुछ और बातें लिखी हुई है कि मूसा को कुछ और भी दुनिया की नेमतें दी, तो दुनिया की सबसे बड़ी नेमत हुक्म और इल्म है। यही ईमान की पहचान है, इंसान की मार्फत है अल्लाह के लिए। अल्लाह की मार्फत का जरिया ये दो चीजें बनती हैं। हम नेक लोगों को ऐसी ही सजा देते हैं। एक अब मूसा की जवानी में देखिए कितना बड़ा एक फितना आ गया। एक रोज वो शहर में ऐसे वक्त में दाखिल हुए जब कहले शहर गफलत में थे, यानी दोपहर का वक्त था, कहलूला कर रहे होंगे, लोग सो रहे थे। वहां उसने देखा कि दो आदमी लड़ रहे हैं, एक उसकी कौम का था और दूसरा उसकी दुश्मन कौम से था, यानी एक आदमी मुसलमान था एक गैर मुस्लिम था। उसकी कौम के आदमी ने दुश्मन कौम वाले के खिलाफ इसे मदद के लिए पुकारा। मूसा अलैहिस्सलाम ने उसको घूंसा मारा और उसका काम तमाम कर दिया। ये हरकत सरजद होते ही मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, यह शैतान की कार फरमाई है, वो सब दुश्मन खुला गुमराह कौन है। फिर वो कहने लगा, मेरे रब मैंने अपने नफ्स पर जुल्म कर डाला और मेरी मगफरत फरमा, फगफर लहू इन्नहू हुवल गफूर रहीम। चुनांचे अल्लाह ताला ने इनकी मगफरत कर दी और वो गफूर रहीम है। मूसा अलैहिस्सलाम ने अहद किया, मेरे रब ये एहसान जब तूने मुझ पे कर दिया के बाद मैं कभी मुजरिमों का मददगार न बनूंगा। यानी मूसा अलैहिस्सलाम ने किसी की मदद करनी चाहिए, लेकिन वो शख्स जो था वो मूसा को पकड़ाने का जरिया बना। कैसे हुआ, फसबगा फिल मदीना खाइफन यतरक्कब। दूसरे रोज वो सुबह सवेरे डरता और हर तरफ से खतरा भांपता वो शहर में जा रहा था कि यकायक देखता है कि वही शख्स जिसने कल उसे मदद के लिए पुकारा था आज फिर पुकारा। यानी उसकी तो आदत ही लड़ने झगड़ने की थी, कल भी पुकारा आज फिर पुकारा। हाल लहू मूसा इन्नका लगवी मुबीन। कहा है मूसा तू तो बहुत ही बड़ा बहकाव आदमी है। फिर जब मूसा ने इरादा किया कि दुश्मन कौम के आदमी पर हमला करे तो वो पुकार उठा है मूसा कि आज तू मुझे इसी तरह कत्ल करने लगा जिस तरह कल एक शख्स को कत्ल कर चुका। तो इस मुल्क में जब्बार बनकर रहना चाहता है, इस्लाह नहीं करना चाहता। इसके बाद एक शख्स शहर के दूसरे किनारे से दौड़ता हुआ आया और बोला मूसा सरदारों में तेरे कत्ल के मशवरे हो रहे हैं, यहाँ से निकल जा, मैं तेरा खैर ख्वाह हूँ। ये खबर सुनते ही मूसा अलैहिस्सलाम डरते हुए और सहमते हुए निकल गए और उन्होंने दुआ किया मेरे रब मुझे जालिमों से बचा। क्या पता चला, अपने मुसलमान भाई ने उनको पकड़वाया और गैर मुस्लिम शख्स को अल्लाह ताला उनकी मददगार बना रहा है। बहुत ही खूबसूरत सबक है इसके अंदर। और वो क्या है कि जब अल्लाह की तरफ से इंसान की मदद आती है ना, तो बाज दफा अपने लोगों को फायदा नहीं दे पा, अपने लोग उसको फायदा नहीं देते बल्कि दूसरे लोग जो है वो उसको फायदा देने लगते हैं। जैसे अल्लाह के नबी के साथ हुआ, मक्का वालों ने कदर ना पहचानी और मदीना वालों ने आपको हाथों हाथ ले लिया। अब मूसा की जिंदगी का तीसरा रुख है, मिस्र से निकलकर जब मूसा ने मदीन का रुख किया तो उन्होंने कहा कि उम्मीद है कि मेरा रब मुझे सीधे रास्ते मोमिन का मुकाम बड़े से बड़े मुश्किल हालात में भी अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं हुए। और याद रखिए यही बनने दिख रही है, जब माँ की तरफ से कुर्बानी थी, औलाद की हिकमतें और उसको अल्लाह का खौफ कब मिलता है, जब माएं कुर्बानी की सतह पे जीना चाहती हैं। बचपन से मूसा चूके अपनी माँ के घर में पले तो वो खून में आ गया सब कुछ जो हजरत यूसुफ के खून में आ चुका था अपने बाप की तरफ से। अब मूसा अलैहिस्सलाम की जुदाई का वक्त है, जैसे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम कई साल अपने बाप से जुदा हुए, अब आप देखेंगे कि मूसा अलैहिस्सलाम अपने घर अपने खानदान से दूर एक दूसरी तरफ जा रहे हैं और अल्लाह पर बना रहे हैं। कत्ल का इल्जाम लग गया, मिस्र से मदीना की तरफ भाग रहे हैं और अब आप देखिए वो शख्स ना रोटी ना कपड़ा ना मकान, बेघर बेचारा जॉबलेस शख्स है और कह रहे हैं मुझे उम्मीद है कि अल्लाह मुझे ठीक जगह पे ले जाएगा। ये गुमान करें आप, इस पूरी सूरत में अल्लाह के साथ अपने गुमान ठीक करने की दावत मिल रही है। मूसा की माँ का गुमान सच हुआ, आप देखिए जरा मूसा का गुमान कैसे होता है। वलम्मा वरदमा मर्चन वजदालैहि उम्मतम मिनन्नास यस्कून, फिर जब वो मदियन के कुएं पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि बहुत से लोग अपने जानवरों को पानी पिला रहे हैं और इनसे अलग एक तरफ दो औरतें अपने जानवरों को रोक रही हैं। यानी वो औरतें मजबूरी में घर से तो निकली थी लेकिन मर्दों के साथ मिक्सिंग नहीं कर रही थी। कालमा खतबुकुमा, मूसा ने इन औरतों से आपको क्या परेशानी है। उन्होंने कहा हम अपने जानवरों को पानी नहीं पिला सकती जब तक ये चरवाहे अपने जानवर न ले जाए और हमारे वालिद एक बहुत बुरे आदमी है। हमारे घर से निकलने की वजह क्या कि भाई है कोई नहीं, बाप बूढ़े हैं बल्कि नाबीना थे, तो हम इन बकरियों को चराने के लिए निकलती हैं। इससे पता चलता है कि औरत के ऊपर अगर खुदा न खासा इस किस्म के हालात आ जाएं तो मजबूरी में निकलना पड़ता है, लेकिन शरई पाबंदियों को तोड़ेंगी नहीं, मर्दों से बेटर साबित करने के लिए नहीं, कंधे से कंधा मिलाकर नहीं, बल्कि ऐसी औरतें जो है वो निकल फिर इंतजार करती थी जब सब पानी पिला के जाते। तो आप पता है कि कुओं का पानी वक्ती तौर पर निकलता है, वो खत्म हो जाता है, जो बचा खुचा नीचे पानी होता था वो पिलाने लगी। मूसा साहिब दर्द थे, उनको औरतों की ये बात सुनकर तरस आया। ये सुनकर मूसा अलैहिस्सलाम ने इनके जानवरों को पानी पिला दिया। अब कोई फालतू बात नहीं, कोई राहो रसम नहीं बड़ी, कोई हालचाल नहीं पूछा, घर का पता नहीं, कोई फोन नंबर एक्सचेंज नहीं किए, बल्कि फिर एक साय की जगह पर जा बैठे और बोले। अब मूसा का कलाम सुनिए, रब्बी नीलिमान जल्दा इलैया मिन खैरिन फकीर, ए मेरे रब जो खैर भी तू मुझ पर नाजिल कर दे मैं उसको मुख्ताज हूँ। मतलब क्या है, सब कुछ चाहिए, रोटी भी चाहिए, भूख भी लगी हुई है, सफर की थकन भी है, नहाना धोना भी होगा, घर भी चाहिए, कत्ल का इल्जाम भी है, परदेसी हूँ, जब जुबान ना खुले क्या मांगू क्या ना मांगू, तो ये दुआ मांगे। और ये हम अपनी बंदगी की दुआ में कर चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए इस दुआ के असरात, फजात हुआ तमशी अलस्तिहया, कुछ देर तक गुजरी थी कि इन दोनों औरतों में से एक शर्मो हया के साथ चलती हुई इनके पास आई और कहने लगी मेरे वालिद आपको बुला रहे हैं। औरत की शान, औरत का जेवर हया है, बेहया लड़कियां और लड़कों से बातचीत करती हुई लड़कियां ये दुरुस्त नहीं है। आप देखिए कि सब में हमें बहुत सारे सबक मिलते हैं। अमूमन आप इस वाक्य को पूरा करके फिर इस पर बात करते हैं। خیر وہ لڑکی آئی, کہنے لگی میرے باپ نے آپ کو بلایا کیوں لیت سی کجرا ماسا کہیں تلنا, تاکہ آپ نے ہمارے جانوروں کو جو پانی پلائے اس کا اجر آپ کو دے. اسٹریٹ فارورڈ بات, لو کوئی لگی لپٹی بات نہیں کی. موسیٰ علیہ السلام جب ان کے پاس پہنچے اور اپنا قصہ ان کو سنایا تو انہوں نے کہا کچھ خوف نہ کرو, اب تم ظالم لوگوں سے بچ نکلے ہو. ان دونوں لوگ عورتوں میں سے ایک نے اپنے باپ سے کہا بجان اس شخص کو نوکر رکھ لیجیے. اس عورت کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا کہ صاحب فراست تین لوگ ہیں جس میں سے ایک یہ لڑکی ہے جس نے اپنے باپ کو مشورہ دیا تھا کہ اس شخص کو نوکر رکھ لیں. تو گویا کہ مردوں کی طرح عورتوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے سمجھ دی ہے, وہ بھی اچھے مشورے دیتی ہیں. بہترین آدمی جسے آپ ملازم رکھیں وہی ہو سکتا ہے جو مضبوط بھی ہو اور امانتدار بھی ہو. مضبوطی کہاں سے دیکھی کہ وہ ایک بڑا سا پتھر جو اس کنویں کے اوپر ہوتا تھا موسیٰ نے اکیلے اٹھا کے سائڈ پہ کر دیا, اور امانتدار کہتے تھے کہ ان لڑکیوں کی طرف نظر اٹھا کے نہ دیکھی. سورہ یوسف پھر یاد کر لیجئے, یہی خوبیاں آپ کو حضرت یوسف نے دیکھی تھی کہ وہ مصر کے سردار بن گئے تھے یا وہاں کے بادشاہ بن رہے تھے. تو یاد رکھیے امت مسلمہ کو آج ان اپنے اندر ان چیزوں کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے اگر ہم دنیا کے امام بننا چاہتے ہیں. قال انی اريد ان کے حق احدبنتی, ان کے باپ نے موسیٰ سے کہا میں چاہتا ہوں کہ اپنی ان دو بیٹیوں میں سے ایک کا نکاح تمہارے ساتھ کر دوں بشرطے کہ تم 8 سال تک میرے ہاں ملازمت کرو. ظاہر اب ایک غیر مرد گھر میں رہے گا تو کیا بنا کے رکھیں گے. ایک ضرورت کیا تھی, کہہ دیتے ان کا بھائی بن جاؤں, جو ہمارے کلچر میں بڑا معروف ہے, فلاں کو بھائی بنایا ہوا ہے. کوئی بھائی نہیں بنتا, کوئی بہن نہیں بنتی, جھوٹ ہے یہ سب, جائز نہیں ہے. اب بھائی نہیں بناتے, چچا بناتے, ماموں بناتے, بن نہیں سکتے. ایک طریقہ تھا جس سے وہ محرم بن جاتا, اور وہ کیا تھا کہ اپنی ایک بیٹی کی شادی کر دیں. تو جب داماد بن گیا تو ظاہر ہے کہ وہ اس گھر میں رہنے لگا. شرط کیا تھی کہ 8 سال تک میرے ملازم رہو, اور اگر 10 سال پورے کر دو تو وہ تمہاری مرضی ہے. پتہ کیا چلا کہ نکاح کے وقت شرائط رکھی جا سکتی ہیں, لیکن یاد رکھیے بہت ڈینجرس ہوتی ہے, صرف ایک ہی مسائل ہے. اگر کسی شرط پہ نکاح قائم ہوا, جو ہی شرط ٹوٹے گی نکاح ختم ہو جائے گا. بس اگر آپ نکاح کرتے ہوئے شرط کرتے ہیں کہ میری بچی یہاں سے باہر نہیں جائے گی, اب کبھی حالات کے پھیر میں آ کے وہ مرد اپنی بے بیوی کو کسی دوسرے شہر لے جائے, چلیں شرط ٹوٹی تو نکاح ٹوٹ جاتا ہے. نہیں کرنی چاہیے, اور یاد رکھیں شرطوں پہ گھر نہیں بستے. آپ کریں شرطیں رکھیں پھر دیکھیں آپ کے میاں کے ساتھ جو زندگی نبھی ہے کیا شرطوں پہ نبھی ہے, اور جن حالات سے آپ آج گزری ہیں اتنی زندگی میں کیا یہ شرطیں رکھی ہوتی تو آپ کی شادی ہوتی. تو یہ تو ہر ایک اپنا نصیب ہے, اس لیے ماں باپ کو بچیوں کی شادی کرتے وقت بہت کیوریس نہیں ہونا چاہیے. یہ کرے گی وہ کرے گی, اس کو ہفتے میں ایک دن آئیں گے, اس کو اتنا پیسہ دینا, گھر اس کے نام لگا دو, زیور کر دو, ان چیزوں پہ بھی گھر بستے ہیں. وہ گھر دیکھ کے کہے گا لو گھر لو اور بیٹی اپنی لے جاؤ, گھر مجھے نہیں دینا, مجھے رہنا نہیں ہے. اصل چیز ہوتے ہیں نا وہ خوبصورت اخلاق اور کردار ہے. بچی کہیں بھی رہے شادی کے بعد, ماں باپ کی آنکھوں کے سامنے رہے یا دور ہے, یہ دعا کریں کہ خوش رہے. دکھی ہے روتی ہے ہر وقت آپ کے سامنے, اور نہ سور پال لیتے ہیں ہم لوگ, بلکہ میں سوچتی ہوں کہ بیٹوں کے غم زیادہ مشکل لگتے ہیں کیونکہ وہ گھر میں ہوتے ہیں. مثال ہے بیٹے اور بہو کا جھگڑا ہوگا تو آپ کو برداشت کرنا پڑے گا, بیٹی اور داماد کا جھگڑا ہو رہا ہے اپنے گھر میں ہو رہا ہے آپ کو بتائے گی بھی نہیں, گھر اچھی بچی ہے. تو بہت ساری اس میں باتیں ہیں جب ہم ڈیٹیل سے جب پڑھتے ہیں تو اس میں انسٹرکشنز ملتی ہیں کہ شادی کھیل نہیں ہے. اور حضرت موسیٰ کو دیکھیے اللہ نے سب کچھ دے دیا, شادی بھی ہو گئی, پھر ساتھ ہی انہوں نے کہہ دیا 10 سال پورے کر لے آپ کی مرضی ہے, میں تم پر سختی نہیں کرنا چاہتا, تم مجھے انشاءاللہ نیک آدمی پاؤ گے. موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا یہ بات میرے اور آپ کے درمیان طے ہو گئی. نکاح کس کے بیچ میں ہوتا ہے, لڑکے اور لڑکی کے بیچ میں؟ نہیں, نکاح ہوتا ہے لڑکے اور لڑکی کے ولی کے بیچ میں. یہ اس کی دلیل ہے قرآن کی آیت, ایم الاجلین فقضیت فلا عدوان علی, ان دونوں مدتوں میں سے میں جو بھی پوری کر دوں اس کے بعد پھر مجھ پر کوئی زیادتی نہ ہو, اور جو قول اقرار ہم کر چکے ہیں اللہ اس پر نگہبان ہے. یعنی 10 سال پورے کروں گا, جاٹ کروں گا, میری مرضی, اس کے بعد آپ مجھے نہیں روکیں کہ میں آپ کی بیٹی کو ساتھ رکھوں یا لے جاؤں. اور 10 سال میں تو حالات اتنے بدل جاتے ہیں, مرد نہ لے جائیں, بیٹیاں ہی ماں باپ سے زیادہ شوہر کے گھر کو پسند کرنے لگ جاتی ہیں. تو یہ دعا کیا کریں کہ بیٹیوں کے دل لگ جائیں اپنے سسرال میں, ہر وقت پیچھے سے پیغام آ رہے ہیں ادھر آ جاؤ, یہ کر لو, وہ کر لو, کھانا پکانے تو ماں سے پوچھ رہی ہیں. لڑکیاں سیٹ ہی نہیں ہوتی, بیٹیوں کو شادی کر کے اس طرح بھول جائیں جیسے موسیٰ کی ماں اپنے بچے کو دریا میں ڈال کے بھول دیں. اللہ کے حوالے کریں, کوئی ظالم اور جابروں کے گھر میں نہیں بھیجی ہیں آپ نے, وہ بھی آپ جیسے انسان ہیں. تو بہرحال اس میں حکمت کی باتیں ہمیں ملی. پورے قصے کے اوپر اگر ہم غور کریں تو آپ دیکھیے کہ موسیٰ کا کردار ہمیں محسن کا کردار دکھتا ہے. یہ کردار حضرت یوسف کا پیچھے تھا. ہم عموماً سفر سے آئے تو تھکے ہوتے ہیں اور کیا کہتے ہیں, آنی لاؤ جوتا رکھو اتارو یہ کرو, کون ہماری خدمت کرے. موسیٰ کا کیا ضرب تھا کہ اتنے تھکے ہارے آئے اور خدمت کروانے کی بجائے خدمت لے رہے ہیں, دے رہے ہیں ان کو. پھر دوسری بات دیکھیے, عورت حیا کے دائرے میں رہ کر مجبوراً کام کر سکتی ہے. اللہ نے عورت کو یہ حق دیا کہ وہ کام نہ کرے, لیکن بعض حالات ایسے ہو جاتے ہیں تو اگر عورت حیا میں رہے تو انشاءاللہ ٹھیک ہے. پھر دوسری بات ہے کہ عورت نے موسیٰ سے بات کی مجبوراً ضرورتاً سیدھی سیدھی, کوئی لوچ نہیں. فلموں میں اس پہ پوری فلم سٹوری بن جاتی اور کیا کچھ اس کے اوپر بھی رول فول لوگ لکھ دیتے, اور کنویں پہ ملاقات میں شہری بابو اور یہ اور وہ کہانیاں سنا سنا کے کتنوں نے حیا سیکھی. اچھلتی لپکتی بھی عورتیں حیا سکھاتی ہیں. اصل بات یہ کہ حضرت عمر اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ وہ عورت حیا کے ساتھ کیسے چل رہی تھی کہ جب موسیٰ علیہ السلام کو کہنے لگی میرے ساتھ آؤ تو آگے ہوئی, تو موسیٰ نے کہا نہیں, تو میرے آگے نہیں چل, تو آگے چلے گی تو تیرے جسم پہ میری نظر پڑے گی. تو کہا پھر میں کیا کروں, گھر کا رستہ تو مجھے پتا ہے. کہا تو میرے پیچھے چل اور یہ کنکر لے لے, پتھر اس کے ہاتھ میں دیے. کہا جدھر مڑنا ہوگا نا ادھر کنکر پھینکتی جانا, میں ادھر مڑتا جاؤں گا. آج اللہ یہ حیا تو دے ہماری بچیوں کو اور ہمارے بچوں کو. پھر دیکھیں کیا ہوگا, آج دین کے نام پہ لڑکے لڑکے مکس ہو جاتے ہیں, اتنے زیادہ دینی کام کر رہے ہوتے ہیں, آرگنائزیشنز ہوتی ہیں, بیچ میں مسئلے اپنے شروع ہو چکے ہوتے ہیں, اتنی کلوزنس ہو جاتی ہے. ایک ٹیبل پہ بیٹھے میٹنگ کرنے والوں کے کیا دل میں جذبے نہیں آئیں گے. تو یاد رکھیے ایک بات اپنی زندگی میں باندھ لے, اللہ کے دین کا کام بھی اگر کرنا ہے تو وہ اللہ کے طریقوں سے کرنا ہوگا. اور پھر آپ دیکھیے ایک اور چھوٹی سی چیز, امانت دار ہے, عورت کی طرف نظر بھر کے نہیں دیکھا تو کیا وہ بعد میں کسی کی خراب چیز کو دیکھیں گے. پھر آپ دیکھیے لڑکی کے باپ نے خود رشتہ دیا ہے, یہ بھی ایک ہمارے کلچر میں بہت برا سمجھتے ہیں. پھر گھر داماد بن رہے ہیں, کوئی بری بات نہیں ہے اگر حالات ایسے بن جائیں, اور لڑکا اگر لڑکی کے ساتھ رہتا ہے گھر میں, کوئی بری بات نہیں ہے. یہ سب کچھ حالات پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. پھر آپ دیکھیے کہ کوئی مہندی آئی, اپٹن ہوا, پہلا جوڑا دوسرا جوڑا کچھ ہوا, شادی بھی ہو گئی. آج ہم نے شادی کتنی مہنگی کر دی, ذرا کوئی آج ہم سے تو کوئی پوچھ کے دیکھے کس طرح کے حالات ہیں. صرف آپ کو بتانے کی خاطر, یعنی کوئی اس میں مجھے پسند کی بات نہیں ہے. آپ دیکھیں کہ آج اور کل کے بیچ میں آپ نے میرے روٹین میں کوئی فرق نہیں دیکھا ہوگا نا, نہیں دیکھا نا. لیکن آپ پتہ کہ کل میرے اپنے گھر میں ہی شادی تھی رات کو, اور ہم نے ایک بچی کا رخصت کی اپنے گھر سے, اللہ کے حکم سے نماز بھی نہیں چھٹی اور تراوی بھی نہیں چھٹی. تراوی تو ہماری مرضی تھی, ہم پڑھے نہ پڑھے, لیکن آپ دیکھیے کہ کلاس بھی ہوئی, سب کچھ ہوا, کھانے بھی دیا کھلایا, مہمان آئے بھی چلے بھی گئے, بچی اپنے گھر آپ چلی گئی. دو تین بار مجھے آج خیال آیا دل میں کئی دفعہ کہ اچھا کلاس سے فارغ ہو کے میں فون کروں گی کہ وہ ٹھیک بھی ہے کہ اپنے گھر میں چلی گئی, ضرورت ہی نہیں پوچھنے کی. تو کیا مشکلات ہم نے اپنی زندگی میں کھڑی کر لی, کیا شادی بھی مہنگی, ہر چیز مشکل میں پڑ گئی, ہم اس طرح رسم و رواج میں پڑ گئے. حق کی پناہ, آج ہمارے اندر وہ سچی خوشیاں اسی لیے نہیں رہی. پھر اس کے بعد آپ دیکھیے ایک اور بات, اور وہ کیا ہے کہ جب ایک مرد اپنے سارے ذمہ داریاں ادا کرتا ہے تو سسرال کے ساتھ اس کے تعلق کی حدود بھی ہیں. آج ہم نے داماد کو بھی ایک سر کا بہت زیادہ بڑا تاج سمجھ لیا, اور شیر سے زیادہ ہم داماد سے ڈرتے ہیں, حالانکہ آپ کو اصل چیزیں ایسی نہیں دکھتی. تو پھر وہ اپنے سسر کی خدمت کرتے ہوئے دکھتے ہیں. آج ہم کہتے ہیں بہویں خدمت کریں ہماری ماؤں کی, لیکن اگر ہمارے بیٹے جا کے اپنے سسرال کی ڈیوٹی ٹھیک کر رہے, کہتے ہیں دیکھو تمہیں انہوں نے نیچے لگا لیا. کتنی خرابیاں آج ہمارے سوشل سسٹم میں, اور قرآن ہمارے ساتھ کیسا معاملہ کرتا ہے. اب آگے دیکھیں کہ موسیٰ کی مدت پوری, اللہ نے ان کو سرفرو کر دیا 10 سال, بلکہ موسیٰ نے احسان کیا. سسر کہہ رہے ہیں 8 سال کی پابندی ہے, موسیٰ کہتے ہیں نہیں 10 سال رہوں گا. فلما قضا مسل اجل, جب موسیٰ علیہ السلام نے مدت پوری کر دی اور وہ اپنے اہل عیال کو لے کر چلا, تو طور کی جانب سے اس کو ایک آنکھ نظر آئی. اب موسیٰ کی نبوت شروع ہو رہی ہے. اتنے سال کے امتحانات میں اللہ تعالیٰ سرخرو کرواتا ہے. انہوں نے اپنے گھر والوں سے کہا ٹھہرو, میں نے ایک آنکھ دیکھی ہے, شاید میں اس میں سے کوئی خبر لے آؤں یا کوئی انگارہ ہی اٹھا لوں جس سے تم تاپ سکو. وہاں پہنچے تو وادی کے دائیں کنارے پر مبارک خطے میں سے ایک درخت میں سے پکارا گیا. کیا پکارا گیا؟ انی انا اللہ رب العالمین, اے موسیٰ میں ہی اللہ ہوں سارے جہان والوں کا مالک. وہی بات دیکھیے, بار بار جب سن رہے ہیں تو دل پہ اثر تو بڑھتا ہی ہے نا. اور حکم دیا گیا کہ پھینک دو اپنے عصا کو, پھینک دو تو پھینک دیا. جو ان کے موسیٰ نے دیکھا کہ وہ لاٹھی سانپ کی طرح بل کھا رہی ہے تو وہ پیٹ پھیر کر بھاگے, اور انہوں نے مڑ کر بھی نہ دیکھا. ارشاد وہ موسیٰ پلٹ اور خوف نہ کرو, تو بالکل محفوظ ہے, اپنا ہاتھ گریبان میں ڈال, چمکتا ہوا نکلے گا بغیر کسی تکلیف کے, اور خوف سے بچنے کے لیے اپنا بازو کھینچ لے. علماء آج بھی کہتے ہیں کہ کبھی بہت خوف ہو نا تو یہ اپنا سایہ سیدھا ہاتھ دل جیسے لیفٹ سائڈ پہ یوں تھوڑا سا رکھیں, تو آپ کو ایک دم سکون ملے گا. اس میں اشارہ اس کے لیے فضان کا برہانانی میں ربی کئی گا فرعون و ملئی ہی ان نو کا نقاؤ من فاسقین. یہ دو روشن نشانیاں ہیں تیرے رب کی طرف سے فرعون اور اس کے درباریوں کے سامنے پیش کرنے کے لیے, وہ بڑے نافرمان لوگ ہیں. موسیٰ نے عرض کیا میرے آقا میں تو ان میں سے میں تو ان کا ایک آدمی قتل کر چکا ہوں. دیکھیں گناہ نہیں بھولا 10 سال ہو گئے, حالانکہ قتل خطا تھا لیکن گناہ کی ایک تڑپ ہوتی ہے, ایک گناہ کا ایک نقطہ رہ جاتا ہے دل پہ, کا ڈرتا ہوں کہ کہیں وہ مجھے مار نہ ڈالیں. اور میرا بھائی ہارون مجھ سے زیادہ زبان آور ہے, اسے میرے ساتھ مددگار کے طور پر بھیج تاکہ وہ میری تائید کرے. مجھے اندیشہ کہ وہ لوگ مجھے جھٹلائیں گے, فرمایا ہم تیرے بھائی کے ذریعے سے تیرا ہاتھ مضبوط کریں گے. پھر دعا کریں اللہ ہمارے بھائیوں کو ہمارے دین کے مددگار بنا دے, اللہ ان کو اپنے دین کی خدمت کے لیے چن لے اور ان کی سب اخلاقی روحانی نفسانی ہر طرح کی برائیاں اور تکلیفوں اور بیماریوں کو دور کر دے. اور تم دونوں کو ایسی سلطنت دیں گے, تم دونوں کو ایسا اقتدار دیں گے کہ وہ تمہارا کچھ بگاڑ نہ سکیں گے. ہماری نشانیوں کے زور سے غلبہ تمہارا اور تمہارے پیروکاروں کا ہی ہوگا. کس سے پیارے وعدے اللہ کے. فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات, پھر جب موسیٰ ان کے پاس ہماری کھلی کھلی نشانیاں لے کر پہنچے تو انہوں نے کہا یہ کچھ نہیں مگر بناوٹی جادو, اور یہ باتیں تو ہم نے اپنے باپ دادا کے زمانے میں کبھی سنی نہیں. وہی دان کے پان ایک ہی غم ہے کہ ہم نے یہ باتیں کبھی نہیں سنی. وقال موسى ربي اعلم بمن جاء بالهدى من عنده ومن تكون له عاقبة الدار. موسیٰ نے جواب دیا میرا رب اس شخص کے حال سے خوب واقف ہے جس کی طرف سے ہدایت لے کر آیا, اور وہی بہتر جانتا ہے کہ آخری انجام کس کا اچھا ہونا ہے. حق یہ ہے کہ ظالم کبھی فلاح نہیں پائیں گے. اور فرعون نے کہا اہل دربار میں تو اپنے سوا تمہارے کسی خدا کو نہیں جانتا. کتنی نظر کمزور تھی فرعون کی, خود کو جو خدا سمجھے اس کو خدا کہاں دکھے گا. حامان اب اس کا وہ جو جس کو آپ کے چیلا حامان, یا حامان ذرا اینٹیں پکوا کر میرے لیے کنچی عمارت تو بنوا دو. یہ اس کا وزیر تھا, شاید کہ اس پر چڑھ کر میں موسیٰ کے خدا کو دیکھ سکوں, میں تو اسے جھوٹا سمجھتا ہوں. نعوذ باللہ, جس کو رب نہیں دکھنا اس کو نیچے نہیں دکھو, اس کو آسمان پہ جا کے کہاں دکھے گا. ایک رشین بادشاہ تھا, یعنی ایک سوری وقت ایسی سنا تو جو ہمیشہ اس آیت پہ یاد آ جاتا ہے کہ رشین کوئی ایک شخص تھا اپنے دور میں, تو وہ فلائٹ پہ تھا, اس کی فلائٹ کے اندر ایک جیسے اخباری نمائندے ہوتے ہیں نا وہ بھی تھے, ان میں ایک مسلمان بھی تھا. تو وہ بادشاہ جو تھا نا وہ خیز تھا کیونس تھا, تو اس کو ایک دم مذاق سوجا, کہنے لگا وہ مسلمان تو مسلمان کہتے ہو کہ رب اوپر ہے, تو اب تم بہت اوپر آئے ہوئے دکھاؤ کدھر ہے. تو اب ہم ہوتے تو ڈر جاتے ہیں, کیا کریں. کہنے لگا بادشاہ سلامت جہاز کی کھڑکی کھولے آپ کو سامنے ہی دکھے گا. سچی بات ہے, تو دعا کیجئے کہ ہمیں اللہ دکھنے لگ جائے, لیکن جب دل میں اپنی بڑائی ہوتی ہے تو یہ چیزیں نظر نہیں آتی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس نے اور اس کے لشکروں نے زمین میں بغیر کسی حق کے بڑائی کا گھمنڈ کیا اور سمجھے کہ انہیں کبھی ہماری طرف پلٹنا نہیں ہے. آخر کار ہم نے اسے اور اس کے لشکروں کو پکڑ لیا. یا ٹائم پورا ہو گیا, آپ میں سے جو ساتھی جانا چاہیں جہاں سے بھی سن رہے ہیں تو آپ یہ آخری حصہ ڈیپلے میں سنیں, ہم سورت کے اینڈ تک چلیں گے کیونکہ صرف سٹوری ہے. اور الحمدللہ پھر ہمارا آج کا گول ایک پارے سے تھوڑا زیادہ کا پورا ہو جائے گا. کوئی بہت مجبوری ہے تو آپ شور کیے بغیر اٹھ سکتے ہیں, لیکن یہ آخری وقت جو لوگ رک سکتے ہیں ان کے لیے موجود ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے وقت میں برکت ہے. کہانی اور سب کچھ پہلے ہو چکے ہیں, آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں کوئی ایک لفظ بھی بولنے کی ضرورت نہیں ہے. پھر پڑھوں گی اس نے اور اس کے لشکروں نے زمین میں بغیر کسی حق کے بڑائی کا گھمنڈ کیا اور سمجھے کہ انہیں کبھی ہماری طرف پلٹنا ہی نہیں. آخر کار ہم نے اسے اور اس کے لشکروں کو پکڑا. دیکھیے اللہ کی شان, جو بڑے بنتے ہیں پھر اللہ ان کی پکڑ کرتا ہے, کیونکہ مسلمان تو نہیں پھر ان کو پکڑ سکتے. فن بس نہ ہوں فنظر کئی پکانا عاقبت الظالمین, اور سمندر میں پھینک دیا اور اب دیکھ لو کہ ان ظالموں کا کیسا انجام ہوا. ہم نے انہیں جہنم کی طرف دعوت دینے والے پیش رو بنا دیا. ہائی لائٹ کرو, برے لیڈرز برے پیش رو بن جاتے ہیں اور قیامت کے روز وہ کہیں سے کوئی مدد نہ پا سکیں گے. ہم نے ان کے پیچھے لعنت لگا دی اور قیامت کے روز وہ بڑی قباحت میں مبتلا ہوں گے. کیا پتہ چلا کہ بڑے بننے والوں کو اللہ دنیا میں چھوٹا کر دیتا ہے جو سب سے بڑی ذات کو نہیں مانتے. پچھلی نسلوں کو ہلاک کرنے کے بعد ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا کی, لوگوں کے لیے بصیرتوں کا سامان بنا کر, ہدایت اور رحمت بنا کر, شاید تاکہ شاید لوگ سبق حاصل کریں. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, آپ اس وقت تو موجود نہیں تھے مغربی کنارے پر جب ہم نے موسیٰ کو یہ فرمانے شریعت عطا کیا, اور نہ آپ اس وقت شاہدین میں شامل تھے. کیا پتہ چلا کہ اللہ کے نبی حاضر اور ناظر نہیں تھے، بلکہ اس کے بعد آپ کے زمانے تک ہم بہت سی نسلیں اٹھا چکے ہیں اور ان پر بہت زمانہ گزر چکا، تم اہل مدین کے درمیان بھی موجود نہ تھے کہ ان کو ہماری آیات سنتے ہوتے، مگر اس وقت کی یہ خبریں بھیجنے والے ہم ہی ہیں، اور تم تور کے دامن میں بھی نہ تھے اس وقت جبکہ ہم نے موسیٰ کو پہلی بار پکارا تھا، مگر یہ تمہارے رب کی رحمت ہے کہ تم کو یہ خبریں دی جا رہی ہیں تاکہ تم ان لوگوں کو وارن کر دو، آگاہ کر دو، جن کے پاس تم سے پہلے کوئی آگاہ کرنے والا نہیں آیا، شاید کہ وہ ہوش میں آ جائیں۔ آج ہمیں بھی تو یہ ساری خبریں قرآن سے مل رہی ہیں نا، یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ کی کتاب پڑھیں تو ہسٹری بھی مل جاتی ہے اور اس میں سے نصیحت بھی ملتی ہے۔ اور یہ ہم نے اس لیے کیا، یہ سب کچھ کیوں کیا؟ تاکہ قیامت کے دن یا اگلے آنے والے دور میں لوگ کیا نہ کہہ سکے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ ان کے اپنے کرتوتوں کی بدولت کوئی مصیبت ان پر آئے اور وہ کہیں اے پروردگار تو نے کیوں نہ ہماری طرف پہ رسول بھیجا کہ ہم تیری آیات کی پیروی کرتے اور اہل ایمان میں سے ہوتے۔ یعنی اللہ حجت تمام کرتا ہے نبیوں کی ان باتوں کو سنا کر، مگر جب ہمارے ہاں سے حق ان کے پاس آ گیا تو وہ کہنے لگے کیوں نہ دیا گیا اس کو وہی کچھ جو موسیٰ کو دیا گیا تھا، کیا یہ لوگ اسے استنکار نہیں کر چکے جو اس سے پہلے موسیٰ کو دیا گیا؟ انہوں نے کہا دونوں جادو ہیں جو ایک دوسرے کرتے ہیں، اور کہا انا بکل کافرون، اور ہم کسی کو نہیں مانتے۔ اے نبی ان سے کہو اچھا تو لاؤ اللہ کی طرف سے کوئی کتاب جو ان دونوں سے زیادہ ہدایت بخشنے والی ہو، اگر تم سچے ہو میں اس کی پیروی اختیار کروں گا۔ ہائی لائٹ کریں، کیا یہ بات آج ہم کر سکتے ہیں؟ میں تو 100% کر سکتی ہوں، پوری دنیا کو چیلنج کر سکتی ہوں کہ اگر اس کتاب سے تمہیں خوشی نہیں مل رہی تو اس سے بہتر کتاب لے اور جس کو پڑھنے کے بعد نسلیں ہدایت پہ آ جائے۔ یہ ہے ہدایت بخشنے والی کتاب، اللہ ہمیں اس پہ چلنے والا بنا دے۔ اب اگر وہ تمہارا یہ مطالبہ پورا نہیں کرتے تو سمجھ لو کہ دراصل یہ اپنی خواہشات کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، اور اس شخص سے بڑھ کر کون گمراہ ہوگا؟ ہائی لائٹ کریں اور اپنا نام ڈھونڈیں اس کے اندر، کون جو خدائی ہدایت کے بغیر بس اپنی خواہشات کی پیروی کرے؟ کوئی پارا ایسا ہے کہ جس میں خواہش نفس کی بات نہ ہو رہی ہو؟ تو پوچھئے کہ کل سے آج کے پارے کے بیچ میں کچھ سیلف کنٹرول آیا؟ کوئی اپنی بات یاد آیا کریں کہ آپ کر سکتی تھی اور آپ نے سوچ کے کہا چھوڑ دو کچھ نہیں ہوتا، ہوا کسی کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ؟ نفس تو چاہ رہا تھا یہ بھی کر لو وہ بھی کر لو، لیکن آپ نے کہا نہیں میں نہیں کرتی۔ چلے اگر نہیں ہوا تو اللہ تعالیٰ ہمیں دے، آج سے اگلے دن کل تک سوچیے گا، ٹھیک ہے؟ آج جا کر آپ نے کوئی ایک خواہش، ایون کھانے کی، پکانے کی، سجانے کی، رکھنے کی، چلو چھوڑو اس کے بغیر ہی گزارا ہو جائے گا۔ یہ ہوتا ہے آہستہ آہستہ خواہشوں پہ قابو پانا۔ اللہ سے ظالموں کو ہرگز ہدایت نہیں بخشتا، اور نصیحت کی بات پے در پہ ہم انہیں پہنچا چکے ہیں تاکہ وہ غفلت سے بیدار ہوں، لیکن لوگ نہیں مان کے رکھتے۔ جن لوگوں کو اس سے پہلے ہم نے کتاب دی تھی وہ اس قرآن پر ایمان لاتے ہیں، کون؟ جو کھلے دل سے اس کو سنتے ہیں۔ کن کا ذکر ہے؟ اہل کتاب کے کھلے دل کے لوگ جنہوں نے پھر اسلام قبول کیا، اور جب ان کو یہ سنایا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لائے، یہ واقعی حق ہے ہمارے رب کی طرف سے، ہم تو پہلے ہی سے مسلم ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ان کا اجر دو بار دیا جائے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو اپنی شریعت پہ ہونے کے بعد اسلام قبول کرے ہر عمل کا اجر، تو آپ اپنے ایسے دو جو کرسچین اور جیوز سے پہلے ان کو رغبت دلا سکتے ہیں کہ آپ بھی اسلام قبول کریں، اور آپ کو ہم سے زیادہ اجر ہوگا، آپ کو جس نیکی کا ایک اجر ان کو دوسرا۔ کیوں بھائی؟ وجہ بیما صبر ہو، ثابت قدمی کے بدلے جو انہوں نے دکھائی، آپ کو مجھے تو ہاتھ میں رکھا ہوا اسلام مل گیا نا، اس لیے قدر کہوگی جو بیچارے اس کے راستے کی مشکلات سہتے ان سے۔ وہ یاد رہو نبل حسنت سیاح، یہ بہت کانٹیکس کے اندر بہت خوبصورت حصہ ہے کہ وہ برائی کو بلائی سے دفع کرتے ہیں۔ کیا مطلب؟ ان کے اسلام قبول کرنے پہ ان کے خاندان اور ان کے رشتہ دار جب ان کے دشمن ہوتے ہیں تو وہ ان کے ساتھ نائس بیہیو کرتے ہوئے اپنی بات پہ جمے رہتے ہیں، اور جو کچھ رزق ہم نے ان کو دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں، اور جب انہوں نے بےہودہ بات سنی تو یہ کہہ کر اس سے کنارہ کش ہو گئے کہ ہمارے عمل ہمارے لیے اور تمہارے عمل تمہارے لیے، سلام علیکم لا نبتغی الجاہلین، ہم جاہلوں کا سا طریقہ اختیار نہیں کرنا چاہتے۔ کیا پتہ چلا؟ بڑا گہرا نقطہ ہے، جب کوئی مجبور کر دیا جائے تو مجبوریوں میں نیکوں کا ڈر بڑھ جاتا ہے۔ آپ میں سے بھی دو طرح کے لوگ ہوں گے، کچھ کو دین پہ عمل کرنا، قرآن سننا، سیکھنا آسان لگ رہا ہے، گھر والے بھی معاون ہیں، کچھ کا کہانی الٹ ہے، تو جو دوسرے لوگ ہیں وہ خوش قسمت ہیں کیونکہ ان کا ڈر دگنا ہے۔ تیسری بات یہ کہ اگر کوئی نہ مانے تو پھر ان کو کہہ دیں جو آپ کریں کرتے، ہم اپنا طریقہ نہیں چھوڑیں گے۔ اے نبی آپ جو چاہو اسے ہدایت نہیں دے سکتے، کیوں؟ الہادی اللہ کا نام ہے، مگر اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اور وہ ان لوگوں کو خوب جانتے جو ہدایت قبول کرنے والے ہیں. وہ کہتے ہیں اگر ہم تمہارے ساتھ اس ہدایت کی پیروی اختیار کر لیں تو اپنی زمین سے اچک لے جائیں. ہائی لائٹ کریں گے اس کو. سمجھ آیا یہ جملہ؟ کیا آج کے مسلمان نہیں بولتے اگر ہم دین پہ آئے تو ہم دنیا سے اچک لے جائیں گے, معاشرہ میں قبول نہیں کرے گا, خاندان ایکسیپٹ نہیں کرے گا, اگر میں نے دیندار بچی لے لی تو پھر میرے خاندان کے سارے بڑے ناراض ہو جائیں گے اور ڈسینڈنٹ. ہر دور میں لوگوں کو یہی اندیشہ رہا کہ دین پہ عمل کریں گے تو دنیا والوں کی نظروں سے نکل جائیں گے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ولم نوکلہم حرمنا آمنا. کیا یہ واقعہ نہیں ہے کہ ہم نے ایک پرامن حرم کو ان کے لیے جائے قیام بنا دیا جس کی طرف سے ہر طرح کے ثمرات کھینچے چلے آتے ہیں ہماری طرف سے رزق کے طور پر؟ یعنی تمہیں ابھی بھی اللہ کے وعدوں پہ یقین نہیں آیا؟ پھر آپ دیکھیں کس صورت میں اللہ کے وعدوں پہ یقین کی بات ہے. شروع میں یہ جملہ ڈال دیجئے, کس صورت میں ہم اللہ کے وعدوں کو برا ہوتا ہوا دیکھیں گے اور جیسا گمان کریں گے ویسا ہی ہوگا. ولکن اکثرہم لا یعلمون, مگر ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے. بار بار دیکھیں اکثر اکثر اکثر. وکم اہلکنا من قریۃ بطرت معیشت. اب اس کو سنتے وقت زلزلے کی کوئی ایسی جھلکیاں یا وہ ٹوٹے ہوئے گھر جو بڑے کئی منزلہ بلند تھے ان کو ذہن میں رکھیے کہ جب اللہ کی پکڑ آتی ہے تو بڑے بڑے گھر زمین بوس ہو جاتے ہیں. اور کتنی ایسی بستیاں ہم تباہ کر چکے ہیں جن کے لوگ اپنی معیشت پر اترا گئے. بڑا مان تھا ان کو کہ ہم بہت بزنس مین ہیں. سو دیکھ لو وہ ان کے گھر, وہ ان کے مسکن پڑے ہوئے ہیں جن میں ان کے بعد کوئی کم ہی بسا ہے. آخر کار ہم کی وارث ہو کرے. یہاں وہ سسٹر کی بات جو انہوں نے بتائی کتنی فٹ ہوتی ہے کہ باپ دولت مند بھی تھے اور اپنی زندگی میں آسائشوں کے عادی تھے, لیکن جب یہ ان کی ڈیتھ کی خبر سن کے گئی اور قبرستان میں ان کی ڈیڈ باڈی دیکھی تو مٹی میں ملی ہوئی دیکھی. کدھر گئے وہ گھر؟ اور تیرا رب بستیوں کو ہلاک کرنے والا نہ تھا جب تک ان کے مرکز میں ایک رسول نہ بھیج دیتا جن کو ہماری آیات سناتا اور ہم بستیوں کو ہلاک کرنے والے نہ تھے جب تک کہ اس پہ رہنے والے ظالم نہ ہو جاتے. یہ نوٹ کیجیے, پکڑ کبھی ایسے نہیں آتی. تم لوگوں کو جو کچھ بھی دیا گیا وہ محض دنیا کی زندگی کا سامان اور اس کی زینت ہے. یہ جو کچھ کی لسٹ بنائیں گے, کم از کم ایک نظر سے آج گھر کی چیزوں کو اس آیت کی روشنی میں دیکھیے گا. ہاں مگر جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ اس سے بہتر اور باقی تر ہے. ادھر کیا دیکھیں, الحمدللہ آگے بھیج رہے ہیں نیکیوں کی صورت میں, سب کہہ جاری کی صورت میں. اس کو بھی یاد رکھے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس سے بھی بہتر چاہیے. کیا تم لوگ عقل سے کام نہیں لیتے؟ بھلا وہ شخص جسے ہم نے اچھا وعدہ کیا اور اسے پانے والا بھی ہو, کبھی اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جسے ہم نے صرف حیات دنیا کا سر و سامان دیا اور پھر وہ قیامت کے روز سزا کے لیے پیش کیا جانے والا؟ بتائیے, از اٹ ایکول؟ بالکل نہیں. اور بھول نہ جائیں یہ لوگ اس دن کو جب کہ وہ ان کو پکارے گا اور پوچھے گا کہاں ہیں. اپنے آپ کو لیں اس کی جگہ پہ. قیامت کا دن ہے, میں کھڑی ہوں اور اللہ مجھے پکار کے کہتے ہیں کہاں ہیں میرے وہ شریک جن کا تم گمان رکھتے تھے. یہ کون سے شریک ہیں؟ جن پہ ہم ڈپینڈ کرتے تھے, جن پہ ہمیں مان تھا, ہماری پڑھائی, ہمارے کھانے پینے, ہمارے زندگی کے گزارنے کے اسباب, یہ ہماری کامیابی ہے. میں کر رہی ہوں یہ کام چونکہ مجھے سکسیس چاہیے. یہ کال جن پر چسپا ہوگا وہ کہیں گے ہمارے رب بے شک یہی لوگ ہیں جن کو ہم نے گمراہ کیا تھا, انہیں ہم نے اس طرح گمراہ کیا جیسے ہم خود گمراہ ہوئے. یعنی جدھر لوگ چلتے تھے ہم بھی ادھر چل پڑتے تھے. ہم آپ کے سامنے برات کا اظہار کرتے ہیں, یہ ہماری تو بندگی کرتے بھی نہیں تھے. یعنی سب بیزار ہیں اس دن آپ سے, جتنا مرضی آج آپ ان کو خوش کرنا چاہیں. پھر ان سے کہا جائے گا پکارو اب اپنے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کو. فَدَعُوهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ, یہ انہیں پکاریں گے مگر وہ ان کو کوئی جواب نہ دیں گے اور یہ لوگ عذاب کو دیکھ لیں گے. کاش یہ ہدایت اختیار کرنے والے ہوتے. سمجھ آیا آپ کو شعر کون سا تھا؟ آخری جملے سے سمجھ آتا ہے کہ یہ وہ لوگ تھے جن کو خوش کرنے کے لیے ہم ہدایت کا راستہ چھوڑ دیتے تھے. یہ انسان بھی ہو سکتا ہے, یہ سسٹم بھی ہو سکتے ہیں. اور فراموش نہ کریں یہ لوگ وہ دن جب کہ وہ ان بارے گا سب قیامت کی جھلکی, اور پوچھے گا جو رسول بھیجے گا انہیں تم نے کیا جواب دیا تھا. اس وقت کوئی جواب ان کو نہ سوچے گا اور نہ یہ آپس میں ایک دوسرے سے ہی پوچھ سکیں گے. البتہ جس نے آج توبہ کر لی اور ایمان لیا اور نیک عمل کیے وہی یہ توقع کر سکتا ہے کہ وہاں فلاح پانے والوں میں ہوگا. تو کرنا کیا پھر؟ توبہ کرنی ہے, ایمان لانا ہے اور نیک عمل کرنا ہے. تیرا رب پیدا کرتا ہے جو کچھ چاہتا ہے, وہ خود ہی اپنے کام کے لیے جسے چاہتا ہے منتخب کر لیتا ہے. یہ انتخاب ان لوگوں کے کرنے کا کام نہیں. اللہ پاک ہر بالا بل تر ہے, اللہ پاک ہر بالا اور بالا تر ہے. دعا کریں اپنے لیے اور اپنے نسلوں کے لیے کہ اللہ ہمیں بھی چن لے. کس چیز سے اللہ پاک ہے اما یشکون، اس شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں. تیرا رب جانتا ہے جو کچھ دلوں میں چھپائے ہوئے ہیں اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں. وہی ایک اللہ ہے جس کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں. اسی کے لیے حمد ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، فرما روائی اسی کی ہے. کتنی خوبصورت آیتیں، اگر اس کی آپ تلاوت سنیں تو خوشی نہ، بلکہ اس کی تلاوت یہاں انشاءاللہ ڈالیں گے، سنیں گے اس کی تلاوت کو. اللہ لا الہ الا ہوا لہ الحمد فی الاول والآخرۃ ولہ الحق، اور فرما روائی بھی اسی کی ہے. اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن سے دوستی ہو جائے. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تم سب پلٹائے جاؤ گے. اے نبی ان سے کہو، کبھی تم لوگوں نے غور بھی کیا، اگر اب آپ سب امیجن کیجیے، خاص طور پہ جو ناروے میں رہتے ہیں وہ، کیونکہ وہاں یہ منظر عام ہے، کیا اگر اللہ قیامت تک تم پر ہمیشہ کے لیے رات تاری کر دے، تو اللہ کے سوا وہ کون سا معبود ہے جو تمہیں روشنی لا دے؟ کیا تم سنتے نہیں؟ جب سردی آتی ہیں لوگ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں، لیکن رات ختم نہیں ہوتی، اتنی لمبی لمبی راتیں، شاید 7-8 گھنٹے، کیا اس سے بھی کم بے ملگجہ سا اجالا، اور پورا وقت اندھیرے ہی اندھیرے. تو ڈپریشن میں جانے کی بجائے کیوں نہیں ایک بہت بڑا فل واٹ کا بلب جلا لیں کہ روشنی ہو جائے؟ نہیں ہوتی نا. ان سے پوچھو کبھی تم نے سوچا، اگر اللہ قیامت تک تم پر ہمیشہ کے لیے دن تاری کر دے، تو اللہ کے سوا وہ کون سا معبود ہے جو تمہیں رات لا دے تاکہ تم اس میں سکون حاصل کرو؟ گرمیوں میں اپوزٹ، دن اتنے لمبے، بلیک کلر کے کرٹن عام لوگوں کے گھروں میں دکھیں گے، کیونکہ سونا پڑے، سونا ہے تو روشنی کو بند کرنا پڑے گا. کیوں نہیں اس روشنی کو اندھیرے میں بدل لیتے؟ کیا تم کو سوچتا نہیں ہے؟ یہ اسی کی رحمت ہے کہ اس نے تمہارے لیے رات اور دن بنائے تاکہ تم رات میں سکون حاصل کرو اور دن کو پھر آپ کا فضل تلاش کرو، شاید کہ تم شکر گزار بنو. شکر شکر نہ قدری نہ کرو. یاد رکھیں یہ لوگ وہ دن جب کہ وہ انہیں پکارے گا پھر پوچھے گا، تیسری دفعہ یہ جملہ آ رہا ہے، کہاں ہے میرے وہ شریک. یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ شرک کے مختلف روپ ہوتے ہیں نا، ہر طرح کے لوگ اس دن پریشان ہوں گے. کون سے شریک جن کا تم گمان رکھتے تھے، اور ہم ہر امت میں سے گواہ نکال لائیں گے، پھر کہیں گے کہ لاؤ اپنی دلیل. اس وقت ان کو معلوم ہو جائے گا کہ اللہ کی طرف سے، اور گم ہو جائیں گے ان کے وہ سارے جھوٹ انہوں نے گھر رکھے تھے. اب آگے دیکھیں، دنیا کا فتنہ دولت، قارون اس وقت جہاں مالی بگاڑ کا ایک سمبل ہمیں دکھا، یہ ایک واقعہ ہے. قارون موسیٰ کی قوم کا ایک شخص تھا، پھر وہ اپنی قوم کے خلاف سرکش ہو گیا، اور ہم نے اس کو اتنے خزانے دے رکھے تھے کہ ان کی کنجیاں طاقتور آدمیوں کی ایک جماعت مشکل سے اٹھا سکتی تھی. ایک دفعہ جب اس کی قوم کے لوگوں نے اس سے کہا، لا تفرحن اللہ لا يحب الفرحین، پھول نہ جا، اللہ پھولنے والوں کو پسند نہیں کرتا، جو مال اللہ نے تجھے دیا اس سے آخرت کا گھر بنانے کی فکر کر، اور دنیا میں سے بھی اپنا حصہ فراموش نہ کر. اس کو ہائی لائٹ، یہ ہے اسلام کا مال کو خرچ کرنے کا بیلنس نظریہ. کیا اس مال سے آخرت کماؤ لیکن دنیا کا حصہ بھی فراموش نہ کرو، یعنی کہ سارا کچھ دے دو اور تم فقیر بن جاؤ، اور یہ بھی نہیں کہ سب کچھ اس دنیا میں دے کے آخرت کے فقیر بن جاؤ. میں اور آپ اپنا عمل اس کے اوپر سوچ سکتے ہیں کہ دنیا کی فکر زیادہ ہے یا آخرت کی. حدیث میں آتا ہے، کن فی دنیا کا انا کا غریب ہونا عابر السبیل، اس دنیا میں ایسے رہو جیسے مسافر یا راہ چلتا کوئی ٹرانزٹ میں پیسنجر یا کوئی اور. اور یقین کریں کہ ان چیزوں سے عاجزی آتی ہے، یہ تو نہیں کہ آپ خرید نہیں سکتے لیکن نہ خریدیں. کئی ایسے معاملات ہوتے ہیں، کیونکہ بعض دفعہ آپ دیکھیں کہ ہم سوچتے ہیں کہ ہماری دنیا میں کوئی کمی نہ ہو. ایک بڑا خوبصورت ایکسپیرینس ہوا، اور حالانکہ بہت پرسنل ہے، اور میرے خیال ہے کہ آپ کی نظروں میں میری عزت کم ہو جائے گی اس کو سن کے. پرسوں کی بات ہے، ہمارے گھر میں میرے گھر میں دعوت تھی، افطاری پہ بلایا ہوا تھا، تو اللہ کے حکم سے چیزیں مجھے ہمیشہ پوری ہوتی ہیں. تو گھر میں 4 گلاس تھے، جو ہمارے لیے تو ایک بھی بہت ہوتا ہے، 3 تو روز ایکسٹرا ہی ہوتے ہیں، اللہ یہ کہ ہم دوسری چیز کے لیے یوز کریں. تو جب مہمان آ رہے تھے تو میں نے حساب لگایا، میں نے کہا کہ یہ پورے ہو جائیں گے. اللہ کو کم دیکھے، اس دن کام کرنے میں ان میں سے 2 میرے سے ٹوٹ گئے. اور اس کے بعد کیا ہوا، جب افطاری کا وقت آیا تو 1 گلاس کم تھا، 2 کم تھے گلاس. تو اب میں نے کیا دیکھا کہ جو 2 اچھے گلاس تھے وہ میرے میاں اور وہ مہمان کے پاس پڑے رہے. تو اب میں کیا کرتی، میرے دل میں کروں کیا، اندر سے ایک اور بہانے سے چیز پکڑ کے اپنے میاں کو اس میں جوس ڈال دیا، اور وہ گلاس 2 کے لا کے میں نے اس سسٹر کو دیا جو میرے ساتھ بیٹھی تھی. کیا میں نہیں لے سکتی؟ اللہ کے حکم سے کرسٹل کے بھی گلاس لے سکتی ہوں. پر مجھے مزہ بہت آیا، اور میں اتنا ہنسی، میں نے کہا اللہ یہ 2 گلاس تو نے آج ہی میرے ہاتھ سے تلوانے تھے. دیکھیے اگر مجھے پتا ہوتا کہ 2 گلاس اور 4 مہمان ہیں تو میں پہلے ہی منگوا لیتی، لیکن مجھے اتنا مزہ آیا وہ گلاس ٹوٹے دیکھ کر. میں نے کہا کہ میری انا نچوٹ پڑے گی، اور اگر ہو سکتے میری جو مہمان تھے وہ بھی سن رہی ہوں اس وقت کہیں بیٹھ کے، تو وہ بھی ہنسیں گے. اچھا آج پتا چلا ان کے گھر میں اور کوئی گلاس ہی نہیں ہے. तो मेरी बला से मेरे घर नहीं है ग्लास, कर ले मेरी आप बेइज्जती, मुझे तो कुछ नहीं है। तो दुनिया को जब आप अपडेट करते हैं और अपग्रेड करते रहते हैं ना, तो फिर सारी जिंदगी इसी में पड़ते हैं। तो बहरहाल अब आप मुझे मशवरा तो देंगे कि आप प्लीज और ग्लास खरीद लें, मेरे पास बहुत और ग्लास ले लूंगी, लेकिन ये ना सोचे कि कोई कर नहीं सकता, लेकिन दुनिया की जरूरत पूरी करें। इट्स ओके, हो जाएगा, गुजारा कर लूंगी। ऑलवेज ऑल्टरनेट्स ढूंढे, ये नहीं है तो वो नहीं है तो, और ज्यादा से ज्यादा क्या होता, हम कह देते नहीं है। अल्लाह के नबी के दौर में लोगों के घर में खाना भी नहीं होता था, तो हम क्या बड़ी बात करते हैं। तो ये बड़ी, ये भी करना होती है कि हमारे घर मांगो क्या नहीं है, सब कुछ है, यानी हमारा घर जन्नत है माशाल्लाह, आप जो मांगेंगे मिलेगा। तो एहसान करो जिस तरह अल्लाह ने तेरे साथ एहसान किया, और जमीन में फसाद बर्पा करने की कोशिश ना करो, और अल्लाह मुफसिदों को पसंद नहीं करता। अल्लाह हमें फसाद से बचाए। तूने तो इसने कहा, ये सब कुछ तूने मुझे इस इल्म की बिना पर दिया गया, सॉरी ये सब कुछ तो सॉरी तो इसने कहा ये सब कुछ तो मुझे इस इल्म की बिना पर दिया गया जो मुझको हासिल है, क्या इसको ये इल्म ना था कि अल्लाह इसे पहले बहुत से ऐसे लोगों को हलाक कर चुका है जो इससे ज्यादा कुव्वत और जमीयत रखते थे, मुजरिमों से तो इनके गुनाह पूछे नहीं जा सकते, पूछे नहीं जाते। क्या मतलब खुश हो रहे हैं कि मुजरिमों को इसको क्वेश्चन नहीं, यानी बगैर पूछे उनके गुनाह सामने खुले होंगे। فخرج على قومه في زينته, एक रोज अपनी कौम के सामने पूरे ठाट बाट में निकला। आप सोचिए जब हम अपने आप को पूरी तरह पेश करते हैं, देखिए कि ऑनर घर वाले की मेहमान की इज्जत है, और बात है मैं ये नहीं कह रही कि भूंडे बन जाएं, लेकिन सिर्फ दिखावे के लिए और इसके लिए अपनी जान को मुश्किल में डाल देना, ये भी तो पसंदीदा बात नहीं है। वही बात है सब, आरइश रिवाइश और नुमाइश, इस्तेमाल की चीजें तो रखें लेकिन नुमाइश के लिए नहीं होनी चाहिए कि एक मेहमान आ जाए और छह चीजें निकल आए और बाद में आधी रात तक आप सिर्फ समेटा समाटी में पड़े रहें। तो ये शख्स क्या था, इसने अपनी दौलत के इजहार को लोगों की नजरों में बड़ा बनने के लिए पसंद किया। जो लोग हयात दुनिया के तालिब थे वो इसे देख कर कहने लगे, काश हमें भी वही कुछ मिलता जो कारून को दिया गया, ये तो बड़े नसीबे वाला। यहाँ रोक के मैं आप स्टूडेंट से पूछूंगी, जब आप किसी का घर, किसी के कपड़े, किसी का जेवर, बर्तन, डेकोरेशन देखते हैं तो क्या आपके दिल में नहीं ये सवाल आता? आप खुद को पूछें, अगर अभी भी आता ना तो भी आप अच्छे हैं। फिर जबकि इसके बरक्स आप देखिएगा इल्के आज को अपने ऊपर लेकर, जो लोग इल्म रखते थे वो कहने लगे अफसोस तुम्हारे हाल पर, अल्लाह का सवाब बेहतर इस शख्स के लिए जो ईमान लाए और नेक अमल करे, और ये दौलत नहीं मिलती मगर सब्र करने वालों को। ये कौन सा सबर है, ये दो ग्लासों का सबर है। और आज के बाद मुझे किसी ने ग्लास तोहफे में दिया तो मैं कबूल नहीं करूंगी, मुझे डर है कि आप में से कुछ लोग कल मेरे लिए तोहफे में गिफ्ट ले आएंगे, तोहफे में ग्लास ले आएंगे। तो सबर करने वालों को याद रखिए कि अल्लाह की रहमत पे यकीन रखना चाहिए। तो आप देखिए यहाँ एक इल्म वाले का और दुनिया वाले का आपको फर्क भी पता चला, हुआ क्या उसके घर के साथ ये देख लीजिए, और अल्लाह ना करे किसी की दुनिया की दौलत के साथ ये हाल हो। आखिरकार हमने इसे और इसके घर को जमीन में धंसा दिया, फिर कोई इसके हामियों का गिरोह ऐसा न था जो अल्लाह के मुकाबले में इसकी मदद को आता, और न वो खुद अपनी मदद आप कर सका। यानी पूरा घर खुद उसके खजाने जमीन में चले गए, और रिवायत में आता है कि हर दिन तब से लेके अब तक एक घोड़े के कद के बराबर ये जमीन में मजीद धंसता जा रहा है। यानी कारून काल में बच्चे ना वो जमीन में धंस के हो रहा है। अब सुनिए जरा, लोगों ने जिन्होंने कल इसको देख के हसरतें की थी आज क्या कह रहे हैं। अब वही लोग जो कल इसकी मंजिलत की तमन्ना कर रहे थे कहने लगे, अफसोस हम भूल गए थे कि अल्लाह अपने बंदों में से जिसका रिस्क चाहता है कुशादा करता है और जिसका जिसे चाहता है नपला देता है। अगर अल्लाह ने हम पर ऐसा याद था तो हमें भी जमीन में दसा देता। कल क्या कह रहे थे कि अल्लाह हमें भी वैसा ही दे, तो अल्लाह ने अगर कर दिया होता तो आज हमारे भी घर डूब रहे होते। अफसोस हमको याद न रहा कि काफिर फलाह नहीं पाते। ये कौन से काफिर हैं? ये अल्लाह के काफिर नहीं है, नोट कीजिए, ये दुनिया और आखरत का तकाबुल है। नशुक्र लोग जिनके सब कुछ हो फिर भी कहते नहीं है। फरमाते الْقَدَارُ الْآخِرَةُ نَجَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا। बड़ा खूबसूरत अब कंक्लूजन है, सूरत की तकमील पे है और मैसेज भी बड़ा स्ट्रॉन्ग है। वो आखरत का घर तो हम इन लोगों के मखसूस कर देंगे जो जमीन में अपनी बड़ाई नहीं चाहते और ना फसाद करना चाहते हैं, उनको मिलेगी आखिरत की बुराइयां। दुनिया में भी पौश बनना चाहते थे ना, इन लीड थे। अल्लाह कहते जन्नत भी सबको मिलेगी, लेकिन जन्नत में कौन से लोग पौश होंगे जो दुनिया में बड़े नहीं बनते। मिल गया तो मिल गया, नहीं मिला तो ना सही, है तो है नहीं है तो ना सही, वो जान का रोग नहीं बनाते। और ऐसी औरतें मैंने देखा मर्दों की जानते रहती हैं हर वक्त, वो जैसे कहते हैं हर मिनट में उनको अपनी गाड़ी बाहर निकालनी पड़ती है कि इसके बगैर दावत नहीं चल सकती। फिर क्या है जो आ रहे हैं वो कौन है, इंसान ही तो है, फरिश्ते आते हैं, बंदा कुछ उनकी खातिर ज्यादा कर ले तो बड़ाई के लिए नहीं, जरूरत की चीज है घर में पूरी कर ले, मैचिंग नहीं बता दें, बल्कि अच्छा उनको पता चल जाएगा आपके दो तीन डिनर सेट है, खुश हो, बल्कि थोड़े थोड़े इधर उधर के बची कुची चीजें उनको जोड़ दें, लोग कहेंगे वहां इनके घर में इतनी प्लेटें हैं। लेकिन असल बात यह है कि हम परफेक्शन चाहते हैं, अच्छी बात है, लेकिन किस चीज में, नेकियों के मामले में, इबादात के मामले में, इखलाक के मामले में। और फरमाइंदे भलाई तकीन ही के लिए है, जो कोई भलाई लेकर आएगा इसके लिए इससे बेहतर भलाई है, और जो बुराई लेकर आए तो बुराइयां करने वालों को वैसा ही बदला मिलेगा जैसे वो अमल करते थे। सुभान अल्लाह, कैसा प्यारा मैसेज है। अब आप ये सुन के कुछ और सोच रहे हैं, लेकिन अल्लाह आपकी तवज्जो कुरान की तरफ ला रहे हैं। ऐ नबी यकीन जानो कि जिसने ये कुरान तुम पर फर्ज किया है वो तुमने एक बेहतरीन इंजाम को पहुंचाने वाला है। यह आप सबके लिए मैसेज है। अगर आप अपनी दुनियादारियों को कम कर कर के इस किताब की तरफ आ रहे हैं तो अल्लाह कहता है इला माद, तुम एक बहुत खूबसूरत दुनिया का स्टार्ट कर रहे हो, तुम्हारा मुस्तकबिल बड़ा खूबसूरत है। इन लोगों से कह दो कि मेरा रब जानता है कि हिदायत ले आए, हिदायत लेकर कौन आया है और खुली गुमराही में मुब्तला कौन है। तुम इस बात के हर गिज उम्मीदवार ना थे, अपने ऊपर लेके सोचो इस आयत को। मैं तो जब पढ़ती मुझे लगता है मेरा रब मुझे कहता है, तुम इस बात के हर गिज उम्मीदवार ना थे कि तुम पर किताब नाजिल की जाएगी, ये तो मैं तुम्हारे रब की मेहरबानी से तुम पर नाजिल की गई। नबी सल्लम को कहा जा रहा है ना, क्योंकि कुरान का असल नजूल तो नबी सल्लम पे हुआ था। लेकिन क्या मैं और आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हम इस किताब को पढ़ेंगे सीखेंगे? आप में से बहुत से जो पिछले साल के दौरे कुरान के बाद ज्वाइन हुई है, क्या वो सोच रही थी साल में वो तकरीबन 9 महीने कुरान को तफसीर से पढ़ लेंगी? तो अल्लाह ताला से दुआ है कि हम सब के ऊपर इसका इसकी इस खुशी को हमारे दिलों की बहार बना दे। करो क्या फला तकुनन ज़हीरा लिल आबिदीन, फला तकुनन ज़हीरा लिल काफिरीन, बस तुम काफिरों के मददगार न बनो और ऐसा कभी न होने पाए। आप भी कह ले अभी से कि अल्लाह हमने आगे नहीं पढ़ा क्या ना हो, पर तू कहते ना होने कह रहे ऐसा कभी ना हो, मांगे अपने लिए दो, ये अल्लाह के वादों पे यकीन है। अभी अगला ऐसा नहीं पढ़ा, मुझे नहीं पता गया क्या आएगा, नहीं सोच ले हा? तो कावला यसुद्दन्नक नायाती, और ऐसा कभी ना हो कि अल्लाह का कलाम, अल्लाह की किताब की ये खूबसूरत आयत पढ़ने के बाद तुम्हारा हाल क्या हो जाए, तुम अपने आप को किसी और दुनिया में ले जाओ। फरमाया किताब आयातुल्लाहि बाद ज़ुंज़िलत इलैक वदु इला रब्बिक, और ऐसा कभी ना हो कि जब तुम पर ये आयात नाजिल हो तो तुम्हें कुफार इससे बाज रखें। क्या दुआ निकली कि अल्लाह मुझे इस किताब से कोई दूर ना करे, ना मेरे घर वाले, ना मेरा नफ्स, ना मेरे रिश्तेदार, मेरी दोस्तें, अल्लाह मेरी जिंदगी में ये कभी ना हो कि लोग मुझे इस किताब से दूर करें। करो कि अपने रब की तरफ दावत दो और हरगिज़ मुशरिकों में शामिल ना हो, और अल्लाह के साथ किसी दूसरे माबूद को ना पुकारो, इसके सिवा कोई माबूद नहीं है, हर चीज हलाक होने वाली है सिवाय उसकी ज़ात के। क्या मैसेज है सूरत का, दुनिया को छोड़ दो ये खत्म हो जाएगी, फरमा रवाई उसी की है और उसी की तरफ तुम सब पलटाए जाओगे। तो ये थी सूरत कसस, जिसने दुनिया की हकीकत खोल के सामने रख दी। लोग सोचते हैं दुनिया ज्यादा बनाने से खुशी होती है, कम दुनिया हो तो जिंदगी ज्यादा खूबसूरत हो जाती है, हर वक्त गिनने नापने पड़कने में ही लगे रहेंगे तो बात नहीं बनेगी। तो अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ आप में से जितने साथियों ने इस सहूलत के साथ इसको सुना, अल्लाह ताला उनको भी इसका अजर दे, जो साथी मजबूरियों में चले गए अल्लाह ताला उनको इसको वापस मेकअप करने की तौफीक दे। इंशाल्लाह वीकेंड पे हम पूरे 2 बजे खत्म करेंगे, या सिर्फ एक अनयूजल था क्योंकि बहुत टारगेट पीछे चलता जाता है तो फिर पेंडिंग वर्क जो होता है वो बहुत ज्यादा होता है। एक तो ये है कि चंद दिन पहले आपसे बात हुई थी, अल्हम्दुलिल्लाह आज वो चीज़ मौजूद है आपके लिए, दावा बॉक्सेस जो आप में से काफ़ी लोगों ने ऑर्डर भी किए हुए हैं, चॉकलेट्स की तरह के जो डिब्बे हैं, इसमें कोई अच्छी सी चीज़ डालकर अभी से लेकर ईद तक अपने ऐसे नॉन मुस्लिम नेबर्स के जिनके साथ थोड़ी सी बातचीत करें, मोहब्बत से बात करें, उनको दें और लोगों तक भेजें। इसी तरह आपके बच्चों के अगर स्कूल बंद नहीं हुए तो स्कूलों में अपने बच्चों की जो टीचर्स हैं या स्टूडेंट्स हैं उसको दें, यानी एक लाइट सा मैसेज है, अपने नेबर्स को भी दे सकते हैं। या इनुल जारिया का एक और लिफाफा है, इसको खोल लेते हैं अभी से ताकि ये कल तक पे रुका ना रहे। जी कल तो क्लास इधर ही है और आपको पता है कि रमजान में मौजूद है जी मेरी ईमेल में।
तो खोल के दिखाना क्या जी, आज रात से इंशाल्लाह मस्जिद में हमारा रात 10 रातों का प्रोग्राम हो रहा है, आप खास तौर पे इसकी जिम्मेदारी ले लें। जो ही तरावियां खत्म होंगी एज सून एज पॉसिबल हम लोग वहां पे इंशाल्लाह जमा होंगे, मस्जिद में जो साथी होते हैं वो भी और दूसरे भी, और उसके बाद ये होगा कि फिर वहाँ क़यामुल लैल शायद रात को 1 बजे शुरू होता है, उससे पहले के तकरीबन 45 मिनट से 1 घंटे के अंदर हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे एक दुआ सीखें और इसी तरह से शाम को आपको बताएंगे। ये इनुल जारिया के कुछ पैसे हैं, इसमें एक लेटर है, कोशिश करती हूँ कि सही पढ़ सकूँ इंग्लिश में। ये कहती हैं कि अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह उस्ताजा जी, व्हेन आई सी एंड हियर सो मेनी सिस्टर कंट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स द दीनी स्कूल माय हार्ट वाज फिल्ड विद द सैडनेस दैट आई कैन नॉट मैच द अमाउंट माशाल्लाह व्हाट दे हैव गिवन, सो आई प्रे टू अल्लाह सुभान व तआला से चुपके से टू हेल्प मी एंड देन आई कैन कंट्रीब्यूट एज वेल एज मच आई कैन डू। आई नो उस्ताजा जी व्हाट आई हैव गिवन हियर इज प्रोबेबली वेरी लिटिल बट आई कैन से विद अल्लाह सुभान व तआला रहमान लाइक दैट लिटिल बर्ड हु ट्राइड टू एक्सटिंग्विश दी बर्ड फ्लेस, यानी जिन्होंने हजरत इब्राहिम की आग को बुझाने की कोशिश की और उनकी चोंच में सिर्फ उतना ही पानी आया। आई एम ट्राइंग, प्लीज एक्सेप्ट दिस स्मॉल गिफ्ट ऑफ माइंड एंड पुट बरका इन इट, सो नेक्स्ट ईयर दिस टाइम वी विल लिसन दारे कुरान इन आवर स्कूल इंशाल्लाह ताला। जज़ाकअल्लाह खैरन कसीरन फॉर योर डेडिकेशन कमिटमेंट एंड लव फॉर अस, प्लीज प्रे फॉर अस दैट वी स्टे स्टेडफास्ट एंड डेडिकेट एज यू वन दोस्त सर मैं कहा हूँ and those who speak see film on for the love of Allah subhanahu wa ta'ala. Jazakallah khair jinka aap dekhiye mani thodi to nahi hai, ye aapko thodi lagti hai, Allahu akbar. Aur haqeeqat hai ki aakhirat ke muqable mein to puri duniya bhi koi de dega to thodi hai. Bahrhal bahut khoobsurat tareeke se jisne bhi ye apne jazbaat ko izhar kiya, Allah ta'ala se dua karte hain ki Allah ta'ala inke is sadqe ko qubool kare aur hame iski behtareen qadar ki taufeeq de. और डेडिकेशन की बात इन्होंने की तो बात ज्यादा आगे निकलते जाएं, मैं तो खुद ही बोल रही हूँ, मुझे ये भी नहीं पता कि ऑनलाइन पे भी इस वक्त जा रही है आवाज के नहीं है ही रूम उधर नेट हमारे पास चेक करें तो बहर हमारी एक एडमिन है तो वो आपके सारे कुरान की चले इसको कल किसी फिर और मौके पर शेयर कर लेंगे इंशाल्लाह ताला। ठीक है, जज़ाकअल्लाह खैर, सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، الحمدللہ آج ہم نے اللہ کی رحمت اور مدد سے 3 سورہ کو مکمل کیا، سورہ شورا، سورۃ النمل اور سورۃ القصص۔ دیکھنے میں تینوں سورہ سٹوریز ٹائپ ہیں لیکن ان کے اندر بہت سارے ہدایت کے خزانے چھپے ہوئے ہیں، بہت سارے عمل کی باتیں، بہت سارے کرنے کی چیزیں۔ الحمدللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کردار ہم نے دیکھا، ان کی معاملہ فہمی دیکھی، ان کا علم دیکھا، ان کا حکمت دیکھی، ان میں ہم نے 4 عورتوں کا تذکرہ دیکھا، ان کے میری آواز آ رہی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سٹوری جی بہت الحمدللہ صحیح، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حیا، امانت داری، ان کی خدمت گاری، اللہ تعالیٰ نے ان کے امتحانات کے بعد ان کو چن لیا۔ آپ کا ٹائم اوپر ہو گیا، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جتنا بھی ٹائم ہم نے پہ لگایا، جتنا بھی ٹائم ہم نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں دیا، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے، حق میں ہم قبول فرما کر اس کا ہمیں بڑھا چڑھا کر اس کا اجر عطا فرمائیں، کیونکہ آج کل ویسے بھی یہ جو مہینہ ہے یہ نیکیوں یہاں اس دفعہ سیل پہ ہوتی ہیں، جتنا بھی ہم اللہ تعالیٰ کی راہ میں جتنا بھی ہم ٹائم لگائیں گے اللہ تعالیٰ اس کا ہمیں بہترین نظر انشاءاللہ عطا فرمائیں گے۔ انشاءاللہ دعا کر لیتے ہیں۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك۔ اپنا خیال رکھیے، اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔